رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدری چل کے ناظرین سلسلہ ذاتی تجربات لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں سال میں یہ ایک سلسلہ ہم عید کے دنوں میں کرتے ہیں اور بہت سارا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے ناظرین اس کا انتظار بھی رکھتے ہیں اور کیوں نہ ہو جس سلسلے میں قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہوں پھر ماشاءاللہ نگران شورا ہوں اور آج انشاءاللہ ہمیں دو اراکین شورا مزید جوائن کریں گے تجربات سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے زندگی میں اور ماشاءاللہ جو ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں ان کی بے شمار تجربات ہیں سفر بھی کافی ہوتے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں مفتی صاحب کے پاس طرح طرح کے مسائل آتے ہوں گے اور جب مسائل آتے ہیں تو انسان کو بہت کچھ مزید علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ کن کن ڈیفیکلٹیز سے لوگ گزر رہے ہیں سب شروع کرتے ہیں ہم نے نارملی ہو یہ رہا ہے میں نے خود ابھی انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا سرچ کیا تھا کہ ہم نے یہ سلسلہ جو کیا تو ہم نے بقرعید میں بھی ایک سلسلہ کیا تھا اور وہ ہم ریکارڈ کر کے چلے گئے تھے کیونکہ سفر حج تھا تو ماضی کی یادیں ہم نے بقرعید کے لیے جو ریکارڈ کیا تھا عید ٹرانسمیشن کے لیے وہ ماضی کی یادیں ریکارڈ کیا تھا لیکن ذاتی تجربات ہم سال میں ایک بار عید کے دنوں میں ہی کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ پچھلا ایک سال ہم فوکس کریں کیونکہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات کو ڈسکس کیا ہے شروع کے واقعات بھی زندگی کے ڈسکس کیے ہیں تو فی الحال ہم فوکس کرتے ہیں 2018-19-1400-39-40 میں ہماری ہم تینوں کی زندگی میں جو ہم نے سفر کیے یا کچھ ایکسپیرینس کیے تاکہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی وہ دلچسپی کا باعث بنیں گے مفتی صاحب آپ ویسے تو ماشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت میں ہوتے ہیں اس سال میں آپ کے اگر کچھ سفر ہوئے ہیں تو وہ کہاں کے ہوئے ہیں اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مرتبہ جو سفر ہوئے ہیں ایک سفر تو آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا یورپ کا جس میں ہم جرمنی سوئٹزرلینڈ اور اٹلی گئے تھے
صحیح
اور ایک سفر جو ہے وہ مدینہ منورہ کا بھی ہوا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھا اور ایک سفر جو ہے وہ یو کے کا ہوا تھا تو مجموعی طور پہ اس سال کے اندر جو ہے وہ یہ سفر ہوا
ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے اور اب ان سفر کے بارے میں مفتی صاحب سے جانیں گے اور ایک سفر ہم نے کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ہوا تھا جو نیپال کے لیے ہم نے عرض کیا تھا مفتی صاحب ساتھ نہیں تشریف لائے تھے لیکن وہ واقعی ہمارا جو سالانہ ایک سفر ہوتا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ہند کے ذمہ داران آتے ہیں اور آپ کو مس کیا ہم نے مفتی صاحب کافی وہاں اسلام میں یاد بھی کر رہے تھے میسجز بھی بہت تھے کہ مفتی قاسم صاحب بھی آئیں اور ہند کے اسلامی بھائی بھی برکتیں لوٹیں
تو مفتی سجاد بھائی گئے تھے نا اس مرتبہ
جی سجاد بھائی پھر آپ نے ہی پھر فرمایا تھا کہ سجاد بھائی کی ترکیب بنائی جائے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے آنے سے مزید حوصلہ بڑھتا ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یورپ کا سفر آپ نے پہلے بھی یہ یورپ کا پہلا سفر تھا آپ کا
نہیں اس سے پہلے بھی ہم گئے تھے نا
نگرانی شورا کے ساتھ جب جرمنی گئے تھے ہاں وہ تھوڑا شارٹ سفر تھا
ترکی اور جرمنی گئے
جی جی جی
آپ کا ہی شارٹ ہوتا ہے
ہاں نہیں وہ مفتی صاحب کا بھی شارٹ تھا صاحب بلکہ مجھ سے بھی پہلے چلے گئے تھے جرمنی سے مفتی صاحب نے جانا تھا
مہینے کا ہی ہوتا ہے
سبحان اللہ لیکن اس کے بعد ہم تین ملکوں میں گئے اٹلی جرمنی اور سوئٹزرلینڈ گئے تھے جی اور وہاں پر ماشاء اللہ خاص طور پہ جو یاد پڑتا ہے اٹلی میں تو کافی بڑا اجتماع ہوا
اجتماع وہاں پر تھے نا ایک نام تو شہروں کو یاد نہیں ہے ان کے کیا تھے لیکن دونوں اجتماع بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے تھے
بریشیا میں
ایک بریشیا تھا
اور ایک جو درمیان میں سٹی ہے
بولونیا
جی بولونیا بولونیا
وہاں پر دونوں جگہ ماشاءاللہ بہت بڑے اجتماع
جی جی ماشاءاللہ تو مفتی صاحب یہ ایکسپیرینس کیسا رہا یورپ میں اتنے بڑے اجتماع دیکھنے کے حوالے سے
ہاں یورپ کا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا
جی
کیونکہ اتنے بڑے اجتماع کی واقعتاً ہی توقع نہیں تھی
جی
اور اٹلی کے بارے میں ایسا تصور نہیں تھا کہ اول تو پاکستانی اتنے ہوں گے دوسرا مسلمان اتنے ہوں گے تیسرا دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ اتنا کام ہوگا اور اتنے بڑے اجتماع ہو گئے کیونکہ وہاں پر اجتماع کے اندر جو بسیں چل رہی تھی نا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پاکستان کے اندر کوئی صوبائی سطح
14 بسوں کے ہمیں روٹ پتا چلے تھے
بسیں آ رہی ہیں تو ٹرینیں آ رہی ہیں تو جناب ماشاءاللہ دور پار سے اسلام بھائی آ رہے ہیں اور پھر اجتماع کے اندر جو ماشاءاللہ حاضری تھی اسلامی بھائیوں کی وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھی یعنی ایک جس کو کہہ لیں کہ اجتماع دیکھ کے دل خوش ہو جائے آدمی کا اس ٹائپ کا اجتماع تھا ماشاءاللہ
اس سال آپ کے سفر کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک اور جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دردناک تجربہ بھی آپ کے ساتھ ہوا زندگی کا ایک دکھ بھی آپ نے دیکھا آپ کے والد گرامی اس دنیا سے اسی سال کے دوران ہی دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. یہی ایکسپیرینس نگران شورا نے بھی اس سال کیا. والد صاحب اسی سال آپ کے بھی دنیا سے تشریف لے گئے, اللہ پاک ان دونوں کی بے حساب مغفرت فرمائے. والد کے جانے کو کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ یعنی یہ آپ یقیناً آپ بھی والد ہیں, اب آپ ماشاءاللہ اپنے گھر میں ایک بلیڈنگ پوزیشن پر ہیں, لیکن کیا اتنی بڑی عمر آپ کی ہو گئی, اتنی ذمہ داریاں ہو گئی, اس کے بعد بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ والد کا جانا واقعی ایک بڑا لاس ہے؟
اصل میں اٹیچمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی کی اپنی والدین کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے. تو میرے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے
جی,
اور مجھے پرسنلی بھی احساس تھا اس چیز کا کہ مجھے کتنی اٹیچمنٹ ہے. تو پھر جو اس کے اعتبار سے فیلنگ ہوتی ہیں بہرحال وہ ساری تھی, لیکن وہ یہ نا کہ سوگ 3 دن ہے
جی,
اور اس کے بعد پھر اپنی نارمل لائف کی کوشش کرنے کا شرعی حکم ہے
جی جی,
اور تجدید حزن جو ہے یہ منع ہے جی, کہ غم کو تازہ کیا جائے. ایک ہے خود یاد آ جانا اور ایک ہے یاد کو لانا. ماشاءاللہ یاد آ جانا تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا, اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر حکم شرعی بھی نہیں ہوتا. لہٰذا اب کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز یاد آنا تو یہ ایک جدا چیز ہوتی ہے, اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن یاد لانا جو ہے یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے. تو میں موسٹلی پچھلے پورے عرصے کے اندر اول تو یہی کوشش کی کہ میں قصدن یاد نہ کروں, یعنی غم کے انداز میں یاد نہ کرو.
سال
ثواب کے طور پہ, دعا کے طور پہ تو الحمدللہ شاید میرے خیال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس کی میں نے دعا نہیں کی, اور بلکہ شاید کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ موسٹلی یہی دعا نہ کرتا ہوں کہ یہ میں اپنے والد صاحب
والے
ثواب کرتا ہوں.
واہ واہ.
تو یہ ہوا. اچھا دوسرا یہ تھا کہ والد صاحب کے حوالے سے مجھے یعنی ایک قلب کو اطمینان بھی ایک چیز ہوتی ہے نا, کہ آدمی ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹریجڈی ٹائپ کی کوئی موت ہے اور کوئی حادثاتی ٹائپ کی موت ہے, اس سے آدمی کا دکھ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نا. ایک آدمی کا کوئی توقع نہیں تھی, یکدم ایکسیڈنٹ ہوا گیا. والد صاحب کا یہ تھا کہ ان کا جو پرابلم تھا وہ مجھے بہت عرصے سے پتا تھا, یعنی میرے علاوہ شاید ایک دو کو پتا ہوگا, ورنہ مجھے اس کی کافی ڈیٹیل پتا تھی. تو ایک وہ ذہن میں پن پوائنٹ تھا اس کا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ والد صاحب کی جیسے ماشاءاللہ موت ہوئی ہے نا, تو وہ اس کی وجہ سے یوں کہہ لے کہ غم ہلکا ہو گیا. کہ میرے والد صاحب کا انتقال ایک حالت سجدہ میں ہوا,
اللہ اللہ.
دوسرے نمبر پہ تہجد کے وقت میں ہوا,
اللہ اللہ.
تیسرے نمبر پہ پوری رات عبادت کرنے کے بعد ہوا.
واہ واہ.
وہ روٹین سے 11 بجے انہوں نے اپنے درود پاک اور اوراد و وظائف شروع کیے, اور وہ ساری رات پڑھتے تھے, اور 2 زانو ہمیشہ پڑھتے تھے اپنے بیڈ کے اوپر. 2 زانو ہو کے وہ درود پاک پڑھتے تھے, رات کو ان کا معمول تھا. تو وہ پوری رات پڑھتے رہے, اور صبح جب یعنی گھر والے الارم سے اٹھے ہیں تو والد صاحب حالت سجدہ میں اپنے بیڈ کے اوپر ہی تھے, اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا. تو اب وہ اس طرح کی جو موت ہوتی ہے نا, اسے یہ تسلی ایک اس انداز کے اندر تسلی ہو جاتی ہے کہ چلے ایک ہمیں تو کمی فیل ضرور ہو رہی ہے,
تو ہے,
لیکن اس حال میں جو دنیا سے گیا ہے تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑا حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے, وہ اولیاء کرام کے سایوں میں ہے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہیں.
واہ واہ.
تو ایک یہ جو ڈھاریس ہے اور یہ تسلی ہے, یہ ایک زیادہ جناب حوصلہ دینے والی ہے.
واہ واہ.
ہمارا کوئی عزیز جیسے یہاں سے مدینہ منورہ چلا جائے تو ہمیں اس کا تو ہوگا کہ ہم سے چلا گیا, لیکن مدینہ منورہ گیا ہوا تو ہم اس کی خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس انداز کے اندر کے والد صاحب کے بارے میں ایک حسن ظن یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ نیکوں کی صحبت اور صالحین کی صحبت میں, اور جو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ جو نفس مطمئنہ ہے نیک اور صالحین کا جو نفس ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی موت کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی.
واہ واہ.
پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا.
واہ.
اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ جو سپیسیفکس کے اندر ہے نا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا, یہ ایک بہت ڈھارس بندانے والی چیز ہے. یعنی کیونکہ ہمیں جو فیلنگ ہے وہ کیا ہے, ہمیں جدائی کی فیلنگ, لیکن اگر ہم سے جدائی کے بعد جو صحبت ہے اور جو معیت ہے, اگر وہ عباد اللہ صالحین کی ہے, اور اگر وہ صالحین کی ہے, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ہے, تو ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ رضائے مولا از ہما اولا, اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہر شے سے بڑھ کر ہے, ہر شے سے بہتر ہے. تو اس اعتبار سے اچھا پھر یہ ہوا کہ والد صاحب کے جو ہے نا وہ انتقال کے بعد ہمارے گھر کے بہت سارے افراد ان کو خواب میں دیکھا باری باری باری, میں نے بھی دیکھا کئی مرتبہ, بلکہ میں نے اس رمضان کے اندر شاید 6 سے 7 مرتبہ جانا اپنے والد صاحب کو خواب کے اندر دیکھا. اچھا ہم میں سے جس نے بھی خواب میں دیکھا اس نے اتنی اچھی حالت میں دیکھا ہے, اتنی اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ جیسے وہی کہ ایک باغوں کا منظر ہے، ایک تخت کا منظر ہے، ایک پھول ہیں اور سجا ہوا اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ اسی رمضان المبارک کے اندر میرے خیال پانچواں چھٹا روزہ تھا، تو ہمارے گھر کے ہی ایک فرد نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ والد صاحب جو ہے وہ کسی باغ کے اندر ہیں اور انتہائی خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو خواب دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خواب کے اندر ہی فوری طور پہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ جنت کی ہوائیں ہیں، یہ جنت کی سرزمین ہے، یہ جنت کے باغات ہیں اور یہ جنت کے اندر پھر رہے ہیں، اور والد صاحب بڑے خوش باش اور بڑے ریلیکس اور بڑے ایک مزے کے اندر پھر رہے ہیں. تو اب آپ کو جب اس طرح کی چیزیں مسلسل آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں تو اس سے آپ کے دل کو ایک قرار ملتا ہے، ایک تسکین ملتی ہے.
اللہ پاک
یوں الحمدللہ
مزید ان کے درجات بلند فرمائے. اور یقیناً اچھا یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ نگران شورا کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں، تو جس کے گھر میں میت ہو کیا پھر اس سے عید مبارک نہیں کہنا چاہیے، یا ان کو عید والے دن میں اس سال جس کی میت ہوئی ہے کسی کے گھر میں تو وہ اس سال نئے کپڑے نہ پہنے، ایسا بھی شریعت کا کوئی حکم ہے کیا ہے؟
نہیں دیکھیں یہ تو احکام نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے منع ہے کہ اس غم کو سامنے رکھ کر عید مبارک کہنے سے رکنا یا کپڑے پہننے سے رکنا کہ چونکہ قریب کے اندر یا اس سال کے اندر میت ہوئی ہے، فوتگی ہوئی ہے، لہذا یہ کام نہ کیے جائیں، یہ تو ممنوع ہے. لہذا یہ تو نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ رواج ضرور ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر سارے رشتے دار جمع ہوتے ہیں، گھر جاتے جا کے تعزیت کرتے ہیں. اس میں جمع ہونے میں گھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعزیت کرنے میں حرج، کیونکہ تعزیت کا یہ موقع نہیں ہے. عام طور پہ ان دنوں کے اندر غم ویسے بھی تازہ ہوتا ہے،
بالکل یاد آتا
کہ ایک جو یعنی آٹومیٹکلی ایک یاد آتی وہ ہوتی. اب اس کے ساتھ اگر قصدی یاد بھی آپ ملا دیں گے نا کہ آپ خود بھی اس کو اس چیز کو ریمبر کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے وہ یاد بڑھ جائے گی اور وہ تجدید حسن کی صورت پیدا ہو جاتی، خاص طور پہ خواتین کے اندر. تو لہٰذا ایسے موقع کے اوپر اس تذکرے سے اوائڈ کرنا چاہیے اور رضا الہی اور اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کرنی چاہیے. اسالے ثواب کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک
جی. ایسا آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ یہ سال واقعی زندگی کا یہ بھی ایک تجربہ آپ نے دیکھا اور والد صاحب دنیا سے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور یقینا ہر اولاد کی والد صاحب سے ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. میں نے بھی دیکھا تھا آپ کا والد صاحب سے بڑا دوستانہ انداز تھا اور وہ آپ سے بڑا پیار بھی کرتے تھے، آپ کے بارے میں ان کے تاثرات بھی بڑے زبردست ہوتے تھے. آپ نے تو جنازہ بھی پڑھایا اپنے والد صاحب، مفتی صاحب آپ نے بھی آپ ہی نے پڑھایا تھا جنازہ؟
نہیں میں نے بھی پڑھایا تھا. والد صاحب کی وصیت تھی کہ کوئی سید زادہ میرا جنازہ پڑھائے، سید ہو عالم دین ہو.
اچھا
تو پھر ہمارے وہ سید زادے تھے، عالم دین تھے.
ماشاءاللہ جیسا
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یقیناً والد صاحب جیسے کہ لوگ عموماً کہتے ہی ہیں کہ ایک سایہ ہوتا ہے چھت سے سر کے اوپر سے، اس کے ہٹے جانے کا احساس رہتا ہے. اظہر بھائی آئیں ماشاءاللہ. اظہر بھائی آئیں جوائن کریں.
ماشاءاللہ
وعلیکم السلام اظہر بھائی، عید مبارک.
ماشاءاللہ
تو مجھے اصل میں میرے والد صاحب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھائیوں مطلب ہم جب ملتے جلتے تو والد صاحب بہت خوش ہوتے تھے. تو نارملی عید کے دنوں میں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بڑے بھائی کے گھر ہوتے تھے.
اچھا
تو اب اس بار والد صاحب تو تھے نہیں، تو مجھے ایک فیلنگ تھی، تو میں اپنے بڑے بھائی کو فون کیا تھا کہ آپ عید کو میرے گھر آ جانا.
واہ.
تو مجھے یہ محسوس تھا کہ جب والد صاحب کی خواہش ہوتی تھی بھائی
اولاد مل جل کے رہے
ہیں بیٹھے ہیں تو خوش ہوتے تھے، تو میں نے نیت کی تھی کہ بڑے بھائی اور ہم دونوں عید کے دن ساتھ کھائیں.
ماشاءاللہ تو اللہ کی روح خوش ہوئی ہوگی انشاءاللہ.
میں بڑے بھائی کو میں دعوت دی تو بڑے بھائی بھی والے بھائی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے. تو بڑے بھائی بھی آ گئے اور میں بالکل اسی نیت کے ساتھ، اور یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے باقاعدہ بڑے بھائی سے ملا، مبارکباد دی، عید مبارک وغیرہ، تاکہ وہ ماحول ہمارا بننے ہی نہ پائے. تو ایک تو یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی اور کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے رہے اور رشتے دار آتے رہے عید کے دن، تو یوں ملنا جلنا جاری رہا. تو اس کی ایک قلبی طور پر مجھے مسرت ہوئی کہ ایک اچھی چیز بن گئی، صلہ رحمی
چلے ناظرین یہ ہم سب کے لیے میسج بھی ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں اس سال کوئی فوتگی ہوئی ہوگی, تو عید کے دنوں میں اس غم کو واپس تازہ کرنا اس کی شرعی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی کانسیپٹ ہمیں پتا چل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ عید ہی نہ منائی جائے. بلکہ مجھے ایک میسج آیا تھا, میں نے مفتی صاحب کو عید سے پہلے بھیجا بھی تھا کہ بھائی وہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں عید مبارک بھی مت کہنا, ہمارے گھر میں انتقال ہوا اس سال اور ہم بھی آپ کو عید مبارک نہیں کہیں گے,
قصدن اپنے بڑے بھائی کو عید مبارک.
تو یہ ہمیں شرعی مسئلہ بھی پتا چل گیا,
گلے ملنا وغیرہ, تاکہ وہ ایک جو ایک ماحول ہے اسے ہمیں چاہیے کہ ہم تبدیل کریں. تو یہ چیز ہے,
یہاں میں عرض کروں گا کہ بہرحال ہم دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں اور ان دونوں کے والد صاحب اس سال دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے, ضرور دعا کیجیے گا, ایصال ثواب کیجیے گا. جن کی اولاد ایسی ہو اتنی بڑا نیکی کا کام کرنے والی ہو, یقیناً والدین کو قبر میں نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں مل رہی ہوں گی. کال لیتے ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر دوبارہ ہمارے ٹاپک کی طرف آئیں گے. گفتگو میں یہ موضوع چل پڑا, دوبارہ سفر کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے یورپ کی گرمی کیسی لگی, لوگ یورپ میں سردی دیکھتے ہیں, مفتی صاحب نے بڑی کڑاکے دار گرمی جو ہے وہ یورپ میں دیکھی تھی, ذرا کال دیجیے پہلے.
ماشاء اللہ, ذاتی تجربہ سلسلہ سال کے بعد ماشاء اللہ پھر تشریف لے آیا. اللہ جل شانہ حاجی عمران صاحب کو, حاجی عبدالربیع بھائی کو, مفتی قاسم صاحب کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائیں. مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یو کے سفر کے دوران جو صرف و ناب کیسے مضبوط ہو, اس پر جو آپ کا ایک بہت ہی مطلب کہ دلچسپ آپ کو کوئی تجربہ ہوا تھا, تو میری آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے اگر آپ وہ سنا دیں کہ صرف و ناب کیسے مضبوط ہو.
چلے جناب, یہ لگتا ہے کوئی وہاں موجود تھے یا شاید ان کو کسی نے بتایا ہوگا,
بیان کیا تھا میرے.
اچھا اچھا, چلے پہلے تو آپ یہ حضور ارشاد فرمائیں کہ ایک ایسا ایکسپیرینس شاید ناظرین کو نہیں پتا, ہم سمجھتے ہیں ہمارے وطن پاکستان میں بڑی گرمی ہوتی ہے, شاید اگست تھا مفتی صاحب, جولائی تھا, تو کیسا لگا مفتی صاحب؟
اس میں میرے ساتھ جناب دو تین مرتبہ یہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوا.
جی
میں یو کے گیا نا, تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا, پہلی مرتبہ یو کے گیا تو اپریل میں گیا تھا میں. اچھا اپریل میں گیا تو نہ ٹھنڈ نہ گرمی, تو اچھا موسم تھا.
جی
میں نے کہا یار وہ موسم دیکھنا چاہیے جو یہاں کا ذرا تھوڑا سا معروف ہے. میں چلا گیا دسمبر میں.
صحیح,
اب دسمبر میں جو گیا نا اور وہ جو سردی وہاں کی, اوف, وہ یو کے کی, یعنی سردی کا اتنا میٹر کم تھا, جو ہوا چلتی ہے نا اس کا مسئلہ زیادہ تھا. یعنی ہوا جو ہے نا ایسے کہ جیسے وہ اندر سے گھس رہی ہے نا اتنی تیز. تو میں نے نیت کی یار آئندہ نہ دسمبر جنوری میں نہیں جانا, آئندہ نہ جون جولائی میں جانا سیدھا سیدھا, تاکہ یہاں گرمی ہے تو چلے ان دنوں میں وہاں کا سفر بھی ہو جائے گا اور سارے کام بھی ہو جائیں. اب میں یو کے چلا گیا جون کے اندر, تو اب ان میں بیانات کرنے تھے, تو وہ مختلف شہروں کا سفر ہوا, لندن میں بھی بیان تھا, لندن بھی گئے. تو جو گرمی وہاں پر, یعنی وہ پسینہ, اب لندن میں پیدل بہت چلنا پڑتا ہے کیونکہ لندن کا یہ ایک میٹر ہے کہ جگہ جگہ پیدل آپ کو چلنا پڑتا ہے. اب پیدل چلنا پڑا تو جو گرمی لگی نا, تو میں نے کبھی آئندہ زندگی میں کبھی نا یہ جون جولائی میں یو کے نہیں آنا. پھر وہ یورپ کا سفر بن گیا.
جی
تو میں نے کہا یو کے کا تو چلو بیمار ٹمار سا رہتا ہے شاید, تو اس لیے بےچارے کو گرمی یہاں پر زیادہ ہے, یورپ ٹھیک ہوگا. یورپ کے اندر چلے گئے جولائی کے اندر, اور وہاں وہ گئے بھی کہاں کہ جرمنی جو بہت ٹھنڈا ہے, سوئٹزرلینڈ جو معروف ہے اپنے ویدر کے اعتبار سے. اچھا اٹلی کا تو خیر مجھے اتنا معلومات نہیں تھی, لیکن وہاں پر بھی وہ سیم ہی ہوا تھا. جرمنی میں تو شاید ہمیں اتنا فیل نہیں ہوا تھا, سوئٹزرلینڈ میں زیادہ فیل ہوا تھا کہ وہاں اتنی گرمی اور تپش تھی, اور وہاں دھوپ اور گرمی, اور یعنی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے درختوں کے سائے کے اندر ہم نے جا کے وہاں نماز پڑھی تھی, اور وہاں کچھ فریشنس محسوس ہوئی تھی. تو بہرحال اب وہ اصل میں دنیا کا ایک موسم چینج ہو رہا ہے نا پوری دنیا کے اندر, تو اس میں جو گرمیوں کا موسم ہے وہ پوری دنیا میں ہی چینج ہو رہا ہے, اور اب بالکل جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو گیا. سردیوں کا بہت سویر سردی ہو گئی ہے, گرمیوں کے اندر جو ہے نا گرمی خطرت بڑھ گئی ہے.
جی جی جناب, یہ واقعی ایک ایکسپیرینس ہے. اور یورپ کی گرمی جو ہے اس میں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تو اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور پنکھے بھی لگے ہوئے, کئی گھروں میں تو وہاں پنکھے بھی نہیں ہوتے, اب شاید لگنے شروع ہوئے ہیں. ورنہ میں تو ایسے وقت میں بھی گیا ہوں کہ اتنی گرمی تھی, پتہ چلا ہمارے یہاں تو پنکھے نہیں ہوتے کھڑکی کھولنے, تو کراچی والوں کو تو بغیر پنکھوں کے نیند نہیں آتی, ہوا چاہیے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ دنیا میں ایکسپیرینس ہوتے ہیں, اور یہ جون جولائی کا سفر جب ہوا تھا, لیکن الحمد للہ کافی بڑے اجتماعات ہوئے اٹلی میں, اور اللہ کی رحمت سے اس کی برکت لوٹی. سوال ایک ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ عید کے دنوں میں تو ہم آپ لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں چینل پر, جب مدنی چینل نہیں تھا تو آپ لوگ عید کیسے مناتے تھے؟ مدنی چینل نے تو واقعی ہماری عید کا رنگ بدل دیا, ہمیں بزی کر دیا یہاں پر, تو اس کے علاوہ عید کیسے مناتے؟ چلے نگرانی شورا سے سوال کر لیں.
13 سال پہلے جانا پڑے.
جی جی جی,
کیونکہ 12 رمضان گزرا ہے, تو اس میں بھی عید کو ہم نے ٹرانسمیشن نہیں کی تھی.
ویسے نارملی تو امیر اللہ سنت کے ساتھ عید کے دن میں ایکٹیویٹی تو رہتی تھی آپ لوگ کی.
شروع سے یہی ہوا ہے کہ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ہم یہی ہوتے تھے, عید کی نماز 10 بجے ہوتی تھی,
صحیح.
اور نماز وغیرہ تو فارغ 11:30 بج جاتے تھے, رات بھر جاگے ہوتے تھے, تو پھر وہی زہر عصر مغرب. مجھے تو یاد پڑتا کہ میں زہر عصر تک فیضان مدینہ میں رہتا تھا. پھر امیر سنت کو فیضان مدینہ سے ہم گھر چھوڑنے جاتے تھے, تو آپ کے گمے وہ رمضان کا ایک اپنا کیفیت ہوتی تھی. پھر گھر چھوڑ کر پھر میں گھر جاتا, شاید میں پہنچتا ہی گھر پر مغرب عشاء میں ہوتا تھا عید کا,
عید کے دن جو ہے.
ہاں, اب اس کے بعد کیا جائے گا آدمی, پھر وہ گھر میں رہتے تھے.
میرا خیال ہے عید ٹرانسمیشن بھی ہمیں 4-5 سال ہی ہوئے ہیں, یہ ہم نے شروع سے تو نہیں کی تھی.
پہلا ہی رمضان ہم نے عید کو, اصل میں پرسنل آ نہیں پاتا تھا.
صحیح.
لیکن پہلے ہی رمضان سے ہم نے کچھ نہ کچھ اس سطح پر نہیں تھا کہ جو اب ہم چند سالوں سے کر رہے ہیں, اور لیکن کچھ نہ کچھ ہم, کیونکہ ہمارے پاس اتنے پرفارمر بھی نہیں تھے اس سے پہلے, پرفارمر نہیں تھے, اور وہ لے کر چلنے کے حوالے سے کافی چیزیں ریزرویشنز بھی تھی ہمارے اپنی. لیکن پھر آہستہ آہستہ تسلیم بھائی ملتے گئے, مبلغین ملتے گئے, ایک ماحول بنتا گیا کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے, تو پھر الحمدللہ.
میرا خیال ہے وہ وجہ بھی یہ بنی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے 4-5 سال پہلے کی بات ہے, جب آپ کو خاص طور پہ یہ پتا چلا کہ عید کے دنوں میں کس طرح چینلز پر ہلا گلا.
7 سال ہو گئے یہ, مطلب مجھے باقی جھنجھوڑ آ رہا ہے یار. مطلب ہم اپنے تنظیم کا ایک اپنا مزاج ہے,
چینل بالکل ایک طرح سے ڈاؤن ہو جاتا تھا.
تنظیم کے مزاج کے ساتھ چلتے تھے, جیسے ہی چاند رات ہو گئی ہم ایک اپنے مزاج کے ساتھ چلا کرتے تھے. تو پھر اسلام بھائی نے کہا کہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا, اللہ کا شکر ہے اپنا دعوت اسلامی کا امیر اسلام کا مزاج ہے, لیکن دوسرے چینلوں پر اس قدر گناہوں بھرا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے, تو اگر آپ بٹھائیں اپنے یہاں, خود ہمارے اپنے لوگ ہیں, تو پھر ہم نے پورا پیٹرن چینج کیا. اور اس ٹائم پر پھر جو اب آپ دیکھ رہے ہیں, تو گریجولی بڑھتے 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 آج یہاں پہنچے ہیں کہ اچھا اس کے علاوہ کیا تھا مجھے یاد آ گیا, ہم ریکارڈڈ سلسلے نہیں کرتے تھے. پھر 3-4 سال ہو گئے, پھر ہم نے ریکارڈڈ سلسلوں پر بھی ماہ رمضان میں کچھ ریکارڈنگ کی, اس سے پہلے کچھ ریکارڈنگ کی, تاکہ وہ جو گیپس ہیں لائف کے, مسلسل تو کوئی بھی 12-14 گھنٹے لائف نہیں بیٹھ سکے گا, جو گیپس ہیں اس گیپس میں بھی ہم نے, پہلے ہمارے کیا گیپس میں ریپیٹڈ سلسلے چلتے تھے, پچھلے کو ریپیٹ اٹھا لیے,
ماشاء اللہ 100%.
اب ہم کوشش یہ کہ کوئی بھی چیز ایز سچ کو ریپیٹ نہ ہو, جو بھی ہو پراپرلی عید ٹرانسمیشن کے طور پر ہو,
ماشاءاللہ.
پھر یہ چیزیں ہوتی ہوتی
الحمدللہ. ہم نے یہ دیکھا کہ آخری دنوں میں کچھ لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ بتاتے تھے ہماری فیملیز میں گھر میں اس کو مینج کیا جا رہا ہے ٹائم کو, کہ فلاں سلسلہ اس ٹائم میں آنا ہے, اپنے معمولات کو گھر والے
گھر کی دعوت وغیرہ
کرنا ہے نہیں کرنا, کہیں جانا ہے نہیں جانا, ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر رہے تھے اپنے ساتھ کہ یہ سلسلہ آنا ہے یہ سلسلہ آنا ہے.
ماشاءاللہ
عید کی ٹرانسمیشن نے لوگوں کو الحمدللہ بہت سارے گناہوں بھرے چینل سے بچایا بھی.
ماشاءاللہ دیٹس گریٹ. نو ڈاؤٹ یہ واقعی کئی سلسلوں کے بارے میں ہمیں بھی پتا چلا کہ لوگ اپنے ٹائم ٹیبل جو ان سلسلوں کے مطابق سیٹ کر کے چلتے ہیں, کھانا پہلے کھا لیں یا اس کے بعد کھانا ہے, یا کہیں جانا ہے تو اس کے بعد ارینج کریں. تو یہ ایک الحمدللہ محبت ہے لوگوں کی مدنی چینل سے, اور ان کو پتا ہے,
پتا ہوتا ہے کہ میرے سنت عید کے ان دنوں میں اس انداز پر نہیں آ سکیں گے. تو ہم اچھا ماہ رمضان میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ 20 رمضان سے پہلے پہلے کچھ ریکارڈنگز لے لیں, کہ پھر وہ رمضان کے رخصت کا جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے تو امیر سنت کا ایک اپنا ایک مزاج مبارک ہے. تو پھر امیر سنت کی عید کے تینوں دن اگرچہ ریکارڈڈ سے ہی, لیکن مدنی چینل پر ایک اپنا وہ, پھر اس بار ہم نے ہمارے بڑے شہزادے کو بھی لے لیا بچوں کے سلسلے کے ساتھ, پھر اس بار کچھ مدنی چینل مدنی منوں کے حوالے سے کچھ لانے کی کوشش کر رہا.
جی
اس میں آپ کی باری تھی,
جی حاضری ہوئی تھی,
دیکھیں مفتی صاحب کی کب باری آتی ہے.
مفتی صاحب ویسے بچوں نے جو گھیرا تھا
ذاتی تجربے میں, مفتی صاحب کا بھی ایک تجربہ ہونا
چاہیے. تو میں تو حیران ہو گیا, اب میں تو بہت ساری چیزوں سے نکل بھی نہیں پا رہا تھا. انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک تو کام یہ کیا, مجھے کہہ رہے ہیں یہ تسبیح کے دانے, آپ تسبیح کو بھی پرونا شروع کریں اور اسی دوران ہمارے سوالات کے جواب بھی دیں. تو وہ واقعی بڑا ٹوسٹنگ تھا, لیکن بہت اچھا ماشاء اللہ ان کا کانفیڈینس لیول بڑا شاندار تھا.
یہی ہماری اصل میں مفتی صاحب یہ جو اس بار ہمارے مشاورت یہ دیکھے, کیونکہ آگے چل کر میکسیمم ان بچوں نے مدنی چینل کی پروپر بچوں کے ٹرانسمیشن کو انہوں نے سنبھالا, جیسے آج ہم بڑے بیٹھتے ہیں نا,
جی ایسا ہی ہے,
بچے بیٹھے ہوں گے, بچے ہی ہوسٹ کر رہے ہوں گے, اینکر ہوں گے, ٹینکر ہوں گے, جو بھی ہوں گے بچے ہی ہوں گے. تو اب ان کو یہ جب تک بڑوں کے ساتھ ان کو کانفیڈینس نہیں ملے گا تو شاید یہ اتنی ایزیلی کور نہیں کر سکیں گے. اور پھر ٹیلنٹ ہمیں میں سے نکالنا ہے, اپنے ہی بچے چاہیے, مدنی ماحول کے ہی چاہیے. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہونے کے لیے
جی ماشاء اللہ. چلے کال لیتے ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ, ذاتی تجربات میں نگران شورا عبدالحبیب بھائی مفتی صاحب ماشاءاللہ مدینہ مدینہ, مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک عرض ہے, میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا, بظاہر مجھے نظر نہیں آتا. عرض یہ ہے مفتی صاحب کے طلباء کے لیے کچھ ایک کتاب آپ لکھ دیں جس کے اندر مختلف جو درس نظامی میں فنون ہیں ان پر مہارت کیسے حاصل ہو, مطالعہ کرنے کے کی اصول کیا ہیں, برائے کرم اس پر کچھ کتاب عطا فرما دیں تو جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے بھی ایک سوال رہ گیا, وہ صرف و نحو کے تجربے والا, وہ بھی بتا دیں اور یہ کتاب کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. بڑا درد بھرا میسج ہے.
انہوں نے جو نا وہ بیسیکلی وہ ملک بھی مینشن کر دیا, تو اب اس کے بعد تھوڑا سا مشکل ہے. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ طلبہ کے اندر جو ہے نا وہ بعض اوقات نا ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں فوڈ آف تھاٹ.
ٹھیک ہے,
فوڈ آف تھاٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بس آپ نے جو ہے نا وہ اپنے ایک مزے کے لیے نا ایک بات کو پوچھتے رہنا, کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے.
صحیح ہے.
ایک مرتبہ پوچھا جی یہ کیسے کرتے ہیں, بتا دیا ایسے کرتے ہیں. اچھا کچھ عرصے بعد پھر پوچھا اچھا جی کیسے کرتے ہیں, بتا دیا جی ایسے کرتے ہیں. پھر پوچھ لیا نہیں وہی چیز, وہی چیز بار بار پوچھتے رہیں گے, کریں گے نہیں. تو بات یہ ہے کہ 100 ریسیپیز جمع کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک ریسیپی لے کے کھانا پکا لیں.
صحیح ہے.
اور کھا لیں کچھ. 100 ریسیپی تو جمع کر لیا, کھانا آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا, تو بھائی ایک ریسیپی لے لو لیکن کھانا تو بناؤ.
صحیح.
تو ہوتا یہ ہے کہ طلبہ عام طور پہ صرف و نحو کا سب کوئی پرابلم, عربی گرامر کا پرابلم ہوتا ہے طلبا کو. اب ایک مرتبہ جاتے نا وہ کہتے مفتی صاحب صرف و نحو ٹھیک ہو جائے کوئی طریقہ بتائیں. اچھا اب میں نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ دیکھیں یہ کوئی پہاڑ عبور کرنا نہیں ہے, یہ ایک معمولی سی چیز ہے, 40 دن کے اندر آپ میرے مشورے پہ عمل کر لیں, آپ کی صرف و نحو 100% ٹھیک ہو جائے گی, آپ کریں صحیح. اور پریکٹیکلی میں نے کئیوں کی کروائی اس طریقے سے. اچھا اب ایک مرتبہ میں نے سارا بتا دیا, اب اس کے بعد اگر 6 مہینے بعد دوبارہ ملاقات ہی انہیں کے ساتھ, اچھا اسے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں کیا یہ صرف و نحو کیسے ٹھیک ہوتی. میں نے کہا اچھا یار, میں کہا ہو سکتا پتہ نہیں میرے بیان میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. میں پھر بیان کر دیا, اب اگلے سال دوبارہ گیا, پھر کوئی بات چیت شروع ہوئی, تو انہوں نے کہا مجھے بڑا امپورٹنٹ سوال, میں کیا یہ صرف و نحو کیسے ٹھیک ہوتی ہے.
انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا.
ارے میں نے کہا اللہ کے بندو 3 سال ہو گئے مجھے تمہیں بتاتے ہوئے, ہر سال تمہیں وہی بتاتا ہوں, کچھ کرو تو صحیح, تم نے کچھ کیا بھی ہے میری بات کے اوپر. تو وہ بس پوچھتے رہتے لیکن کرتے نہیں ہوتے, تو یہ پرابلم.
پھر آپ نے جواب دیا ہوگا کہ وہ والا جواب سنے نا,
کون سا سنیں گے وہ, ہم ان سے سنیں گے جو مفتی صاحب نہیں ہوں گے,
کیونکہ وہ مجھے جواب یاد ہے. آئی صاحب نے سنا نا جواب مفتی صاحب کا, صبح والا بتاتا ہوں میں. آئی صاحب السلام علیکم. صبح آئی تھی کال نا کہ وہ جناب داڑھی تو ہے نا وہ دل میں ہونی چاہیے, تو پہلے تو بڑا وہ جواب دیا نا مفتی علی اصغر صاحب نے کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے اور یہ خیال اچھا نہیں ہے, داڑھی تو واجب رکھنی چاہیے. مفتی صاحب کو میں نے کہا آپ کیا جواب دیں گے؟ صاحب نے کہا دیکھیں پھر تو کپڑے بھی جلد کے اوپر ہی ہیں, وہ بھی دل میں ہونی چاہیے پھر. تو پھر ایسا خوب مفتی صاحب سے نا جواب بھی کبھی کبھی صحیح دے دیتے ہیں. تو بہرحال یعنی اچھا مطلب وہ سوال وہ بےچارے بڑا درد والا کتاب لکھنے کے حوالے سے.
دیکھیں اس میں یہ ہے کتاب بارہ اچھا مشورہ ان کا, لیکن ویسے زبانی تو میں نے بیان بہت مرتبہ کیا.
جی
بیانات جو جامعہ ٹائم کے اندر جو فیضان علم سلسلہ ہے نا اس کے اندر بیانات کیے ہوئے, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بہرحال تحریری اگر ہو تو ہر آدمی جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے, اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے.
خوش
انشاءاللہ.
ماشاء اللہ. چلے بھائی آپ کا مشورہ مفتی صاحب تک پہنچ گیا, اور اللہ کرے گا تو ایسی کوئی شاندار کتاب طلبا کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہو جائے گی. رکن شورا حاجی امین بھی آ گئے ہیں, اظہر بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں. مفتی صاحب یہ تو آپ نارملی جیسے ماشاء اللہ جب یہاں ہوتے ہیں تو عید کے لیے یہاں تشریف لے آتے ہیں, جب چینل نہیں تھا یا یہ والی مصروفیات نہیں تھی تو نارملی آپ کی عید کا انداز کیا ہوتا؟
عید میری وہی سردار آباد فیصل آباد میں ہوتی تھی, اور اکثر یہی ہوتا تھا کہ عید پڑھنے جاتے تھے, یعنی عید موسٹلی تو عید پڑھانے ہی جاتے تھے. عید پڑھانے کے بعد کچھ جو ہے نا وہاں پر لوگوں سے ملاقات کی, اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو ہے فیملیز کا آنا جانا جو ہے نا یہ کافی زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ماموں ہیں اور رشتے دار ہیں, تو ان کی فیملیز آ گئی, پھر ہم چلے گئے, تو وہ سارا ایک فیملی گیدرنگ والا ہی ہمارا سارا ماحول ہوتا تھا.
صحیح.
تو موسٹلی بس یہی ہمارا چلتا رہا.
ماشاء اللہ. رکن شورا امین بھائی آپ نے عید کہاں پڑھی اور کہاں پڑھائی, پڑھی یا پڑھائی آپ نے؟
الحمدللہ فیضان مدینہ.
اچھا آپ نے فیضان مدینہ میں ادا کی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے رہے ہمارے فطرے کے بستے وغیرہ؟ اور ماشاء اللہ
الحمدللہ پچھلے سال سے زیادہ بھی لگے. اور
مجھے دے کر کیوں کہہ رہے ہیں؟
کارکردگی دے رہے ہیں نا آپ کو نگران صاحب,
وہ بعد میں بات کر رہے ہیں.
الحمدللہ ہر سال
بڑھتا ہی ہے, اور یہ کہ اسلامی بھائیوں میں اپنے بھی جوش خروش بڑھ جاتا ہے. اس بار ہماری ایک مجلس بنی تھی مدنی بستہ, تو ان کا ایک اچھا فالو اپ رہا, اور ماشاء اللہ جامع المدینہ کے طلبہ اساتذہ, پھر موسم مدینہ کے اساتذہ, ایک اچھی گیما گیمی تھی اور ایک ایونٹ اچھا بنا
ماشاء اللہ. مفتی صاحب, ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا گیا ہے آپ سے بھی اور مجھ سے بھی کہ آپ کے بچے کتنے ہیں.
میری چار بیٹیاں.
ماشاء اللہ, مفتی صاحب کی چار بیٹیاں, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں. نگرانی شورا سے ان کی عمر پوچھی گئی ہے. اب یہ میں نہیں پوچھ رہا, یہ میسج آ رہے ہیں بھائی, بتا
آپ سے تو بچوں کے سلسلے میں پوچھ لیا.
وہ تو سب ڈیٹ سب بتا
ڈیٹ آف برتھ
سب بتا میں نے کلیئر.
اچھا بچوں میں دو دیا, بڑوں میں بتانے کب دے گا بیچارہ.
میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اس کا کلپ بنا کے وائرل ہی کر دیں گے. ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سب بتا دی میں نے.
1390 میں میری پیدائش ہوئی ہے. یہ بھی
1390 کے ساتھ انگلش میں بتا دیا, ورنہ 700 سال پرانے لگ رہے ہیں.
1390 میں ہوئی تھی, اب 1440 ہے, تقریباً 50 سمجھا.
ماشاء اللہ, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت والی, نیکیوں والی, طویل زندگی عطا فرمائے, صحت والی زندگی عطا فرمائے.
اچھا آپ کو میں حیرت انگیز بات, میری برتھ ڈے ہے ویسے.
اچھا ماشاء اللہ,
6 جون.
ارے واہ واہ واہ, آپ کو ہیپی برتھ ڈے بھائی.
اللہ
مبارک ہو مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر دے. چلے جناب,
آپ کہاں کہاں گئے؟
ہاں میرا سفر
بےچارا کوئی پوچھے نہیں تو اچھا نہیں.
میرا خیال یہ بتا ہی نہیں سکتے.
ہاں یہ بتا سکتے
نہیں, مطلب
اس سال میں جتنے سفر ہوئے نا,
مطلب یہ سال واقعی میری زندگی کا بزیسٹ ہے. میں حیران ہوں اس بار تو, خاص طور پہ جو اپریل گزرا ہے نا میرا. میں نے بھی حساب کیا تھا بیٹھ کے, جب مجاز میں حساب کیا تھا کہ 23 اپریل اور 23 مئی, یہ ایک ماہ میں میں نے 19 فلائٹیں لی.
فلائٹیں نہیں, کتنے ملکوں میں.
ہاں تو یہ ملک بھی بہت ہو گئے تھے نا, کیونکہ یعنی اس ایک مہینے کے اندر میں 4 افریقن ملکوں میں گیا, پھر ساؤتھ, پھر یو اے ای آیا شب معراج کرنے, اور 5 ہو گئے, پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ چلا گیا, 7 ہو گئے, پھر انڈونیشیا گیا, 8 ہو گئے, پھر 3 یورپی ملکوں میں گیا. ایک مہینے میں 11 ملکوں کا سفر ہوا ایک مہینے کے اندر, تو 19 تو فلائٹیں لی, تو بہت ٹف تھا. اور باقی پورے سال کا تو واقعی پھر سے بیٹھنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا. تو بہرحال لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی سفر ہو گیا تھا, اور اس سفر میں یہ ضرور ایک تجربہ جیسے میں نے. اچھا مجھے آپ بڑے یاد ہے اس ایک سفر میں, تو
میں ایک ہی سفر میں یاد آتا
نہیں, ویسے تو آپ پیچھے سے یاد ہی رہتے ہیں, اور ایک جگہ تو آپ نے زبردستی بھیجا تھا, اس سے زیادہ
یاد ہوں تو لبی بھائی
پہلے بھی یاد رہتے
ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے یہ یاد کرے, میں ان کو بھولنے کی ہوں مفتی صاحب. آدمی بھولے تو یاد کرے گا نا.
ماشاء اللہ,
ان شاء اللہ جب بھی اٹھیں گے آپ کو موبائل دیکھیں گے.
اچھا کبھی کبھی باہر جاتے ہیں نا, تو بندہ کہتا ہے اب تھوڑی سی جو ریلیکسیشن ہو گئی ہے, باہر جا کے زیادہ بزی رکھتے ہیں. میں نے کہا بھائی گئے تو ذرا ٹینشن فری ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لیکن وہ یوں یاد ہے, یوں تو ظاہر ہر سفر میں زیادہ رابطے میں ہوتے ہیں, اور کئی سفر تو ساتھ بھی ہوئے ہمارے نگرانی شورا کے اس سال. لیکن وہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ کلپ دکھانا ہے ایک نا, وہ آئی صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم گئے تھے, مفتی صاحب بھی بلکہ ایک بار آئے نیپال, تو ہم شاید سبھی گئے شاید, آپ بھی امین بھائی صاحب نہیں گئے. نیپال جب ہم جاتے تھے نا, آپ ماشاء اللہ پلین ٹھیک ہو گئے. پہلے جو نیپال کے جہاز ہوتے تھے نیپال گنج کے لیے, وہ تو ہمیں آخرت کی بھرپور یاد. ویسے بھی جہاز میں بندہ کلمہ وغیرہ پڑھ کے بیٹھتا ہے, لیکن وہ جہاز تو چھوٹے چھوٹے. مفتی صاحب بھی ایک بار ہم ساتھ تھے. ایک بار تو ایسا ہوا ادھر بھائی, میں مفتی صاحب نگرانی شورا بڑے شہزادے اور سبھی ہم لوگ وہاں تھے نا, اور پچھلے سال, اس سال نہیں اس سے پچھلے سال, تو میں نے ڈیلیبریٹلی میں نے کہا سب الگ الگ پلین میں جائیں گے, کوشش کریں کہ سب کے جہاز جو ہے نا ایک ایک دو دو کر کے جائیں, سبھی ایک جہاز میں جا رہے ہیں. تو باقاعدہ میں نے پھر سیٹیں چینج کروائی کہ بھائی ایک گھنٹہ پہلے نگرانی شورا مثال کے طور پہ جائیں گے, ایک گھنٹے کے بعد شہزادہ, تو پھر میں اور مفتی صاحب ایک جہاز میں تھے. لیکن نو ڈاؤٹ ون آف دا ڈیفیکلٹ ٹریول تھے.
کیا ہماری لورل یہ ویگنا دا سکائی؟
ہاں وہ ویگنا, تھوڑی ویگنا زمین پہ چلتی ہیں تو مشکل نہیں ہے, وہ ہوا بھی جو ہے نا جو ڈولے کھانا ہے. تو اس کے بعد لیکن ابھی سنیے تو صحیح ہوا کیا میرے ساتھ, جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو دکھاؤں گا. ہوا یہ کہ میں نے, اچھا نگرانی شورا نے اس بار پھر یورپ تشریف لے گئے, میں یورپ نہیں گیا, یو کے سے واپس آ گیا تھا, تو وہاں بھی 2-3 ایسے تجربے ان کو ہوئے نا, انہوں نے مجھے وہاں سے میسج بھی کیا, اور باقی ٹھیک تھا کہ بھائی یورپ کے جہاز بھی کچھ جگہوں پر ان کو بہت ہی چھوٹے میں رکھ لے, پنکھے ونکھے والے. انہوں نے تصویر بھیجی تھی کہ یار دیکھو کیسا جہاز ہے. اچھا اسلام بھائی کو سمجھایا بھی کہ دیکھیں, اچھا یہ میرا مشورہ بھی ہے ناظرین کے لیے بھی جن کا ٹریول ہے, کہ جہاز کے معاملے میں ایئر لائن کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. $25-50 بچانے کے لیے, $100 بچانے کے لیے جس بھی ایئر لائن میں بیٹھ جانا ہے نا, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب آئی سب کے ساتھ تو ہو گیا, اب میری باری تھی افریقہ جانے کی. ہمارے رکن شورا امین کافلہ بھائی نے جدول بنایا, میں نے کہا دیکھو بھائی افریقہ کے جہاز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ گرتے ہیں. انہی دنوں میں ایتھوپین کا حادثہ بھی ہوا تھا جب میں جانے لگا,
5 مہینے میں دو.
ہاں 5 महीने में 2 जहाज गिरे थे।
असल में ये एयरलाइन का नाम
इंडोनेशिया में गिरा था, दूसरा इधर
नहीं। असल प्रॉब्लम
वो एक वो एयरलाइन का प्रॉब्लम ही था, वो जो उसकी जहाज की साख। अच्छा माशाल्लाह निगरानी शूरा ने मेरी खैरखाई करते हुए मुझे उस जहाज की साख्त भेजी कि आप अपनी चेक कर लें कि जितने आपके ट्रेवल हैं उसमें इस साख्त का तो कोई नहीं है, बोइंग को तैयार
मॉडल का जहाज,
इस मॉडल का जहाज नहीं होना चाहिए।
वो तकरीबन हुआ तो फिर पायलट के साथ ही बैठना।
तब सुने मैं बैठा हूं ना। अच्छा मैंने लिटरली 3 बार कहा होगा ना कि देखें ये एयरलाइन डोमेस्टिक, मेरे बहुत सारे डोमेस्टिक सफर थे क्योंकि हम तंजानिया वहां जाना था, दारुसलाम जाना था, अफ्रीका के अंदर ही काफी सारे सफर थे। तो मैंने कहा देखो यार एयरलाइन अच्छी करना, कमजोर मत करना, बल्कि ऐसा करते हैं बाय रोड चले जाते हैं क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा था भी सेंसिटिविटी थी। कहते अब्दुल अबी भाई 15-15, 20-20 घंटे के बाय रोड सफर है, दिन भी थोड़े, हम अच्छी एयरलाइन करेंगे, आप फिक्र ना करें। मैंने कहा मुझे बताओ कौन सी, मैं खुद ही बुक करता हूं। और अब उन्होंने जो हमारे साथ काम किया है, ऐसा जाती तजर्बा हुआ है, इतनी जिंदगी में सफर किए ऐसा जहाज नहीं देखा। अगर वो क्लिप मौजूद है तो जरा दिखाइए, जरा दिखाइए।
वरहमतुल्लाह वरकातु, इस वक्त मैं बहुत ही छोटे से जहाज में बैठे हैं जिसमें हम सिर्फ 5 इस्लामी भाई यानी 5 लोग हैं। हम जहाज देखें कितना छोटा सा है और ये हमारे जहाज के महल है।
हमारा दारुसलाम तंजानिया से जंजीबार। जंजीबार एक छोटा सा जजीरा है। नॉर्मली निगरानी शुरा भी गए तो वहां कश्ती जाती है, तो निगरानी शुरा भी कश्ती में गए तो मैंने कहा हम भी शिप में जाएंगे। तो उन्होंने कहा शिप 2 से 2.5-3 घंटे लेगी और ये 20 मिनट में पहुंचा देगा। आगे मेरी वहां से फ्लाइट मापूतो के लिए थी, तो उन्होंने कहा हमें 2-2.5 घंटे ज्यादा जो मिलेंगे ना उसमें हम इस्लामी भाई को बुला लेंगे, वो आपसे मुलाकात कर लेंगे, मशवरा हो जाएगा। अच्छा मेरे को 20 मिनट की फ्लाइट लेने की क्या जरूरत है। कह रहे नहीं किराया भी बहुत थोड़ा सा है। लेकिन बोर्डिंग कार्ड लेके जब मैं जहाज की तरफ गया तो मैंने कहा यार गौसबाग ये तो वो बस थोड़ी बहुत बड़ी है, इसमें सीटें ही 8-9 थी, टोटल 8-9। आपने देखा अच्छा हुआ क्या, हम बैठे जहाज में तो पहले तो मैं समझा कि वाकई समझ ही नहीं आ रहा है चलेगा कैसे, तो कोई स्टाफ नहीं था।
इसको जहाज में रखेंगे अभी मेरे।
अच्छा फिर सुने तो सही, कोई वो नहीं एयरलाइन के स्टाफ नहीं था, पायलट खुद आया, उसने दरवाजा खोला और दरवाजा उसने अपने हाथ से बंद किया, कह रहे हैं मेहरबानी करें सीट बेल्ट बांध ले, उसने चाबी लगाई,
कोई ना खोले
चाबी लगाई और उसने जहाज स्टार्ट किया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या मैंने कसूर किया था। अच्छा रुकनेश्वर अमीन का अपना भी साथ थे। अच्छा अब हम 5 लोग थे, 4 तो हम ही थे,
मैंने चार्टर जैसे
वो लोग ही समझ रहे होंगे, हम एक और था वरना 4 हम ही थे, कोई था ही नहीं 20 मिनट के लिए कौन सफर करता है। अच्छा 3,000 फीट की बुलंदी पे वो चलता रहा और ऊपर तो गया भी नहीं ना वो 3,000 फीट की बुलंद, 20 मिनट बाद उसने उतार दिया। तो मैंने फिर पायलट से पूछा, मैंने कहा ये छोटा जहाज जो ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो कहता है नहीं ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्यों, बोले किधर भी उतर जाएगा ये, इसको इस छोटे से जहाज को जो ना रनवे वगैरह की जरूरत नहीं है, कहीं भी पानी में या कहीं रोड पे भी हम उसको उतार सकते हैं।
दारुसलाम से उड़ा है उसके बाद तो उसको लैंडिंग के लिए पानी के अलावा जंजीबारी
मिलेगा
और मिलना,
बाकी तो पानी था।
लेकिन शिप जो है ना
जी,
उस शिप में मैंने सफर किया था
जी,
और मैं वहां कह के आया था कि दोबारा जिंदगी में कोई जिम्मेदार आए ना तो उसको शिप
अच्छा
भेजिएगा।
अच्छा
वो ऐसे लगता था पानी की लहरों के साथ।
अच्छा आप भी गए ना जंजीबार तो शिप।
मैं तो यही मशवरा दूंगा कि शिप में जाना चाहिए।
हाँ
मुझे तो
हो सकता है ऐसा वो रफ टाइम होगा, सी का भी टाइम होता है ना, रफ सी टाइम होता है।
मुझे तो साउथ अफ्रीका
की थी जी,
ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہاں بھی ہم ایک جزیرے پر گئے تھے کیپ ٹاؤن میں, تو ہم نے شپ میں سفر کیا تھا. اور
یہ آپ کی جو نا انسٹرکشن لگتا ہے,
نہیں میں ایسا کرتا ہوں,
کریتی گئے تھے وہ شپ تو بہت مطلب ہے کہ ایزی تھا,
ٹھیک ہے,
لیکن یہ جو زنجیبار والا ہے نا
میں بھی شپ میں گیا نا
بھائی صاحب, گئے اس میں, ہاں
گیا ہوں نا,
بکار المدینہ بھائی کے ساتھ
گئے تھے یا بوٹ میں گئے تھے, اس کا فرق ہوگا. نہیں مجھ سے جب نارمل پیسنجر کا ایک جہاز ہوتا ہے, شپ ہوتی ہے, اس میں مطلب کہ اکانومی بھی ہوتی ہے اور مطلب دیگر کلاسز ہوتی ہیں, تو اور بھی اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہے, میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا یہاں بھی گیا. میرے مجھے پرسنلی طور پر شپ کا سفر, کیونکہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہی سفر ہوتا ہے,
دو ڈھائی گھنٹے کا ہی ہے,
دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, اور ایک تو آپ کا ماحول چینج ہوتا ہے,
تماتا بھی ہو جاتا ہے,
اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے, اور مجھے تو پرسنلی طور پر ریکارڈنگ ہو جاتی ہے.
آپ نے ریکارڈنگ بھی
مدنی چینل کے حوالے
سے, ترکی کا شپ وہ بھی بڑا اچھا, بڑا اچھا شپ.
ایک تو کروز ہے جس میں ہم مطلب کہ ہالینڈ سے لندن آئے تھے, وہ کروز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر یہ الگ تھی. تو میں پرسنلی طور پر جہاز سے زیادہ ٹرین, اس کو پتا ہے ٹرین کے سفر کو, یہ جب سے یہ شپ مجھے ملی ہے اس کے سفر میں زیادہ پریفر کرتا ہوں, تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیتا ہے, مگر اس میں دو چیزیں, ایک تو ساتھ چلنے والوں کے لیے اکنامیکلی
اچھا ہو جاتا ہے,
بیسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی جہاز افورڈ نہیں کر سکتا, اور جہاز کے اندر اگر آپ 50 پیسنجر لے کر بھی چلے نا, آپ نے بیٹھنا وہی دو کے ساتھ ہے, چلنے کہہ رہے ہیں گے تو آپ کو ایشو آتے ہیں. سمندری سفر میں اور ٹرین کے سفر میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کتنے 8.5 گھنٹے کا سفر تھا میرا یورپ کا بھی, لاسٹ ٹرین کا سفر تھا,
آسٹریا گئے تھے,
آسٹریا گئے تھے 8.5 گھنٹے میں ٹرین میں سفر کیا, اور میں تو اس کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں,
بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے.
دو تین سفر میں نے ٹرین کے کیے, اور یورپ کے سفر کو تو میں ٹرین ہی پریفر کرتا ہوں,
ہمارے مطلب میں ٹائم بعض اوقات نہیں ملتا, پھر ہمیں گاڑی میں اور اس میں سفر کرنا پڑتا ہے,
تو ورنہ ٹرین جہاز کے اندر بعض اوقات ریلی ہمارے بعض اوقات جو ہے نا ٹائم کم ہوتا ہے اور ہمارا اسکیڈول طویل ہوتا ہے, تو اپنے ٹائمنگ کے اندر اپنے اس پورے جدول کو کور کرنے کے لیے
پھر ہمیں
جہاز کی سپورٹ واقعی ضرورت ہوتی ہے. اور یورپ کے اندر بعض اوقات کار سے زیادہ اور ٹرین سے زیادہ جہاز سستا بھی بڑھ جاتا ہے,
سستا بھی ہے,
وہ سیزن کے حساب سے وہ پھر حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ, ہمیں ملتان کے تجربات ہیں, آپ کو ملتان کا جب اجتماع میں ہم جاتے تھے تو بس سے زیادہ ہم کو ٹرین سوٹ کرتے تھے, کیونکہ سفر میں نیکی کی دعوت, تو مجھے جہاز میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں جا کر بیٹھ گئے 8-10 لائن بھائی کے ساتھ, وہاں جا کر بیٹھ گئے 8-10 لائن بھائی کے ساتھ, تو یہ ہو گیا. تو انہوں نے جہاز کے اندر پائلٹ کے ساتھ سفر کیا ہے, ہم نے شپ کے اندر پائلٹ کے ساتھ سفر کیا ہے کیپٹن کے ساتھ, تو یہ ہوتا ہے, تو اپنے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں.
اچھا یہ صاحب جو پائلٹ تھے نا, انہوں نے تو ایک اور جو ہمارے کہتے ہیں نا دل حلق میں آ جائے, ایک تو ویسی جہاز جو بھی ہلنا, 3000 فٹ کی بلندی, چھوٹا, وہ تو ویسی ہم دیکھیں.
آپ نے زمین کو عبد الحبیب بھائی اتنے عرصے کے بعد اتنے قریب سے دیکھا ہے اوپر سے؟
جی جی, اب سنیے, زمین کا پانی تھا. اچھا دوسرا سنے, پانی ہے نا زنجیبار, تو آپ بھی شپ میں گئے تھے نا, پھر وہ کیا کر رہا ہے اللہ کا بندہ, اس نے نکالی اپنی کوئی کتاب, جہاز کو اس نے کیا آٹو پہ, اور وہ کتاب میں کچھ کام کرنا شروع ہو گیا. میں بولوں بھائی اس کو کچھ بولو, اچھا اس کے برابر والی سیٹ خالی, جہاز پائلٹ بھی ایک ہی, تو میں ہی بیٹھ جاتا ہوں, تھوڑا سکھا دو, پکڑ پکڑ تو لوں, یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے جہاز. اور میں نے مووی مووی بنائی, اس کو
اس نے بتایا نہیں تھا کہ آگے نہ اسپیڈ بریکر آئے گا, نہ آگے کو گھڑا آئے گا, نہ کوئی گاڑی,
اینچ تو نہ کرے نا, دروازہ ہو اندر کچھ بھی کر رہا ہو, پتا نہیں تو ہمارے سامنے کر رہا ہے جو کر رہا ہے, اسٹیئرنگ چھوڑ کے کچھ کام کاج میں لگ گیا. بعد میں اترنے کے بعد میں نے اس سے بڑی باتیں کی, میں نے کہا آپ کیا کر رہے تھے, بولے ایسا یہ نارمل سی چیز ہے اور یہ تو بہت اچھا جہاز ہے, میں نے تو قیمت بھی پوچھ لی, اتنا چھوٹا میں نے کہا بہت سستا ہوگا, لیکن یہ تو بہت مہنگا نکلا, ورنہ سوچ رہا تھا کچھ میں, لیکن کافی مہنگا جہاز تھا, اور جہاز واقعی مہنگے ہوتے ہیں. اس دن اندازہ ہوا کہ جو ہماری امیجنیشن ہے کہ چھوٹی چیز بہت سستی ہوگی, تو انجن اس کا واقعی مہنگا ہوتا ہے, اور وہ بھی اس نے بتایا کہ تقریباً $26 لاکھ کا وہ جہاز تھا, اتنا چھوٹا سا تھا, 8-10 سیٹ ہوگا, ویسے 2-3 کروڑ روپے کا ہوگا,
تو
کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذہن بنائے, لیکن
ویسے چل پڑتے ہمارے,
نہیں میں اس لیے بتا دیا نا کہ بہت مہنگا ہوتا ہے ہمارے بس,
یہ بات کرو گے اس میں بھی چل پڑے گی نا,
ذاتی تجربات بہت سارے ہوئے, یہ بھی تجربات ہوئے,
تجربات بہت سارے ہوئے ہم کو,
یہ ذاتی خیالات ہیں,
یہ خیالات, دعوت اسلامی کے لیے سوچ رہا تھا کہ کوئی چھوٹا جہاز اس طرح ہونا چاہیے, لیکن بہت مہنگا تھا, میتھ میں اتنا مہنگا نہیں ہوگا جہاز. اینی وے چلے,
ان کا سفر جو ہے یہ بھی تو اب ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے,
بہت کمفرٹیبل ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یو کے,
جس طرح میں نے آسٹریلیا کا سفر کیا نا, آپ ایک بار کرنا ضرور اگر یورپ جانا ہو تو, جس طرح میں,
جی بالکل,
ہم میں آپ کو بتاتا نہیں, ان شاء اللہ
آرام سے
میں عرض کروں گا کس طرح کرنا ہے.
جی ٹرین چائنا میں جو نئی سپر ٹرین, ساڑھے پانچ سو کلو میٹر
فاسٹسٹ ٹرین. ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو نگرانی شورا, اچھا اس سے جو فائدہ ٹریول ٹائمنگ کو یوز کرنا, ماشاء اللہ نگرانی شورا کو ہم نے دیکھا, آپ لوگوں بھی دیکھا. ہم ایک بار یو کے میں تھے اور ہمیں اسکاٹ لینڈ جانا تھا, لندن سے اسکاٹ لینڈ آلموسٹ پانچ چھ گھنٹے کی کار کی ڈرائیو ہے, اور کسی طرح بھی شیڈول میں مدنی چینل مجلس کا مشورے کا ٹائم نہیں بن رہا تھا, اور وہ مشورہ آلموسٹ مانگتا تھا کہ ہمیں چار پانچ گھنٹے چاہیے. تو بڑا اچھا پھر اس میں ڈیسیجن ہوا کہ گاڑیوں میں جانے کی بجائے ہم ٹرین میں چلتے ہیں, اور پوری مجلس مدنی چینل ٹرین میں ہمارے ساتھ ہو جائے. تو ہم پورا باقاعدہ ٹیبل لگی ہوئی ہوتی ہے آمنے سامنے, تو پوری مجلس بیٹھ گئی, اسٹارٹ ہوا مشورہ, ٹرین اسٹارٹ ہوئی, مشورہ اسٹارٹ ہوا, انگلش مدنی چینل کی ڈیسیجن وہاں ہوئی تھی. پہلے ڈیسیجن, پہلا مشورہ وہ اس طرح کا فل فورم تھا, اور ماشاء اللہ ہم اسکاٹ لینڈ پہنچنے سے پہلے پہلے یو کے انگلش مدنی چینل کی مجلس فائنل کر چکے تھے. پراپر ٹائم
کے اندر ہم نے سفر کیا تھا, اٹلی میں بھی آمنے سامنے,
جی جی بالکل سامنے, اٹلی میں بھی ہم نے یہ کیا تھا جب ابھی اسی سفر میں جب گئے تھے. تو جناب یہ, اور اس میں بھی یہی وجہ تھی کہ بھائی یہ گاڑیوں میں سفر اور بہت تھک جائیں گے, تو ہم ٹرین میں ہی جلدی پہنچ جاتے ہیں اور آسانی ہو جائے گی. آئیے کالز لیتے ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں, ذاتی تجربات جاری ہیں, اور حاجی امین کے ذاتی تجربات تو بہت سارے ہیں, اور ان کے پاس تو بہت ساری پیاری پیاری حکایتیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی سننی ہے. اچھا آپ سے عمر بھی پوچھی گئی ہے, وہ بھی پوچھتے ہیں آپ سے. کال دیجیے جناب.
کافی ساری عمر. مفتی قاسم صاحب, حاجی عبد الحبیب بھائی اور نگران شورا, ان تینوں سے میرا ایک سوال ہے. آپ دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں, کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوں, کسی دوسرے ملک میں ہوں, اور آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو گئے ہو یا ہوں, یا کہیں اور کمرے میں رہ گئے ہوں, آگے پیچھے کچھ ہو گیا ہو, اور آپ نے کوئی چیز پرچیز کر لی ہو, تو آپ کو اس طرح کا کوئی ہوا, تو پھر آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟
سوال کا تعلق ہے نا بھولنے سے, نا اس کا جو ٹاپک بنے گا کوشچن کا, ذاتی تجربات کے بھی اگر آپ سیکشن بنائیں گے نا تو بھولنا ہوگا. تو میرا خیال ہے اس میں جتنے تجربات ایک شخص کے ہوں گے نا, وہ بہت پورا سلسلہ اس پر ہو سکتا ہے. نا اقساط ہوں گی.
چلے اگلی کال دیتے ہیں.
اس کا جواب تو دے دیں آپ. آپ کے ساتھ
ایسا پیسوں والا معاملہ تو نہیں ہوا,
جو بھی ہوا
یہ چیزیں تو بہت رہی ہیں میری. جہاز میں کئی بار آئی پیڈ رہ گیا اور موبائل رہ گیا. ابھی ریسنٹلی مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ ابھی اسی بار کیا ہوا کہ اب یہ دیکھیں, یہ بھولنا تو تھا لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ ہوا. اب ہوا کیا کہ میں عرب شریف کے شہر دمام سے مدینہ پاک آ رہا تھا, تو میں جہاز میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے اور ان کی شاید فیملی وغیرہ ساتھ بیٹھی تھی, تو انہوں نے کہا میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں, آپ میری سیٹ پہ چلے جائیں. تو میں ان کی سیٹ پہ چلا گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ ساتھ بیٹھ جائیں. میں پیچھے چلا گیا, اب میرا بیگ ان کے اوپر رکھا ہوا تھا, تو میرے پاس ایک چھوٹا ہینڈ بیگ بھی تھا. نارملی وہی ہوتا ہے, اس بار میں نے چھوٹا لگیج دینے کی کیا ضرورت ہے, جلدی اتریں گے مدینہ شریف, جلدی حرم شریف چلے جائیں گے, تو ہینڈ کیری ہوگا تو جلدی نکل جائیں گے. تو جناب یہی ہوا کہ جیسے جہاز لینڈ کیا تو میں نے اپنا ہینڈ بیگ لیا اور میں تو باہر آ گیا. اب باہر آ گیا اور بالکل ایئرپورٹ کے باہر نکل گیا, گاڑی جو لینے آئے تھے اسلام میں ان سے بھی ملاقات ہو گئی. میں نے کہا یا غوث پاک میرا بیگ کدھر ہے؟ مطلب وہ تو جہاز میں پڑا ہے. اب واپس گیا, اب میں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا اب رکے چیک کیا, انہوں نے مل جاتا ہے جہاز کے اندر سے. لیکن تقریباً پھر مجھے جتنی دیر دمام سے مدینہ شریف جہاز میں آنے میں لگی تھی, اتنی دیر مجھے مدینہ ایئرپورٹ پہ اور انتظار کرنا پڑا جہاز سے صرف بیگ مجھ تک آنے میں. لیکن بہرحال یہ کہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے اور چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تجربہ میں نہیں بھولتا جو انہوں نے پوچھا, وہ ون آف دا ٹپیکل ٹائم تھا. وہ کیا ہوا تھا, اور غالباً آپ بھی تھے اس میں, جب کویت ایئرپورٹ جو بغداد شریف سے گئے تھے, کویت ایئرپورٹ والے میں تھے آپ, ایران والے میں تھے
جہاں ہم کو اسٹے ملا تھا,
جی کویت میں. ہاں ہوا کیا تھا, ہوٹل میں ملا تھا. ہوا کیا تھا کہ میں گروپ لیڈر تھا, وہ گروپ کے سارے کاغذات اور میں دیکھ رہا تھا, تو نگران شورا بھی اس میں ساتھ تھے. تو اس زمانے میں 40 کے قریب لوگ تھے, تو سب اب 40 لوگ تھے, تھوڑا پہنچے بھی لیٹ تھے, تو ایئر لائن کا بندہ ویسے ہی ہم سے ناراض ہو رہا تھا کہ جلدی کریں جلدی کریں, آپ کی وجہ سے جہاز لیٹ ہو رہا ہے. تو سب کو میں نے بورڈنگ کروا دی, اور یہ سارے لوگ بورڈنگ کارڈ لے کر اندر چلے گئے. اور میں نے اس سے پہلے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا, بہت ٹھنڈ تھی, وہاں برف باری ہو رہی تھی عراق میں نا, تو میں نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنے بیگ میں ڈالا, اور میں نے اپنا بیگ بھی لگیج کرا دیا. تو جب سب ہو گیا تو مجھے کہتا آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اب میں پاسپورٹ ڈھونڈوں تو پاسپورٹ ہی نہیں. میں نے کہا یا غوث پاک لگتا ہے میرا پاسپورٹ اس اوور کوٹ کے اندر تھا. اور سارا گروپ اندر سب ریڈی, اکیلا میں. تو اب وہ جو اس کا غصہ نا ایئر لائن کے مینیجر کا کہ میں تمہارا کروں کیا, اب بیگ اندر چلا گیا تو اس کا مطلب جہاز میں چلا گیا نا, یعنی وہ تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھو میں نہیں جاؤں گا نا, 40 بندے نہیں جائیں گے, آپ نے میرا کام کرنا ہے. اچھا وہ پہلے تو بڑا سٹپٹایا, پھر اس بیچارے نے کیا کیا, ایک بندہ کا ایک بندہ دو, میرا ایک دوست تھا, میں نے کہا آپ جاؤ سے میرا بیگ ڈھونڈو. اس کو جہاز تک لے گئے, بھائی چڑھا نہیں تھا جہاز میں بیگ, اس نے بیگ ڈھونڈا, بیگ نکالا, بیگ کھولا, مفتی صاحب اوور کوٹ میں بھی پاسپورٹ نہیں تھا. اب جب وہ واپس آیا نا تو وہاں سے ہوا کیا تھا کہ جو میرے گلے کا بیگ تھا نا وہ میں نے کسی کو پکڑایا تھا, وہ اندر سے صادق بھائی ہمارے تھے, ان کا اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ہے تمہارا, کیونکہ وہ سب ڈر گئے تھے, سب چلے گئے, عبدالحبیب کیوں نہیں آ رہا, تو انہوں نے اشارہ کیا, میں نے کہا میں اس مینیجر کو بتاؤں کیسے کہ پاسپورٹ اوور کوٹ میں وہ اندر ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ہے, میں نے اسے اشارہ کر کے منگوایا, اس سے معافی مانگی. بہرحال یہ پرانی بات تھی, 20-25 سال میں تو ہو جاتا ہے
عبدالحبیب, بعض چیزوں میں نا انسان میں استقامت بہت ہوتی ہے.
لیکن ایسا نہیں ہوا بھائی, آپ بھی تو بتا رہے, آپ سے پوچھا کبھی کوئی ایسا ہوا پیسے ویسے ختم ہو گئے, کوئی چیز خرید لی آپ نے؟
کبھی ایسا ایئرپورٹ پہ واقعہ نہیں ہوا
جی صاحب, ایسا دلچسپ واقعہ ایئرپورٹ پہ آپ کے
طرح کا کوئی واقعہ میرے ساتھ یاد نہیں پڑتا.
ویسے اب بڑا آسان ہو گیا,
ویسے تو خیر بہت دلچسپ واقعات ہوتے ہیں لیکن بھولنے والا, خیر میں معاملے میں جو نا ذرا تھوڑا سا زیادہ وہ,
آپ تو بہت زیادہ محتاط ہیں, بہت زیادہ, مطلب میں نے سفر تو ساتھ
جی جی ہونا چاہیے
اور ہونا بھی چاہیے. اچھا میں کیا کرتا ہوں, میرا اپنا, میں اپنے ذاتی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں جب بھی سفر کرتا ہوں میری فیملی کو پتا ہے میرا بیگ میں بھرتا ہوں, لیکن بیگ بھرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا بیگ خالی کرتا ہوں.
دیٹس گریٹ.
خالی کر کے اس کے تمام ڈراز کے اندر میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہ کہیں کوئی چیز بچے نہ ڈال دیں, کوئی بھی ایسی چیز ڈرا کے اندر سے یا اس کے جو بیگ کے اندر جو زپس وغیرہ ہوتی ہے کوئی چیز رہے نہ گئی ہوں, وہ سارا دیکھتا ہوں, خالی کرتا ہوں. خالی کرنے کے بعد میں اپنے کپڑے خود نکالتا ہوں, اس پہ جو بھی کچھ اس کے 19-20 کرنا ہو تو پھر فیملی کے ذریعے کروا لیتا ہوں, سب کچھ کچھ کرتا ہوں, پھر بیگ بھرتا میں خود ہوں.
کیوں ہمارے لیے سارے کام آپ مشکل کر رہے
ہیں؟ عرض کر رہا ہوں, بیگ بھرتا میں خود ہوں, مجھے مطلب کوئی مجھے نیند میں اٹھا کے پوچھے گا نا کہ بیگ میں کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے, میں اس کو بتاتا ہوں کہ میری چیز فنا جگہ پڑی ہے, یا میں بھول جاؤں تو میں کہتا ہوں میرا بیگ کھولو گے نا فنا بیگ کے فنا حصے کے اندر میری چیز آپ کو وہاں مل جائے گی, تاکہ میں کوئی چیز مس نہ کر جاؤں. پھر جب واپس آؤں گا تو میں سارا بیگ خالی کرتا ہوں. خالی کرنے کے بعد دوبارہ بیگ, تو پورے سفر میں بیگ کتنوں کے ہاتھوں میں
جی ایسے ہی
گھوم رہا ہوتا ہے بعض اوقات, تو اپنا بیگ خود بھرو, اپنا بیگ خود خالی کریں.
خاص طور پہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے آپ کی بڑی اچھی احتیاط ہے کہ اپنے بیگ کو ایک بار خود دوبارہ چیک کریں.
پھر میں اپنے پرس کو پورا خالی کرتا ہوں مفتی صاحب, پورا
ایسا بعض اوقات ایئرپورٹ والے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا
کہ آپ نے
خود بھرا ہے سامان اس کے اندر, اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں.
بالکل, میں اپنا پورا پرس خالی کرتا ہوں مفتی صاحب, پھر ایک ایک چیز پرس کے اندر ون بائی ون ڈالتا ہوں. میرا پرس کا سالانہ نہیں ہے کہ سالانہ ایک بار خالی کرنا ہو, کیونکہ میں نے بعض بیگ دیکھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, میں نے سفر تو کیا ہے اس سمے, میں نے بیگ دیکھے, میں نے اسلامی کو کہا کہ یار یہ بیگ کتنے سالوں تک تم نے خالی نہیں کیا ہے, تمہیں پتا ہے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے, کبھی خالی تو کرو. کیونکہ ایک دفعہ مفتی صاحب ایئرپورٹ پر تجربہ ہوا, میں بتاؤں گا نہیں کیا ہوا, لیکن صرف ایک ٹپس دے دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے, ان کی بیگ سے اندر دبی کچلی اور مطلب کہ چیزوں میں لپٹی پپٹی کو پرانی سی ایسی چیز نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے بیگ سے نارملی. میں خود شرمندہ ہو رہا تھا, وہ بھی شرمندہ ہو رہا تھا عبدالحبیب بھائی. اچھا اس کو پتا ہے وہ جو ایس ایف والا تھا نا, اپنے باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا تھا ایس ایف والا, اوپر اسلام بھائی کو سائڈ میں لے گیا, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں, میں دعوت اسلام کو جانتا ہوں, یہ اچھا ہوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے بناؤ, مسئلہ ہو گیا تھا. میں نے بعد میں اس کو بولا میں کیا یار کمال کرتے ہو یار, اپنے ساتھ ان کو بھی داؤ پہ لگاتے ہو. تو میں نہ کسی کا سامان لیتا ہوں, ایون کہ اگر میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں کوئی مجھے کچھ دے دے میں نہیں لیتا, ایئرپورٹ کے اندر کسی کی کوئی چیز نہیں لیتا, اس طرح کی کوئی چیز بھی سفر میں ہم نہیں کرتے, پیسے کارڈ وغیرہ جو بھی کرنا ہو وہ کرتے ہیں. پاسپورٹ کو دو دفعہ جیب میں چیک کرتا ہوں, یہ سب کچھ کرا کر
ایسا یاد ہی آئے. ابھی 2-3 سال پہلے وہ ایک کیس ہوا تھا, بولے 5-6 سال پہلے کی بات ہے, جب وہ یہاں پاکستان سے ایک فیملی عمرے کے لیے جا رہی تھی, تو ان کو یہاں ایئرپورٹ پہ کسی نے کچھ دے دیا تھا, تو وہ چپل پہنا دیے تھے کہ جناب یہ جا رہے ہیں تو یہ مبارک چپل لے جائیں, تو وہ بعد میں بےچارے 4 مہینے جیل میں رہتے
ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کی جو نا وہ سفارش کرا کے ان کو بچایا تھا, ورنہ تو سر قلم ہو چکے ہوتے.
اصل میں جو پھنسا ہوتا نا ہوتے سب ایئرپورٹ پر, اس کو خالی بیگ نظر آنا چاہیے. میرا اپنا ایسے اپنے طور پر ہی میں نے سوچا ہوا ہے کہ اگر اسے خالی بیگ نظر آ گیا اور پیسنجر اس بیگ کے ساتھ نہیں ہے, آپ دیکھیں ایئرپورٹ پر ہمیشہ اعلان ہوتے رہتے اس طرح بیگ کی حفاظت, کسی کا سامان یہ نہ لے وہ نہ لے, تو ماضی کے ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ بھی کوئی ایسے تجربات ہوئے ہوں, تو اس میں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. باتھ روم پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے, اتنے بڑے بیگ کبھی بھی جہاز پہ جاتے ہوئے آپ کے اتنے بڑے بڑے کبھی بیگ نہیں ہوتے, چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے جو آپ کی کیبن کے اندر آ جاتی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ٹرالی بھی آپ کے ساتھ ٹوائلٹ میں ہونی چاہیے, ہر چیز, یعنی کہ رسک اپنی آپ کو ایسا سفر کے اندر رسک فیکٹر میں کبھی
بھی ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہ سوچ رہے ہو کہ رسک فیکٹر کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کے بیگ سے کوئی ایسی چیز نکل آئی جو اس ملک کے قانون میں جرم ہے تو یہ ڈائریکٹلی مجرم آپ کہلائیں گے اور سزا کے حقدار بھی آپ بن جائیں گے. جو مفتی صاحب نے بات کی ہے، چونکہ بات چل پڑی ہے
اس میں تھوڑا ایڈ کر دو، میں پرسنلی دیکھیں میں کسی کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، ہم سب کے ذاتی تجربات ڈسکس ہو رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی انداز یہ بھی ہے، میں نے آج تک یاد نہیں پڑتا میں نے اپنے بورڈنگ پر کسی کا ویٹ کروایا ہوں.
اچھی بات، یہ بھی اچھی بات.
اپنی ٹکٹ پر آج تک میں نے کسی کا ویٹ نہیں کرایا، مجھے آفریں بھی ہوئی ہیں. آپ کو پتا نا ویٹ بکتا ہے.
جی ایسے ہی
ٹھیک ہے، اب میں ٹکٹ فارغ ہے کیونکہ وہ میری ٹکٹ پر ویٹ کر رہا ہے.
غلط چیز ہوگی اس کے جواب
اس کا جو نکلے گا اللہ نہ کرے، اب حتیٰ کے قریب سے قریب ترین کے بھی
جی
میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مجھے دے رہا ہے، مجھے اس بات کا ڈاؤٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ دیکھنے دوست دشمن سب سن رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، ہم تدبیر کر سکتے ہیں، باقی جو تقدیر میں ہوگا.
اس میں بعض اوقات ناراض ہونے کا ڈر نہیں ہوتا مولانا صاحب؟ آپ کا تو وزن فارغ ہے، آپ اپنا ہمارا وزن لے.
مولانا تو ایک عام آتی دور کی بات ہے، میں نے تو قریب ترین لوگوں کو،
قریب لوگوں کو کیسے منع کریں یہ سوال ہے.
نہیں مطلب نہیں کر سکتا میں.
دیکھیں پتا کیا اس کا وہی ہے، جیسے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہیں کھانا کھانے جائیں نا، یا دعوت ہے یا ویسے کہیں گئے، اب کھائیں جی آپ کھائیں جی، تھوڑا سا اور کھائیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے کو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نا یار، کھا تو میں رہا ہوں.
صحیح
مسئلہ تو مجھے ہونا ہے، تو مجھے نہیں ہونا.
نہیں لیکن یہ دیکھیں، یہ کھانے میں تو بندہ کہہ سکتا ہے کھانا کھا لیا، لیکن آپ سفر پر جا رہے ہیں، میرے چھوٹا سا لے جانا.
جس چیز کی وجہ سے آپ مشکل میں پڑ رہے ہیں،
بڑی مشکل،
تو اس سے آپ
مشکل کیسے عبداللہ،
کیسی ختم.
پھر ہم
ہماری دعوت اسلامی کی
دنیا دیکھ رہی ہے، ہم کو کیوں دیکھ رہی ہے بھائی؟ قاسم صاحب پہلے بھی قاسم صاحب تھے، عمران پہلے بھی عمران تھا، عبدالحبیب بھائی پہلے ہی عبدالحبیب بھائی تھے. ہمیں دیکھنے سننے والے اتنے تو لوگ نہیں تھے، ہمیں دیکھ رہی لوگ دعوت اسلامی کے بہاف پر
جی.
تو ہمیں اپنی چیزوں کے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی آنے جانے اٹھنے بیٹھنے، پتہ ہم جب عبدالحبیب بھائی یہاں تک سوچتے ہیں کہ یار فلاں جگہ جائیں یا نہ جائیں، فلاں کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے، فلاں سے ملے یا نہ ملے، جب ہر چیز ہم غور کرتے ہیں تو پھر اس چیز کے بارے میں کیوں نہیں غور کریں گے؟ جب چیز تو ہمیں یہ دیکھنے کہ دعوت اسلامی کو لوگ کریٹیسائز کریں گے.
یعنی ڈیفینیٹلی، اور دیکھیں صرف کریٹیسائز وہ تو بالکل تنظیم کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن سزائے موت تک بات جاتی ہے اگر آپ کے بیگ سے کچھ ایسا نکلا ہے. اب میں نے ایک پریکٹس کی، ویسے میں مثال دیتا ہوں، پچھلے دنوں یہ میں ایک بات ذرا ضروری تھی کر لوں، کیونکہ پاکستان میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بالخصوص ہمارے غریب علاقوں میں ہو رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ گورنمنٹ نے بھی پکڑا ہے. کہ ہوا کیا کہ بہت سارے ہمارے دیہی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں لوگ جا کر کہتے ہیں ان بوڑھے خواتین مرد کو کہ ہم آپ کو عمرے پہ بھیج دیں، اور وہ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں عمرے پہ بھیجا جا رہا ہے، اور اب ان کو سامان وہ دیتے ہیں کہ یہ جاتے ہوئے وہاں سامان ہمارا دے دیجئے گا. اور اب بھی عرب شریف کی جیلوں میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کے جب انٹرویوز، میں نے بھی وہ انٹرویوز دیکھے ہیں، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں تو آ کر خوشخبری سنائی گئی کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنائے، آپ کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں تو ان کا سامان بھی نکل جاتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں اور وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو خدارا کسی کا سامان لے کر، چاہے وہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ دے رہا ہے، آپ کو حج کا ٹکٹ دے رہا ہے، ہم نے کسی کا سامان لے کے نہیں جانا. پہلے تو اس بات کو پلو سے باندھ لیں. اور دوسرا ابھی یہ میرے ساتھ ہوا ہے، بہت قریب وہی والی بات ہے کہ ہمت نہیں ہوئی میری منع کرنے کی، لیکن میں نے کیا کیا، مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی وہاں ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے دوائی لے جائیے گا. اور دوائیاں بھی انہوں نے بڑی آسان سی، تو میں نے کہا ایک کام کریں، آپ دوائی مجھے نہ بھجوائیں، آپ مجھے دوائی کا نام بتا دیں. میں نے وہ نام پوچھا ان سے، خود میں نے اسٹور سے دوائی خریدی اور وہ میں لے گیا، ان کو جا کے دے دی. تو ایٹ لیسٹ مجھے یہ تسلی تھی کہ وہ میں نے خرید
لیا نا.
لیکن وہ اب وہ دوائی تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں کیسے چیک ہو سکے گا کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے.
بہرحال سامان کے ساتھ اگر نگرانی شورا سے مرض کروں گا، سامان تو ایک بیگ ہے یا چیز ہے. اب جا رہے ہیں آپ لوگ امیگریشن پہ ہیں
جی،
کوئی آپ کو کہتا ہے یہ میری فیملی ہے یا میرے بچے پاکستان جا رہے ہیں، ان کو آپ نے ڈیل نہیں کرنا
جی.
بس اتنا ہے کہ ان کو ڈور بتا دیجیے گا کہ کون سا ڈور ہے، کس ڈور پہ اپنا پلین لگے گا
جی.
اب تھوڑا سا بس ان کو گائیڈ کر دیجیے گا. یہ اس میں ایک تجربہ جو ہوا تھا کسی کے ساتھ ایسے، انہوں نے کہا یہ فیملی ہماری جا رہی ہے، بالکل فرسٹ ٹائم پاکستان جا رہے ہیں،
بالکل اس پہ بھی گڑبڑ تھی.
اور وہ انہوں نے کہا دو بچیاں چھوٹی ساتھ تھی ان کی، انہوں نے کہا میں جا نہیں سکتا، بہت مجبوری ہے، تو یوں کر کے ان کو تھوڑا گائیڈ کرنا ہے. اب جنہوں نے اس کو لے لیا کہ ٹھیک ہے میں گائیڈ کر دوں گا، امیگریشن پہ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا یہ ساتھ ہیں. اچھا انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو پیچھے اس کے جو ہے نا معاملات کو ہم پہلے چیک کریں گے،
یو آر ریسپانسبل ٹریفکنگ ہو سکتی ہے،
یو آر ریسپانسبل، اس کے ہسبینڈ کی پرمیشن ہے کہ نہیں، یہ کس کی اجازت سے جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، آپ کے ساتھ کیوں جا رہی ہے، بولیے پورا کا پورا کیس کھلنے کا وہ بن گیا. اب اتفاقاً اس کے ہسبینڈ کے ساتھ رابطہ ہو گیا
تو اس نے کلیئر کر دیا. اگر ان کے پاس موبائل نہ ہوتا تو پھر تو یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کلیئر کر کے جائیں گے, پہلے یہ کیوں جا رہے ہیں
اللہ اور
کس کے ساتھ.
بہت احتیاط کرنے کی عادت ہے, بہت احتیاط کرنے. ایک میسج آیا ہمارا,
چونکہ عبد الحبیب ہمارا میرا پرس, آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا, میرا چونکہ پرسنلی اوور سیز زیادہ سفر ہے. پاکستان میں تو اب لاسٹ سفر رہا ہے, پچھلا جو گزرا ہے تو میں پاکستان میں 10-12 سال کے بعد میرا سفر رہا, لیکن چونکہ سفر ہی باہر رہتے تھے زیادہ, ہمیں تجربہ زیادہ تر اب باہر کے یا یہاں جو لوگ ملتے ہیں اس کے تجربات ہوتے ہیں, لیکن جو یہاں اپنے ملک میں بھی سفر کرتے ہیں
اس سے برابر ہی ہوتا ہے
ان کو بھی.
اپنے ملک میں بھی جو ہمارے ہاں بھی ایئرپورٹ ہے وہی کم سیکورٹی ہے, اور وہاں کی جو چیکنگ ہے نا وہ کوئی معمولی لیول کی نہیں ہے, یعنی وہ اپنی مہربانی سے کچھ کرتے ہو.
ہمارے یہاں کا لیول بہت اچھا ہے,
میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں کا لیول اچھا. اس میں بھی ایسا میں ایک حیرت انگیز بات عرض کروں, جیسے ہمارے یہاں بڑا شہر تو کراچی ہے, تو اب لگتا یوں ہے کہ شاید کراچی کے اندر سیکورٹی جو ہے نا اس کا ذرا چیک اپ بہت زیادہ ہائی ہوگا, لیکن میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے میں نے کراچی سے زیادہ ہائی سیکورٹی جو ہے نا فیصل آباد میں دیکھی.
اچھا,
یعنی شاید چھوٹا شہر ہے نا تو اس کی وجہ سے وہاں پر وہ اوور چیکنگ ہے, یعنی وہاں کی چیکنگ کا انداز یہاں سے زیادہ سخت ہوتا ہے, زیادہ مرتبہ چیک کرتے ہیں.
اصل میں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو شاید وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے ایئرپورٹ سے ہی اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں سیکیورٹی الرٹ زیادہ ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات پورے دن میں ایک دو فلائٹ ہی ہوتی ہے تو سیکیورٹی والوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا, وہ ذرا زیادہ.
اور آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ ہم طائف اترے تھے؟
جی 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 بالکل, میرے ذہن میں یہی بات آئی,
وہاں چیکنگ انہوں نے
زیادہ یہی بات آئی تھی کہ وہ پوری دن میں کارکردگی بھی تو بنانی ہے نا.
اچھا, مدنی مذاکرے میں ایک اور بات بھی اسی تجربے سفر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکلے تو جس اپنا سامان اپنی ہی گاڑی میں رکھیں.
جی یہ بھی بڑی زبردست ضرورت ہے, سامان بھی اور پاسپورٹ وغیرہ بھی. پاسپورٹ والا بیگ اگر کسی اور گاڑی میں, وہ گاڑی لیٹ ہو گئی, سامان لیٹ ہو گیا تو انتظار کریں آپ, ایسا بالکل ٹھیک ہے. پیسنجر جس گاڑی میں, اسی پیسنجر کا سامان بھی اس گاڑی میں
گاڑی,
یہ بالکل تجربے کی بات ہے.
پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں
اور پاسپورٹ اپنے پاس,
سفر میں ویسے کہیں بھی آپ سے پاسپورٹ
بھی, سب ٹکٹ بھی بعد کا, تو وہ ٹکٹ والے بھائی صاحب کہیں اور چلے جاتے ہیں.
ٹکٹ تو بڑا اچھا ہو گیا آپ
کا, ایون کہ ٹرین کے اندر بھی.
جی
ٹرین کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ 6 بندوں نے ٹکٹ کرائی نا تو 1 کی جیب میں ڈال دی ساری.
صحیح ہے,
اب خدا نہ خاصا وہ کسی اسٹیشن پہ رہ گیا نا پیچھے,
باقی بغیر
بھائی تھے. باب المدینہ تربیتی اجتماع تھا ہمارا, بہت سال پہلے کی بات ہے, گجرانوالا سے اسلام بھائی تھے, ان کے پاس 28 ٹکٹ تھے. میں نے سردار آباد سے بیٹھنا تھا, کچھ اسلام نے مرکز, سب نے مرکز اولیا سے, اسی ٹرین پہ میں نے سردار آباد سے بیٹھنا تھا. ٹرین ٹکٹ ان کے پاس, جہاں جمعہ ادا کیا انہوں نے وہاں ان کو کچھ مطلب ٹائم انہوں نے اوور لے لیا, تو نکلے رش میں پھنس گئے. مطلب ہوا یہی کہ وہ ٹکٹ والے اس لائن میں پیچھے رہ گئے اور ٹرین چل گئی.
اللہ
پھر یہ دوڑے وہاں سے کہ ہم سردار آباد فیصل آباد آ کے ٹرین پکڑ لیں. اب وہاں آ کے کچھ منت کی, کچھ روکا, لیکن جیسے یہ شہر انٹر ہوئے ہیں نہر پہ تھے.
اچھا,
تو وہاں سے بھی ٹرین چل گئی,
نہر میں چلاؤں گا.
تمام ٹکٹ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے.
بلکہ اس میں تو کسی نے لکھا تھا, کہیں پڑھا تھا کہ 2 افراد کے اسٹیشن پہ پہنچنا تھا.
آئی آئی
تو وہ جو ہے نا کہیں پہنچنا تھا تو ٹرین چل پڑی. اب دونوں بھاگ رہے, ایک چڑھ گیا ایک رہ گیا. اب وہ جو رہ گیا وہ رو رہا ہے, تو سب نے کہا بھائی صبر کرو, دوسری گاڑی آگے جگہ ہوتی ہے. تو مجھے چھوڑنے آیا تھا, وہ چڑھ گیا, یہ رہ گیا جس کو جانا تھا.
اچھا, ٹرین والا واقعہ تو مجھے یاد آ گیا, اسی سال تجربہ ہوا. ہم کہاں جا رہے تھے ایگزیکٹلی یہ تو یاد نہیں آ رہا, پنجاب ہی جا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ فجر کے لیے گاڑی رکی, تو ہم نے کہا فجر پڑھ لیں گے, اسٹیشن بھی پنجاب کا ہی کوئی تھا. تو ہم 2 اسلامی بھائی تھے, تو ہوا یہ کہ میں اترا تو میں نے جلدی میں جو نا اپنا گلاسز ٹرین میں اندر ہی رکھے ہوئے تھے, تو میں اور وہ 2 اسلامی اترے, نماز میں پڑھنے لگا تو ٹرین چل پڑی. تو میں اتحیات میں تھا, میں نے کہا سلام پھیر کے کسی ڈبے میں چڑھ جاؤں گا. تو وہ اسلامی بھائی چڑھ گئے, اس جگہ پر چلے گئے. اچھا, میں دیکھا تو مجھے کوئی ڈبا ہی نہیں ملے, ٹرین چلتی جا رہی, تو وہ مجھے مل گیا. وہ جو نہیں ہوتا کارگو کا ڈبا جس میں وہ ڈاک جاتی ہے, میں اس میں چلا گیا. اچھا, سردی بولے, میرا کام فجر کے وقت تھا, چادر بھی میرے پاس کوئی ایک آدھی تھی شاید, وہ بھی نہیں تھی. تو اب پرابلم یہ ہوا کہ میرے پاس موبائل تو تھا مگر میرے گلاسز نہیں تھے. تو میں اس اسلامی بھائی کو بتا تو دوں کہ میں چڑھ گیا. اچھا, میں سمجھا اس کے اندر سے راستہ ہوگا, تو راستہ بھی نہیں, وہ کا جو یہ پارسل والا ڈبا ہوتا ہے اس میں راستہ نہیں ہوتا. خیر, وہ بندہ بڑا اچھا تھا, تو پھر میں اسی سے باتیں کرتا رہا. میں نے کہا اگلا اسٹیشن کب آئے گا؟ کہہ رہے وہ 1.5 گھنٹے بعد آئے گا. تو میں اسی سے باتیں کرتا رہا, اس نے مجھے وہ کوئی کارٹن تھا, کارٹن وغیرہ صاف کر کے اسی پہ بٹھا دیا. ہم دونوں بات
یہ بھولنے کے واقعات میں بھی آیا,
یہ کہاں سے بھولنے, چشمے ابھی تھوڑی فجر کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن اب مجھے اس دن احساس ہوا کہ باقی گلاسز نہیں تھے تو مجھے موبائل پہ اس کو کال نہیں ملا.
میں مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, میں بھی ایک بات بتاؤں, لوگ موبائل نماز پڑھتے ہیں نا, لوگ موبائل سامنے رکھتے ہیں, چشمہ بھی سامنے رکھتے ہیں.
جی, اور دونوں ٹوٹتے ہیں,
یہ دونوں چلے جاتے ہیں نا. موبائل اور چشمے اور اس طرح کی جو بھی پرس یعنی جو بھی چیز ہے نا, میرا مشورہ یہ ہے سامنے نہ رکھا کریں آپ. اس میں دو تین چیزیں بھولنے کا ڈر رہتا ہے کہ بھائی بھول کے چلے گئے, یا پھر جو نماز سے نکل رہے ہوتے ہیں نا, اچھا آپ ہیں مسبوک, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی دو رکعتیں باقی ہیں اور اب آپ پڑھ رہے ہیں, اب یہ جو بھی نکل رہا ہے نا آپ کا سورہ فاتحہ یاد نہیں رہے گا, اب بول بھی نہیں سکتے, رک جاؤ. اچھا اس میں ٹک کے آواز آ گئی نا تو اب گئے.
آپ کو یہ سب یاد ہی ہے, ابھی یہ مدینہ منورہ میرے کلاس سے ٹوٹ گیا.
جی 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 جی,
ابھی اسی مرتبہ جب ہم چار مہینے پہلے گئے,
بڑی بڑی مشکل ہو جاتی ہے,
بہت مشکل تھی. دوسرا سامان لے جانا بھول گیا ساتھ,
مدینے میں نثار ہو گئے,
نماز پڑھتے ہوئے وہی سامنے سے وہ گزرا اور گزرا بھی بالکل وہاں سے توڑ گیا وہ. اس کے بعد پھر جو
بڑی مشکل ہو جاتی. میرے ساتھ عید ٹرانسمیشن, پہلی عید ٹرانسمیشن, اور کئی عرصے بعد میں نے عید کی نماز فضان مدینہ میں پڑھی, اور میں نے پہلی تھی تو کنفیوژن بھی بہت تھی, تیاری بھی کی تھی, آئی پیڈ میں بیان وغیرہ نکال کے رکھا تھا, موضوع تیار کیا تھا. فضان مدینہ میں عید کی نماز پڑھی اور کیمرہ مین ہمارے بھائی آئے, اچھا گھر میں بھی کوئی نہیں, اکیلا پاکستان آیا تھا, گھر بھی بند, تو گلاسز رکھے تھے اس پہ اس نے رکھ دیا, پیرو بیچارے سے غلطی سے رہ گیا. اب میں بولوں اچھا ٹائم ہو گیا ٹرانسمیشن شروع کرنے کا, تو میں نے اپنے حارث کو چابی دی, میں نے کہا گھر جاؤ دو تین درازے کھولنا, یہ دراز میں ہو سکتا ہے گلاسز ہوں. میں نے کہا 15-20 منٹ تو میں چلا لوں گا, لیکن تم نے 20 منٹ میں چشمے لے کر آنے. اب میں شروع کی میں نے ٹرانسمیشن, تو میں اپنے طور پہ چلتا رہا اس وقت بغیر اس کے آئی پیڈ کے, اور جو ساری بات چیت کرنی تھی کی, اس کے بعد پھر الحمد للہ وہ گلاسز آ گئے. تو اس سے سیکھنے کو ملا کہ اپنے گلاسز جیب میں رکھنے چاہیے,
اپنی ویسے بھی اپنی چیزیں جیب میں رکھنی چاہیے. اور آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا, تو گھر سے نکلتے ہیں تو ایک مخصوص جگہ رکھیں کہ جہاں آپ کا پرس, آپ کے چشمے, آپ کی پین, آپ کی چابیاں, آپ کی چیزیں, جیسے کہ کوئی بھی ٹیبل ہے, سائڈ ٹیبل ہے یا کوئی بھی ریک ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ لے لیں یہ وہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کے میڈیسن کی بھی آپ کے اپنے باکسز ہونے چاہیے, آپ کی اپنی چیزیں, آپ کی اپنی سراؤنڈنگ میں ہو. گھر والوں کو بھی آپ ایجوکیٹ کر دیں کہ دیکھو میری چیزیں نا, کیونکہ میں اپنی چیزیں اپنے طور پر سوچ سمجھ کے رکھتا ہوں. اب صاف صفائی ہوگی نا تو جب آپ واپس آؤ گے نا تو صفائی کے نام پر آپ کی چیزیں صاف ہو گئی ہوتی ہیں.
ایسا ہوتا, یہ ہمارے ہاں جو شعور کی کمی ہے نا وہ تو یہ ہے کہ رات کے 2 بجے اگر بندہ اٹھتا ہے نا کہ پانی پینا ہے اس نے, اب وہ فریج کی طرف جائے گا نا تو وہاں پر گلاس ہی کوئی نہیں نظر آئے گا, اب وہ کچن میں جائے گا وہاں بھی گلاس نہیں ہوگا. جہاں جہاں گلاس عام طور پہ ہوتا ہے نا ہر جگہ سے غائب ہوگا.
صحیح,
وہ گلاس کی تلاش کے اندر اس کی نیند اڑ جائے گی ساری. تو ہمارے یہاں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا جو ہے نا, یہ
عالمگیر
پرابلم ہے.
جیسے آپ نے کہا نا, میرا اس میں مشورہ یہ ہے
کہ جیب میں رکھ لیں.
نہیں, کیونکہ اس میں آدمی نا جیب والا کپڑا پہن کے سوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں پانی ہے نا, پانی اپنے سائیڈ میں ہونا چاہیے, بھر کر کانچ کا بوتل نہ رکھے, ورنہ پھر جس کو مطلب کہ وہ سوئمنگ کی عادت ہوگی نا نیند میں, تو پھر وہ کہاں کہاں نکل جائے گا. تو پلاسٹک کی کوئی اچھی سی بوٹل رکھ لیں, گلاس بھی وہیں رکھیں, اور ٹارچ رکھیں, یا موبائل, اگر کیونکہ موبائل تھوڑا دور ہوگا نا تو اٹھنے میں آسانی رہتی ہے.
پانی کی بوتل میں ہی پانی ہو اور تیل کی بوتل میں ہی,
آپ نے خود ہی سنبھال, جب ایک روٹین میں آ جائے گا نا تو ہو جائے گا. تو یہ اٹھ کر جانا جو ہے نا, اور پھر وہ اندھیرا لائٹ تک پہنچتے پہنچتے بعد اوقات کوئی ٹیبل کا کونا لگ جائے, کوئی بچہ کوئی چیز زمین پر رکھ دے تو وہ چپ جائے, کھلونے وغیرہ گھر میں جیسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, بچوں والا گھر ہوتا ہے, تو بہت ساری نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں
چھوٹی چھوٹی مینجمنٹ ہوتی ہے, اور یقین کرے زندگی آسان
ہو جاتی ہے
چھوٹی چیزوں کے اندر نا. بس
اچھا مینجمنٹ جو ہے نا, اس لیے بھی ضروری, کبھی گھر میں کوئی مہمان آئے نا تو اس کا تو پورا ہو جاتا ہے. ابھی ہوا ہمارے خاندان میں, کسی نے وہ بےچارے گئے اور پانی کی بوٹل میں انہوں نے تیل بھرا ہوا تھا, وہ تیل پی گئے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تیل تھا. تو یہ پانی کی بوٹل میں لوگ, اچھا وہ شیمپو کی بوتل میں بلیچ ڈال کے رکھتے ہیں, ایک صاحب کے ساتھ ہوا اور باتھ روم میں گئے, انہوں نے بھائی سر پہ شیمپو ڈالا اور وہ رگڑ رہے ہیں اور بلیچ تھا انہوں نے, اور اس کے بعد پتا نہیں ان کے ہاتھ میں جلن ہونا
شروع ہو گئی,
سمجھ پڑی ہاں پتا نہیں بال بھی چلے گئے, تیزاب رکھ دیتے. آپ دیکھیں نا, تو یہ وہی والی بات ہے, گھر والوں کو تو پتا ہے کہ اس میں شیمپو نہیں ہے, لیکن مہمان کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کس بوٹل میں کیا ڈالا ہے. بلکہ کئی گھروں میں جیسے مینجمنٹ کی بات ہے, باقاعدہ میں حیران تھا, ایک جگہ میں گیا سٹیکر لگے ہوئے
گھر میں, گھر میں بوڑھے لوگ ہو نا مفتی صاحب, میرا مشورہ ہے, یہ ذاتی مشورہ اس کا سلسلہ کر دیں.
نہیں چلتے رہی تجربات,
ہاں یہ تجربات کی بات ہے, کیونکہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کے پاؤں سلپ ہونے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں.
بالکل ایسا,
لہٰذا اول باتھ روم میں جو میٹ ہوتے ہیں نا, باتھ روم میٹ,
جی جی,
اس کا خاص اہتمام کریں. اچھا ہمارے میں گیا وہ لوگوں کے گھروں میں باتھ روم میٹ جو ہے نا کپڑے کے رکھتے ہیں, کپڑے کے باتھ روم میٹ سلپ ہو جاتے ہیں, اس کے پلاسٹک کے آتے ہیں اور نیچے بش لگے ہوئے ہوتے ہیں جو چپکتے ہیں.
صحیح,
پھر آپ اس کو اکھیریں گے نا, ادھیریں گے تو یہ
کھینچنا پڑتا
ہے.
یہ بات میں
اچھا مشورہ
ہے. یہ ہوتے ہیں بیسن کے اثر, بعض اوقات لوگ بیسن پر پاؤں دھوتے ہیں, وضو وغیرہ کرنا ہو تو ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر ہے,
بڑا رسکی ہے,
ٹھیک ہے. اس میں سلیپ ہو گئے نا تو اب سوچے کہ کیا کیا ٹوٹے گا اس کا اندھا, یا پیچھے دیوار ہے تو سر پر لگے گا, تو بیسن کے پاس ہو. اسی طرح جیسے آپ نہا کر نکلتے ہیں, کیونکہ نہانے کے پوشن بھی الگ ہوتے ہیں, جیسے نہا کر نکلتے تو نہا کر جب پہلا پاؤں آپ باہر رکھیں گے, میٹ پر پاؤں رکھیں آپ اپنا, تاکہ آپ سلیپ نہ ہو, کیونکہ اللہ نہ کرے اگر بڑے بوڑھوں کی ریکوری پھر بہت مشکل ہے, جوان بھی گرتا ہے.
نہیں, یہ تو آپ کا مشورہ ایسا ہے کہ ہر باتھ روم میں ہی کر لیا جائے, جوان بچے بھی تو پھسل سکتے ہیں.
اسی طرح باتھ روم کے باہر بھی جو ہے نا, یہ اتنے دیکھیں جیسا گھر نارمل میٹ سستے ملتے ہیں
ایسا ہی
وہ لے لیا جائے تو اس سے مطلب کہ آپ کو یہ یقین
مان
چھوٹا, یہ چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں لیکن اس سے اتنا پروٹیکشن ہے آدمی کا کہ مت پوچھ
لیں. آپ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے اور آپ سے بڑا ایک زبردست سوال آ گیا, آپ تیار ہو جائیں کہ سنا یہ ہے کہ آپ کی ایئر لائن ہے اپنی, تو کون سی ایئر لائن ہے یہ بھی بتا دیں, ہمیں تو آج تک ٹکٹ نہیں ملا ہے,
بتا دو یار.
آج بتا دیں
آپ کو جب آیا سوال تو آپ چاہتے تو سوال کو کھایا جاتا ہے یار, لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت.
نہیں نہیں پتا تو چلے نا لوگوں کو, ہم لوگ تو پہلے ٹکٹیں بنا لیں باقی اس بات میں ہے.
میری اپنی ایئر لائن تو دور کی بات ہے, جہاز کی ٹکٹ خریدنے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے, سیدھی سی بات ہے.
مجھے تبانی فیملی کی ایئر لائن ہے نا, آپ خانانی ہے تو خانانی تبانی قریب قریب کر کے کوئی جڑتا ہو.
مجھے یاد ہے یہ ایک بار ہند گئے تھے ہم, تو
ابھی ایک عبدالرب ایک دفعہ ایک اسلام ابھی ایک ملے مجھے, میرا سر نے پوچھا آپ کا سر نیم کیا ہے, خانانی, تو خانانی بھی مشہور ہے تو ددیال سے خانانی, تو پھر ننیال کی باری آئے تو میں نے کہا پولانی, تو یہ بھی
بڑا بڑا بڑے
بڑے مطلب نام ہے, تو میں کہا یار کیا تعلق آپ کو ان لوگوں سے, میں نے کہا میں مطلب کہ بڑے نام ہے یہ, ان کے
بزنس بڑے
بزنس بڑے ہوتے, تو ہمارا کاسٹ بڑی ہے تو لوگ کہاں کہاں ہوتے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمارا فی الحال
آپ کے بارے میں کیا, اچھا لوگوں کی امیجنیشن کیا کیا ہوتی ہے, میں تو باہر والے کی بات نہیں کر رہا, اپنے اسلام بھائی کی بات کر رہا ہوں. میں ہند گیا تو اجمیر شریف میں کچھ اسلام بھائی ملے, کہتے ہیں ایک دو سوال کرنے, میں نے کہا جی بتائیں, تو کہتے ہیں وہ نگران شورا کا پانی کے سنا جہاز چلتے ہیں ان کے اور ان کا ہیرو کا کاروبار ہے. میں نے کہا شپنگ کمپنی میں کام تو کرتے تھے, یہ تو مجھے یاد ہے آپ نے جو ہے وہ شپنگ جو ہے وہ کلیئرنگ فارورڈنگ میں آپ کا کچھ عرصہ کام تھا, تو اچھا پھر میں نے خود ہی پوچھ لیا, میں نے کہا پھر میرا بھی بتا دو یار کیا کاروبار ہے, تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتا چلا یہ جو حبیب شوگر مل وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ کی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے نام کی بینک بھی بہت ساری ہیں, جو بھی حبیب کے نام سے کاروبار ہے سارا ہی ہمارا ہے. تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو بہرحال ایسا نہیں ہے. نگرانی شورا کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ کئی بار جواب دے چکے ہیں اور آپ کو انٹرنیٹ پر اس کا جواب بھی مل جائے گا, اور دعوت اسلامی ظاہر ان کی زندگی صرف ہوتی ہے. کال دیجیے جناب, کال لیتے ہیں انشاءاللہ.
ایسی کوئی مطلب کسی کو ایسا نہ ہو کہ جواب دبا گئے
جی
یا کھا گئے یا کچھ ہو,
بتا ہی نہیں دوبارہ.
نہیں ایسا کچھ ہے نہیں, اور نارمل ہیں ہم لوگ, ایک مڈل کلاس فیملی ہے میری اور اپنی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے اللہ کا شکر ہے, اور میں نے کوئی مذاق نہیں کیا, جب ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتا ہے میرے اپنے سفر ہوتے ہیں اس کے لیے بھی پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور پیمنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے.
ایسا ہی ہے,
ایسا نہیں ہے کوئی مطلب کہ
نگرانی شورا کو کئی بار مجھے یاد ہے کہ ٹکٹ کا جب فیئر بتاتے ہیں تو خود کہتے ہیں تھوڑا رک جاؤ فیئر کم ہو جائے گا, یا کبھی کبھی ایسا بھی مجھے یاد ہے کہ سفر پہ ہوتے ہیں اور واپس اگر کوئی ایسا پلان بن رہا ہوتا ہے کہ ایک دو دن جلدی آنا ہے, جب میں بتاتا ہوں کہ حضور ایک دو دن اگر آپ جلدی کرائیں گے تو 15-20 ہزار روپے زیادہ لگ جائیں گے, تو کہتے ہیں یار 20 ہزار روپے ہم زیادہ کیوں دے, ایسا کرتے نہیں آتے لیٹ. یعنی آپ کو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ اتنی چھوٹی اماؤنٹ جو نارملی لوگوں کے لیے چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے اس پر بھی وہ غور کرتے ہیں, کیونکہ اپنے اخراجات سے کوشش کرتے ہیں سفر کرنے کی, تو انسان کو پھر جیسی اس کی پوزیشن ہوتی ہے اسی
اخراجات پہ اگر بندہ سفر کرے
جی
تب بھی سوچے نا
جی,
جیسے میں اپنے جیب سے اخراجات سفر کرتا ہوں تو میں بالکل سوچتا ہوں, اگر ہمیں کہیں آنا جانا ہو تو ہم بالکل سوچتے ہیں کہ یار کتنے پیسے خرچ ہوں گے, کیا خرچ ہوگا, مہینہ گھر میں چلانے کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں. پھر ہم نے اپنے والد صاحب سے شروع سے سیکھا ہوا عبدالحبیب بھائی, یہ ہو سکتا ہے یہ باتیں, یہ میرے والد صاحب کے بہت اچھے اچھے تجربات ہیں
جی,
جو گھر میں فیملی ممبر کو کام آ سکتے ہیں
جی.
میرے والد صاحب تو شروع میں جب میں ماحول میں بھی نہیں تھا نا, تو ہم نے والد صاحب کی سوچتے تھے یار عمران یا میرے بھائی وغیرہ بیٹھے نا عید آئے گی, یعنی رمضان شریف سے پہلے کی والد صاحب کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا رمضان شریف
ممنی میں کرتے تھے، اب میں اردو میں کہتا ہوں کہ رمضان شریف اچھے نہ آئے گا تو اس میں یار یوں کھانے پینے کے اخراجات بڑھیں گے، تو یہ تھوڑا میں نے سیونگ کی ہے، پھر کہ یار عید کے کپڑے بنانے پڑیں گے سب کو دینے پڑیں گے، پھر سیونگ کی ہے، پھر عیدی دینی پڑے گی سب جگہ جائیں گے سیونگ کی، پھر کوئی شادی اگر ہم عید کے بعد ہونا تو یار شادی ہے تو یوں کریں تو یوں سیونگ کریں گے، تو والد صاحب جو ہے نا میرے سیونگ کو بہت زیادہ لے کر چلتے تھے، حتیٰ کہ دو دو تین تین سال کے بعد کیا ہونا ہے والد صاحب اس کا بھی مطلب کہ پلان کرتے تھے، شادی کے بعد کی پلان کرتے تھے، عقیقہ ہوگا اس کو پلان کرتے تھے۔
آپ کے اندر تو یہ تبدیلی اب آئی ہے، آپ کو ہم نے ایک زمانے میں دیکھا ہے جب آپ خرچ کرتے میں اتنا سوچتے نہیں تھے، خاص طور پہ اپنی ڈریسنگ پر، اپنی چیزوں پر، آپ برانڈیڈ اور
اصل میں یہ سوچتے والد صاحب تھے
تو میں نہیں سوچتا تھا، آپ سوچا
جیب والد صاحب کی استعمال ہو جاتی تھی،
صحیح ہے،
لیکن یہ وہ
ہم سوچتے رہ جاتے تھے، یعنی جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں نا، انہوں نے قلم اٹھا کے خرید لینی ہے، جوتے لے لینے، ہم کہ یار ریٹ تو دیکھو بھائی، لیکن بھائی بالکل میں تو دیکھتا تھا نا، میں واقعی مطلب کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ سوچتے نہیں ہے، گلاسز لے ہی لیے، اٹھائی لیے، خرید لیے، تو لیکن یہ بہت بڑی چینج ہم دیکھتے ہیں کہ
اس کے بعد پھر ہم اپنا کاروبار کرتے تھے تو اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، جب میں اپنا بزنس کرتا تھا آتی تھی آمدنی اس انداز سے ہم کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ 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 ہر چیز کو ہمیں دیکھنا ہوتا تھا، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں اس ٹائم پر آپ کے سامنے کوئی اتنا بڑا گول نہیں ہوتا، پھر فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں،
اور پھر ماشاءاللہ مدنی ماحول کی وجہ سے آپ کے
فیملی سنت نے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نا یہ بھی تقریباً 22 مدنی ماحول میں آنے کے بعد بھی یہی طبیعت رہی ہے، 20-22 سال پرانے اگر کے بعد بات کریں، پھر امیر سنت کے ساتھ جتنا بیٹھتے رہے تو امیر سنت قناعت کا، حضور خرچی کا، ایک لمیٹڈ انداز میں جینے کا، دعوت اسلامی، آپ یہ بہت کئی چیزیں سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، کرتے 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 کافی مائنڈ بنایا کہ اب آپ ہمیں کس طرح گزارا کرنا چاہیے، تو آپ 15,000-10,000-15,000 روپے کے لیے بھی غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ مجھے بعض وقت کہتے ہیں یار 20,000 لگنا نا،
میں بولتا ہوں میں 20-25,000 آپ پہ جانا،
میں نے کہا یار عبداللہ 20,000 ایک عام آدمی کی سیلری ہے، پورا مہینہ محنت کرتا ہے نا تو 20,000 کماتا ہے، میں صرف دو دن کے گیپ کے اوپر 20,000 روپے خرچ کر دوں یار،
میں کہتا ہوں بھی یار آپ کے جانا فائدے مند ہے، دو دن میں کام ہو جائے گا آپ چلے جائیں، لیکن میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کفایت شیاری کی کوشش کرتے ہیں، اور کال دیجیے جناب، کال لے
چل کے ناظرین یہ کلیئر ہو گیا بھائی ساڑھے جہاز اپنے کوئی نہیں، کہیں کہتا جی تو اڑے اپنے جہاز اڑ رہے ہیں، اتر
دعوت اسلامی کا کوئی جہاز نہیں ہے،
پوری دعوت اسلامی کا نہیں، ایک کوشش کی تھی میں نے ریٹ پوچھ کے میں بھی ٹھنڈا ہو گیا، بہت مہنگا ہے، چلا آپ کال دیجیے جناب۔
حاجی عبدالنبی بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، آپ نے بہت سارے سفر کیے دنیا بھر میں، کہیں ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ کہیں آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور آپ کے پاس کھانا بھی نہ ہو اور نہ آپ کو کوئی پاکستانی کھانے جو ہوتے ہیں وہ مل رہے ہوں، اور پھر کبھی اگر آپ کو کھانا لیا بھی آپ نے ہو تو بہت مہنگے ریٹ پہ آپ نے کھانا خریدا جو آپ کو یاد ہو، یا فلاں چیز کھائی تھی، برگر کھایا تو بہت مہنگا کھانا کھایا تھا، تو کوئی ایسا اگر ہو تو وہ بھی بتائیے۔
یہ سارے غربت والے سوال ہی کر رہے ہیں، پیسے بھول گئے ہوں، بھوکے ہو گئے ہوں، نہیں نو ڈاؤٹ ایسا تو کئی جگہوں پر ہوا کہ سفر جب بندہ انسان کرتا ہے، خاص طور پہ ایئرپورٹ پہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ایئرپورٹ پہ اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں ہوتا، بھوک بھی لگ جائے تو پھر ظاہر ہے جو ملے پھر بسکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں یا فروٹ لے لیتے ہیں، میں نے کئی بار اپنے سلسلوں میں کہا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت فروٹ ہے، اور جس کو ٹریول کرنا ہے نا وہ فروٹ لور ہو جائے، وہ فروٹ کو پسند کرنا شروع کر دے، سیب سب جگہ سیب ہی ہوتا ہے، کیلا کیلا ہی ہوتا ہے، ایک سیب اور ایک کیلا کھا لے تو پیٹ بھر جاتا ہے، نو ڈاؤٹ ڈالرز میں لینا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی پسند کا کھانا تو نہیں ملے گا، اور میں ایک اور کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اگر حلال کھانا ملے تو جس ملک میں جائے نا اس ملک کا کھانا کھائیں، پاکستان اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یورپ میں جا کر یا پتہ نہیں افریقہ میں بھی جا کر یا ساؤتھ کوریا میں بھی جا کر لوگ بریانی اور دال ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہاں کا بھی تھوڑا سا کھانا چکھ لیا جائے، اگر حلال ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا ٹیسٹ چینج ہوگا، اپنے والد صاحب کو میں دیکھتا تھا، والد صاحب ہمیں ایک بار عراق گئے تو وہ عراق والوں کو جو کھانا نا وہ کھلاتے کہ یہ کھاؤ، میں نے کہا ابو یہ کیسے کھا، بولے اب ادھر بھی تم نے وہی پاکستانی کھانے کھانے، تو اب تو مل جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، لیکن اگر جب اکیلے ٹریول کرتے ہیں، جب آپ کو ہوٹلیں تلاش کرنی پڑتی ہیں اور پھر حلال فوڈ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو بہترین چیز یہ کہ آپ فروٹ کھا لیں، اپنے ساتھ کچھ بسکٹ نمکو وغیرہ رکھ لیں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔
رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل یہ جو سالانہ سلسلہ ہے اس ابھی الحمد للہ عز و جل یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ نگرانی شورا بھی تشریف لائے تھے ہمارے یونان میں، اور حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ہم ایتھن سے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو پر گئے تھے اسکالا لکونیا، تو الحمدللہ وہاں پر ایک جگہ جو ہے وہ دیکھ لی گئی ہے مدنی مرکز کے لیے جو آپ نے فرمایا تھا، تو انشاءاللہ عزوجل ان قریب اس پر ہمارا مدنی مرکز قائم ہوگا. اس جگہ جو ہے وہ الحمدللہ عزوجل ترکیب چل رہی ہے. اور اسی طرح جو ایک اور شہر ہے تھیسالونیکی، ایتھنز کی طرح ایک مین سٹی ہے، تو جس کا آپ نے فرمایا تھا وہاں مدنی کام شروع ہونا چاہیے، تو الحمدللہ اس کے اطراف میں بھی مدنی کام شروع ہو چکا ہے. ہمارے اسلام بھائی وہاں پہنچ گئے الحمدللہ عزوجل. مزید دعاؤں کی درخواست ہے.
اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی زبردست کوششیں کرنے والے.
نہیں یہ میں یعنی یہ میرے ذہن میں تھا اور ماشاءاللہ اس کال سے کلیئر ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اتنے سفر کرتے رہتے ہیں تو اس سے فوائد کیا ہوتے ہیں. اب نگران شورا کے کئی ایسے سفر ہیں، جیسے ابھی آپ نے تازہ مثال سنی کہ جب نہیں گئے تھے تو ان علاقوں میں مدنی کام کیا تھا اور مساجد اور مراکز کی تعداد کتنی تھی، اور ماشاءاللہ نگران شورا کے جانے کے بعد اور اراکین شورا کے جانے کے بعد ہمارے مبلغین کے جانے کے بعد جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، جو فوائد ہوتے ہیں، اگر اس پر بیان کرنا شروع کر دیں.
انڈونیشیا دیکھ دے کے ایسا دل خوش ہو رہا ہے.
جی الحمدللہ دیکھیں انڈونیشیا سے جب قافلہ آیا تو ہمارے سامنے اس کی بہاریں. ساؤتھ افریقہ کی میں مثال دوں، پہلے سفر میں نگرانی شورا کے ساتھ تھا اور ہم نے ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کی بہت بڑی مسجد جمعہ مسجد وہاں بیان جب نگرانی شورا نے کیا تھا تو میرا خیال ہے 12-15 اسلامی بھائی تھے، اور نگرانی شورا مجھے اچھی طرح یاد ہے بیان کرنے کے لیے پہلے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ایسا بیٹھ گئے نا جو درس والا اندھا. اچھا نگرانی شورا نے بعد میں کہا میں انتظار کرتا شاید آئیں گی گاڑیاں آئیں گی کوئی اجتماع ہوگا، تو وہ 12 ہی لوگ تھے اور 10-12 لوگوں میں نگرانی شورا نے پہلے کھڑے ہو کے 5-7 منٹ بیان کیا پھر سمجھ گئے تو خود ہی بیٹھ گئے، 20-25 منٹ میں اجتماع مک گیا. تو لیکن اب وہ جانا ہوا
اس کے بعد کیا ایک اجتماع
اس کے بعد جو ہوا تو پوری مسجد جیم فل تھی اور ون آف دا بگیسٹ مسجد وہ وہاں کی ہے، اور اب 45 کے قریب مراکز ساؤتھ افریقہ میں بن گئے ہیں. یہ میں نے صرف آپ کو ایک ملک کی مثال دی ہے. تو الحمدللہ جانے سے اور خاص طور پہ نگرانی شورا ہو یا اہم ذمہ داران جاتے ہیں تو اس کے فوائد انشاءاللہ اگر اس پر ایک سلسلہ کرے تو ایک سلسلہ تھوڑا پڑ جائے گا. ابھی آپ نے یونان کی خود ہی خبر سنی،
اس کے تو تجربات سب سے زیادہ ہوں گے ان چیزوں.
جی بہت زیادہ تجربات ہوں گے ماشاءاللہ. اب ہم اسے اس سفر کو دیکھ لیں، ہم ترکی جو گئے تھے، اب ترکی میں جب ہم گئے تھے ہم کس طرح رہے تھے، کمروں میں کس طرح رہے اور ایک ہی کمرے میں ساتھ ساتھ اسلامی 8-8 سوتے رہے. آج ترکی میں فیضان مدینہ بن گیا. آج ترکی کے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ترکی سے اسلامی بھائی نگرانے کا
بن گئے. مفتی صاحب ترکی میں ہم نے گزاری نا، لاسٹ آپ نہیں تھے نا
اس کے بعد، اس بار
میرے سفر میں نہیں تھے، میں نے 3 راتیں گزارے ہوں.
کتنا فرق آپ کو ملا؟
پہلی رات عربی اسلامی بھائیوں کے ساتھ فیضان مدینہ کا وہ حصہ پورا بھرا ہوا تھا، دوسری رات ترکی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اجتماع کیا، فیضان مدینہ کو پورا ایسا بھرا ہوا تھا، تیسری رات پاکستانیوں کے ساتھ اجتماع کیا.
ماشاءاللہ
تینوں راتیں تینوں الگ الگ قوموں کے ساتھ اجتماع.
ویکینڈ نائٹس ہو یا نہ ہو، ویکینڈ نائٹس کچھ بھی نہ ہو،
پچھلے سال ہی گئے تھے.
ہاں یعنی ایک سال کے اندر یہ فرق ہے نا،
ترکی ہو کر ہے نا اس سال بھی.
تو یہ وہی والی بات جس میں ہم تینوں گئے تھے نگرے مفتی صاحب بھی ساتھ تھے، وہ کیا حال تھا، اب اس کو جگہ ہی نہیں تھی. اور ود ان اے ایئر یہ سب کچھ ہوا،
ایک سال کے اندر اندر
یہ، اور آپ دیکھ کر آئے اس کا نتیجہ. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، مثالیں اتنی ساری ہیں.
اس میں بھی کریڈٹ عبدالحبیب بھائی آپ کے میرے جانے کا کریڈٹ،
انیشیٹو ہم لے کر آتے ہیں. باقی
پرابلم وہ جو رک گئے نا وہاں پر، جو وہاں رکے جیسے شاہب بھائی وہاں رکے،
ماشاءاللہ عبدالحمید بھائی چلے گئے،
قربانی آئے، اسی طرح دیگر اسلامی بھائی ہیں جو ان ملکوں میں جا کر رک جاتے ہیں اور رہتے ہیں اور اپنا پورا پوری اپنی قربانی.
بہت پیاری بات کہی، بہت پیاری بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے نگران شورا یا ذمہ داران جا کر تو کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، ملک دیکھا ہوتا تو ڈیسیشن لینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ اس کے بعد جو مبلغین ہجرت
کرتے ہیں،
ماشاء اللہ بالکل سنگاپور فرسٹ
ٹائم سنگاپور لینڈنگ تھی میری بھی
الحمدللہ.
کیونکہ میں ایسا جو اجتماع تھا وہاں بریڈ فورڈ کے ساتھ والے ایک شہر میں جو بہت بڑا اجتماع کیا تھا
ہیلیفیکس میں،
سردی تھی اس رات
میدان اور بارش ہو رہی تھی، اور
بارش ہو رہی تھی اور وہ جو اوپر وہ لگی
ایسا لگ رہا تھا
لگ رہا تھا کہ ابھی گری ابھی گری. اور میں تو یقین کرے ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن جو ہے میں پہنچا نا تو میں نے جب 2-4 مرتبہ چھت کو اوپر آتے جاتے دیکھا نا، میں نے کہا آج تو ترکیب لگ رہا ہے بن جانی سب کی. تو میں یقین کرے میں اس کے گیٹ کے پاس بیٹھا نا،
جلدی نکل جائے گی
کہ بھئی یہاں سے اگر یہ آیا نا تو میں جمپ مارنا ہے، اور میں جمپ مارنے کے طریقے سوچوں وہاں بیٹھ کے کیسے جناب مختلف یعنی اس میں پڑا ہوا ہے چیزوں میں، تو کبھی کیسے جمپ مارتے کلابادی کھا کے آگے نکلتے یہ وہ، اور جب اوپر جائے تو میں ایک مرتبہ ایک نظر اوپر
ایک بار کچھ ہوا بھی نہیں، سارے لوگ کھڑے ہو گئے.
اصل میں یہ ہیلیفیکس کا اجتماع تھا، یہی مفتی صاحب
ہیلیفیکس کا،
تو بھاڑ کر کے جو نا وہ ہوا چلی
تھنڈر اسٹارم
اور یہ دھاڑ کر کے جب آواز آئی نا تو قوم کھڑی ہو کے پیچھے سے، باقی میرا بیان چلا تھا میں نے زور سے پھیرو پھیرو، سوچو کہ اتنے لوگ ہیں
اور یہ ہلنے جلنے سے گھبراہٹ ہو رہا ہے، قبر میں اکیلے ہوں گے،
وہ موضوع
قبر ہلے گی، اس طرح کر کے کوئی میں نے موضوع لیا تو سو رہے سکتے میں آ گئے تھے. وہ حقیقت یہ کہ مجھے وہ جیسے جیسے آواز آتی تھی نا وہ بیان کے اندر جو سمجھو کہ موضوع ملنا شروع ہو گیا تھا،
بہت آوازیں تھی، بہت
آواز ہوتے تھے، مجھے موضوع مل رہا تھا آوازوں سے،
یعنی یو کے
قبر حشر کا ہی بیان چل رہا تھا.
یو کے والوں نے اپنے طور پہ کہا تھا کہ ہم ایک میدان اجتماع کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ویدر کو شاید کیلکولیٹ کرنا بھول گئے تھے، لیکن ون آف دا بیوٹیفل اجتماع. ایلیفیکس والوں زندہ باد. چلے جناب اور کال دیجیے.
ابو معاویہ محمد عباس سے عرض کر رہا ہوں، ذاتی تجربات سلسلہ ماشاء اللہ مرحبا، بہت پیارا سلسلہ ہے، اور بالخصوص جب نگران شورا اور حاجی عبدالحبی وطاری جب دونوں ایک ساتھ ہوں تو مرحبا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. سلسلے میں عبدالحبی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح آپ مدنی کاموں کے حوالے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بسا اوقات ایسی جگہ بھی جاتے ہوں گے جہاں آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے، تو وہاں پھر آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح وہاں رہنے کا سلسلہ ہوتا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
کہ بیرون ملک تشریف جیسے لے جاتے ہیں مدنی کاموں کے لیے تو کیا ہوتا؟ میں سمجھا آگے پوچھیں گے، جیسے آپ بیرون ملک تشریف لے جاتے ہیں تو پھر جب اندرون ملک تشریف لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
ہاں اندرون ملک سفر اندرون ملک بھی ہوتا ہے، ایسا کئی بار ہوا ہے اور ایسا نگرانی شورا اور ہمارے ساتھ بھی. ابھی جب ذکر کر ہی رہے ہیں کہ ہم ترکی میں جب گئے تھے تو بظاہر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، ایک بار شاہب بھائی کا اپنا گھر تھا اس میں ہم نے آرام کیا، لیکن جب ایک شہر میں گئے تھے پچھلی بار، اس کو ہم نے کلپ بھی آپ کو دکھایا تھا جو سلسلہ ہوا تھا ہمارا ماضی کی یادیں، بقرعید میں سلسلہ کیا تھا اس میں ایک کلپ بھی ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح ہم نے ایک مدرسے میں آرام کیا تھا. تو کئی بار ایسا ہوا کہ اس سے پہلے جب ترکی گئے تھے تو ہم نے مسجد میں آرام کیا تھا، جب میں پہلی بار قافلے میں لے کے جو فرسٹ قافلہ ہمارا ترکی پہنچا تھا، نہیں اس سب سے پہلے، سب سے پہلے ہم ترکی گئے تھے یو کے سے پورا قافلہ ہم لے کر گئے تھے جب پوری برف باری تھی، تو ہم نے ایک مدرسے میں قیام کیا اور ایک مسجد میں قیام کیا. تو مدرسے مساجد اللہ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی ترکیب بنی جاتی ہے اور پھر الحمدللہ کام چل پڑتا ہے. انڈونیشیا جب پہلا مدنی قافلہ لے کر گئے تھے تو تب بھی ہمیں ایک مسجد مدرسے میں ٹھہرنے کا موقع ملا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر کام جب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اور ٹھکانا بھی مل جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت
سے
بنگلہ دیش گئے تھے، مدر ٹیک ایریا میں
2004 میں ہم لوگ گئے تھے بنگلہ دیش، تو مسجد کے ساتھ ایک خانقاہ تھی.
جی 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 خانقا. وہ بڑا ٹف ٹریول تھا وہ بھی ماشاءاللہ. اس سے پہلے جب پہلی بار نیپال ہم گئے تھے تو نیپال بھی جو ہم پہلی بار گئے تھے وہ بھی مسجد میں، کئی اراکین شورا ساتھ تھے. اب بھی تقریباً ہمارے جامعہ اور مسجد میں جا کے ٹھہرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو وہ مسجد اور مدرسہ بھی کچھ اور عاشقانہ سلوک
کا تھا. یہ چانس کم ہے جی. کہ کوئی کہاں ملے ہی نہ.
جی جی
یہ چانس اب کم ہے. سنگاپور کا ہمارا یہ ذہن تھا،
ہمارا سنگاپور کا ہم ذہن بنا کے گئے تھے. اچھا میں آئی سب سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، ابھی تک کوئی جگہ ہوئی نہیں ہے نا، تو ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ نہیں ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے، ہم ٹھہریں گے تو بے شک کسی مسجد مدرسے میں ٹھہر جائیں گے، کسی کے گھر ٹھہریں گے، لیکن ہوٹل ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. میرے کا کوئی ہے ہی نہیں جگہ تو کیسے ٹھہریں گے، ہمارا وہاں رابطہ ہی کوئی ایسا مضبوط نہیں ہو رہا. اچھا سنگاپور ہو گیا، ہانگ کانگ ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں جہاں رہائشیں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، بڑا لوگ کنجسٹ، بہت مہنگی زمین ہے، بہت مہنگے گھر ہیں، تو لوگوں کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی روم دے سکے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 17 سال پہلے سے ایک اسلام بھائی وہاں موجود تھے. ہمارے اسلام بھائی جب 2-3 دن پہلے ہم سے پہلے پہنچے ان کو وہ مل گئے، انہوں نے ماشاء اللہ اپنا گھر بھی ہمیں پیش کیا اور پھر راستے پہ راستے کھلتے چلے گئے. ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم پہلی بار آئے، اور الحمدللہ ایک کے بعد ایک مسجد میں گئے تو وہاں لوگ مدنی چینل کی وجہ سے پہچاننے والے مل گئے، تو الحمدللہ. اور پھر ماشاءاللہ غالباً بہت بڑی مسجد میں جمعے کو موقع بھی،
وہاں کی سب سے بڑی مسجد،
سب سے بڑی مسجد میں جمعے کو موقع بھی مل گیا نگران شورا کا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کام اللہ کی رحمت سے اب آسان بہت ہو گیا.
سفر تمام اسلام بھائی کو عرض کروں گا، سفر سب کو کرنا چاہیے.
جی اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے، میں سری لنکا کے شہر کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ ذاتی تجربات جاری و ساری ہے. عبدالحبیب بھائی آپ بھی سری لنکا تشریف لے کر آئے تھے، نگران شورا بھی آئے تھے اور حاجی امین بھی آئے تھے، تو آپ تینوں کے ساتھ یہاں پر کوئی ذاتی تجربہ ہوا ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے.
جی پچھلے سلسلے میں ہم نے سری لنکا کا ذاتی تجربہ ڈسکس کیا تھا اور وہ طویل سفر ہم نے بتایا تھا کہ ہم کیسے پہنچے تھے، جو ہم وہ جو ساحل سمندر پہ جو آپ اتنا ہی سب اس میں، ہاں ہاں، تو وہ تو ہم نے بہت طویل ڈسکس کی تھی. لیکن امین بھائی آپ کا تو کولمبو کئی بار سفر ہوا ہے ماشاء اللہ، کولمبو کے بارے میں آپ بھی کچھ بتائیں جناب.
لیکن کولمبو کا سفر الحمد للہ مطلب کافی ہوا، اور
فار ایسٹ کے کافی ملکوں میں آپ کا جانا،
فار ایسٹ میں جی
جی.
کولمبو ایک ہمارا پرانا، اور یہ وہ ملک کے جہاں پر امیر السنت سمیت تقریباً سبھی بڑے مبلغین نے سفر کیے
جی،
اور کافی وقت بھی گزارا، کیونکہ میمن کمیونٹی کا وہاں پر کافی اثر ہے
کولمبو میں.
کولمبو میں تو جب پہلی مرتبہ میں جانا ہوا تھا تو وہاں کی جو مسجد ہے تو وہاں پر مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملا، تو میں نے بیان کیا اردو میں، اب چونکہ تامل بھی بیٹھے تھے تو بیان تو ہو گیا. جب میں نے جمعہ پڑھایا تو جمعہ کے فرض کے بعد کھڑے ہو گئے ایک صاحب اعلان کرنے کے لیے، تو انہوں نے میمنی میں اعلان کیا. اب میں جب بیان کے دوران توجہ ہو جاتی نا کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے، اب میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ اردو ذرا کم سمجھ رہے ہیں. تو جب یہ ہوا نا تو میں نے پھر میمنی میں دعا کرائی، دعا ہی میمنی کرائی میں نے، تو وہ تو پھر وہ تو بالکل ہلچل ہی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. پھر میمنی میں بیانات اور یوں مطلب الحمدللہ. تو کافی یہ کہ وہاں کا ایک محبت ہے، اور پھر جس جس ملک میں بھی اس طرح کے سفر ہوئے دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں، کہ حالانکہ وہ شافعی حضرات لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت سے جس طرح محبت اور دعوت اسلامی کے کام میں جس طرح لگن ہوئی
ماشاءاللہ،
اس کے بڑے اچھے تجربات. پھر نگران شورا کا سفر جو ہوا تھا ہمارا ساتھ ہی
جی،
تو ایک انوکھا تجربہ تھا.
پل مڈائی گئے تھے اور واقعی انوکھا سفر تھا جی. آپ سے سوال ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟
میری 68 کی پیدائش.
51 ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. حضرت بھائی آپ بھی بتائی دیں اپنی عمر.
میری 74 کی ہے.
اچھا ہم دونوں ایک ہی سال کے 74 کی. کون سا مہینہ؟
عمر میں چھوٹے ہیں.
جی 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 جی. اچھا 74 آپ کا منتھ کون سا ہے؟ تاریخ ڈیٹ؟
جنوری.
اچھا جنوری، ٹھیک ہے. مجھ سے بڑے ہیں ماشاء اللہ. چلے جناب اگلی کال
تو آپ ہی ہیں،
ٹھیک ہے، کال دیجیے گا.
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بد نظر سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. نگران شورا ماشاء اللہ، عبدالحبیب عطاری سلم الباری ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور ساتھ امین بابا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور سلسلہ ابھی کیا خوب پیارا سلسلہ ہے، ذاتی تجربات ماشاء اللہ. عبدالحبیب عطاری بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. توسل سے جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک.
خیر مبارک، خیر مبارک.
امین بابا کیا حال ہے آپ کے؟
چلے نیا نام مبارک ہو.
ٹھیک ہے بابا، حکایات والے امین بابا.
جناب ذاتی تجربات بہت سارے ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. اس سال ایک ایسا زبردست تجربہ ہوا اور دعوت اسلامی کو ایک عظیم کامیابی ملی کہ جرمنی کے شہر ہیگن میں دعوت اسلامی نے ایک خوبصورت ایسی جگہ خریدی ہے کہ اب وہ مسجد بننے جا رہی ہے. پہلے وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، اور یہ ایک زبردست اچیومنٹ ہے دعوت اسلامی کی. انشاءاللہ شامی مسلمانوں کے لیے ایک زبردست ہم مدنی مرکز بنانے جا رہے ہیں. آئیے اس کے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں. آئیے آج آپ کو میں دعوت اسلامی کی ایک اور شاندار کاوش، ایک اور شاندار کامیابی بتانا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں 22 اپریل منڈے کے دن جرمنی کے شہر ہیگن میں دعوت اسلامی نے غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی ڈیل کنفرم کی، اور اب الحمدللہ آفیشلی اس کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے.
اللہ اس جگہ کو ہماری دعوت اسلامی کے لیے عظیم مرکز بننا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس مرکز کو مزید آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مدنی مرکز میں انشاءاللہ خاص طور پر ہمارے شامی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم اللہ نے چاہا رہنمائی کا سامان ہوگا. یہاں عربیوں کے مدنی حلقے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. قریب آپ مدنی چینل پر یہاں کے جب پرکیف مناظر دیکھیں گے، نمازوں کے مناظر دیکھیں گے، تو اللہ نے چاہا نبیت آپ کے دل انشاءاللہ باغ باغ ہو جائے گا.
اللہ کی رحمت سے ان قریب یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ مسجد بنا دی جائے گی. جرمنی کا وہ شہر ہیگن جہاں لاکھوں مسلمان اس کے اطراف میں رہتے ہیں، اب ان کے لیے ایک عظیم و شان مدنی مرکز بننے جا رہا ہے، جہاں نمازیں ہوں گی، قرآن کی تعلیمات دی جائیں گی، اور انشاءاللہ وہاں کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی. یہ دعوت اسلامی کی ایک خوبصورت کامیابی کی جھلک ہے. الحمدللہ جب میری حاضری ہوئی تھی تو وہاں جب ڈیل فائنل ہوئی تو اللہ کی رحمت سے وہاں پہلی اذان دینے کا شرف ملا. جس وقت وہ اذان دی جا رہی تھی وہاں موجود تقریباً ہر آنکھ ہی اشک بار تھی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. دعوت اسلامی اسی طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے.
کریم تیرا کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے آج ہم سے یہ کام لے لیا. اے اللہ یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
آمین.
تو
ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ اس کو اسلام کا عظیم مرکز بنانا، ہم کوشش کر سکتے مالک کامیابی تو نے دینی ہے، ہماری مدد کرنا، ہمارے مددگار پیدا کرنا، ہم سے ایسے کام لے مالک جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، تیرے دین کا پرچم بلند کرنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لے، دین کے خدمت گاروں میں ہمارا نام شامل کر لے، اسلام کے خدمت گاروں میں ہمارا نام شامل کر، جنہوں نے حصہ ملایا، نیتیں کی، اے اللہ اس کو ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ اے کریم ان سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا کر دے، ایک ایک روپے کے صدقے مولا انہیں لاکھوں لاکھ عطا فرما، دنیا میں بھی عطا کر، جنت میں بھی اعلیٰ محل عطا کر دے۔
تو کیوں نہ دعوت اسلامی کا ہم بھرپور ساتھ دیں، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور عاشقان رسول کو میں گزارش کروں گا کہ اپنی زکات، اپنے عطیات، اپنے ڈونیشن، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیجئے، تاکہ اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں پرچم اسلام کو دعوت اسلامی لہراتی رہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ، اگر ایک سال ہی کی دعوت اسلامی کی کامیابیاں دیکھی جائیں تو کتنی مساجد، کتنے مدارس، کتنے ملکوں میں مدنی کام شروع ہو جانا، اللہ کی رحمت سے ڈے بائی ڈے دعوت اسلامی ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے، تو کیوں نہ پھر اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیا جائے۔ تو یہ ایک اور تجربہ آپ نے دیکھا،
اسی سال ہوا سینکڑوں دیہات اور گاؤں اور اطراف ہوگا جہاں اس سال دعوت اسلامی کے
الحمدللہ
مدنی کام کا بھرپور آغاز ہو چکا ہوگا، جو کئی دیہات اور گاؤں اور اطراف یہ عموماً مبلغین وہاں نہیں پہنچ پاتے، لیکن اگر اس کو اوور آل لیا جائے اس کا، اچھا میرا اپنا اس معاملے میں ذاتی طور پہ یہ رہا کہ عشر کی طرف اس بار میری مفتی صاحب بہت دھیان گیا ہے، یعنی زکات فطرہ تو اپنی جگہ پر ہے، شاید ایسا لگتا ہے کہ بڑی تعداد پاکستان کی میں اگر میں بات کروں کہ جن پر عشر واجب ہوتا ہوگا یہ عشر نہیں ادا کرتے، ہم زکات پر تو غور بہت زور دیتے
لیکن
ہیں،
اور لیکن میں میرا اپنا تجربہ بتاؤں، عشر پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگلے سال میری گزارش ہے مفتیان کرام سے بھی، اراکین شورا سے، آپ سے بالخصوص، کہ ہمیں بہت بھرپور جان لگانی پڑے گی لوگوں کو اس بات پر اویئر کرنے کے لیے کہ زکات پوری دیں۔ میرا اپنا تجربہ یہ حضور کہ بہت بڑی تعداد میں اب بھی
تو ایک سال
لوگ زکات ہی دیتے ہیں۔
عبدالحبیب بھائی دیکھیں ہم خود اس ٹرینڈ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے مفتی صاحب، ہم نے بھی رمضان ہی بنایا ہوا زکات کا سال،
پہلے تو یہ بھی بتایا کہ
اس کا کیا پتا کہ اب جو شوال المکرم ہے
اس کا وہ سال پورا،
اس میں کتنوں کا سال پورا ہو رہا ہو، خود یہی کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے یہ نا عبدالحبیب بھائی، عشر کیونکہ جس پر عشر فرض اور واجب ہے، اسی طرح جس پر زکات فرض ہے، ان کو اویئرنیس دینے کے لیے یہ سیزنل کام ہے ہی نہیں،
ایسا ہی ہے پورا سال ہی کام کرنا،
پتا نہیں کس دن کس پر زکات فرض ہو رہی ہے۔
پھر پاکستان میں تو اپنی جگہ، ابھی یہاں بھی بہت کمی ہے، لیکن بیرون ملک میں مفتی صاحب خاص طور پہ ملکوں کا نام نہیں لیتا، لیکن بڑی تعداد میں لوگ زکات دکھتا ہے کہ پوری ادا نہیں کرتے، میں نے معلومات بھی کی ہے۔ اچھا میں ایک اور نتیجے پر پہنچا ہوں لوگوں سے مل کے کہ جس کی زکات ہزاروں میں ہے نا وہ آسانی سے ادا کر دیتا ہے، لاکھوں والا تھوڑا سا مشکل فیل کرتا ہوگا تو کرتا ہے، کروڑوں والا ادا کر دینا تو بڑی بات ہے، کیونکہ زکات جب کروڑوں میں بن جاتی ہے نا تو بہت ڈفکلٹ۔
ہم ان کو عبدالحبیب پورا ہمارا یہاں دیکھیں، میں پرسن لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا، دعوت اسلامی میں پرسن، تو اس میں میرا قصور ہے کیونکہ میں بھی ان کو سال کے آخر میں جا کر زکات کے بارے میں بتاتا ہوں زکات، کیونکہ مجھے زکات لینی ہے،
صحیح ہے،
اب مجھے زکات لینی ہے تو میں ان کو زکات کرتا ہوں، تو یہ میری سنتے بھی ہیں اور مجھے دیتے بھی ہیں۔ اگر میں پورا سال ان کو بتا دے، مثال کے طور پر کسی پر 10 کروڑ روپے کی زکات، ایک نارمل فگر، ایک مطلب ایک اچھا فگر ہے 10 کروڑ روپیہ، اب میں اس کو یہ اگر سمجھا دوں کہ جس کی 10 کروڑ روپیہ سال کی زکات بنتی ہوگی نا، تو وہ اپنی پوری 10 کروڑ روپے کی زکات کو پورے سال میں مہینوں میں تقسیم کر
دے، ایڈوانس دے سکتا ہے،
اور یہ دیتا رہے سال بھر میں، دیتا رہے دعوت اسلامی کو دینا ہے، رشتے داروں کو دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے وہ دیتا رہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے سال بھر کے اندر ایک اینڈ آئے گا، تو چاہے اس سے پہلے فری ہو چکا ہوگا ہو سکتا ہے زکات دینے سے، اور پھر رمضان میں اگر دینے کا دل کرتا ہو تو نفلی صدقات بہت ہیں دینے کے لیے۔ اسی طرح عشر تو بھاپرے باپ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں خربوں 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 روپے کا عشر نکلتا ہوگا، زرعی ملک ہے پاکستان،
نکلتا نہیں ہے
لیکن نکلیے دیتے نہیں،
بنتا ہے اتنا لیکن وہ دیتے
نہیں۔
بات یہ کہ جس پر زکات ہے نا اس پہ ایک بڑی تعداد ہے جو تھوڑی بہت پڑھی لکھی آپ کو ملے گی، جن پر عشر ہے نا ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس طرح علم دین سے بھی زیادہ دور ہے،
اور وہ ایسے گاؤں دیہاتوں سے ریلیٹڈ ہیں. آپ مطلب ذاتی تجربات کی بات آ رہی. ایک جگہ پہ اسلامی بھائیوں نے پرچی دی امام صاحب کو کہ یہ آپ جو ہے نا وہ عشر کا اعلان کر دیں. آپ امیجن کریں عمران بھائی کہ وہ انہوں نے اعلان نہیں کیا. بعد میں پوچھا کہ یہ نہ اس پہ کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے نہ کوئی ٹائم لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھ دیا عشر کا اعلان کر دیں. کیا ہے,
کب ہے, کب ہوگا یہ پروگرام عشر
کا؟ اتنی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ یہ جن لوگوں سے وہ وابستہ ہیں وہ گاؤں دیہات والے. اب آپ نے وہ بات کی نا کہ اتنا الٹریٹ ہے وہ طبقہ جن کے اوپر عشر واجب ہو رہا ہے اور ان کو عشر کی اویئرنیس دینا, ان کو جا کے اس بات کا
عرض یہ ہے کہ ہم بھی عشر عشر کر رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا عشر کیا چیز کیا.
اب ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی
کیا کہہ رہے ہیں ہم, کیا گفتگو کر رہے ہیں,
عشر ہے کیا,
عشر کیا ہے, چلے بتا دیں.
کل مفتی صاحب سے پوری اس کے خمس وغیرہ سب لے لیتے ہیں.
عشر کہتے ہیں جو زمین کی پیداوار کے اوپر زکات ہے, زمین کی پیداوار کے اوپر زکات ہے اسے عشر کہتے ہیں. اب اس کی تفصیل یوں ہے کہ جیسے زمین سے پھل بھی اگتے ہیں, سبزیاں بھی اگتی ہیں, فصلیں بھی ہوتی ہیں, یہ جتنی چیزیں زمین سے اگے ان کے اوپر بھی ایسے ہی زکات ہے جس طرح کے ہمارے روپے پیسے پہ سونے پہ چاندی پہ زکات ہے. تو جو پیداوار کی زکات ہے اسے عشر کہتے ہیں اور جو ہماری نارمل زکات ہے اسے زکات کہتے ہیں. تو سمپلی یہ ہے کہ پیداوار کی زکات کا نام عشر ہے. عشر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دسواں حصہ. جو ہم اپنے روپے پیسے پہ سونے چاندی پہ زکات دیتے ہیں یہ زکات ہوتی ہے 2.5%, یعنی کل مال کا نہیں 40% نہیں, چالیسواں حصہ 2.5%, 2.5 جو ہے پرسینٹ. یعنی اگر 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپے, 1,00,000 روپے ہے تو 2,500 روپے, 1 کروڑ روپے ہے تو 2,50,000 روپے, 1 ارب ہے تو 2.5 کروڑ روپے, یہ زکات بنتی. لیکن جو عشر ہے یہ ہے دسواں حصہ. اگر 1,00,000 روپے کی پیداوار ہے تو 10,000 روپے اس کی زکات بنتی ہے, اگر 1 کروڑ ہے تو 10,00,000 روپے اس کی زکات بنتی ہے, یہ ہے عشر. اچھا عشر کا ایک ہوتا ہے نصف عشر. عشر کا مطلب دسواں حصہ, نصف عشر کا مطلب ہے بیسواں حصہ. بیسواں حصہ بن جاتا ہے 5%. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 1,00,000 روپے کا جو نصف عشر دیا جائے گا 5,000 روپے دیا جائے گا. اب کسی پیداوار کے اوپر جو ہے دسواں حصہ دینا ہے, کسی پیداوار کے اوپر بیسواں حصہ دینا ہے. اس میں فرق کیسے ہوتا ہے, فرق اس میں یوں ہوتا ہے کہ جس زمین کی کھیتی باڑی میں اور اس کی جو اس کو پانی دیا جاتا ہے, اس پانی دینے کے اندر جس میں مشقت ہوگی اس میں 5% دیا جائے گا, جس میں مشقت نہیں ہوگی اس میں 10% دیا جائے گا. تو یہ جو فرق ہے یہ دونوں کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور مشقت سے کیا مراد ہے, مشقت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین وہ ہے کہ جو بارش سے سیراب ہو جاتی ہے. اب بارش سے اگر سیراب ہوگی تو اس میں بندے کو تو کچھ نہیں کرنا پڑا, بارش ہوئی اور سیراب ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ وہ رہٹ چلانے پڑتے ہیں یا جس کے جو ہے ٹیوب ویل جس کے لیے چلانا پڑتا ہے. تو یہاں چونکہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے لہذا اس مشقت کی وجہ سے اس کی جو زکات کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ عشر اور نصف عشر کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ زکات ایسے ہی فرض ہے جیسے مال کی زکات فرض ہوتی. پھر کچھ مسائل میں اس میں فرق بھی ہوتا ہے, زکات جو ہے وہ سال کے بعد ہی فرض ہوتی ہے, لیکن جو عشر یا نصف عشر ہے یہ جب جب پیداوار ہوگی تب تب یہ فرض ہوگا.
سال میں
سال کے اندر دو مرتبہ چار مرتبہ پیداوار ہوئی تو ہر مرتبہ ہی اس کی زکات یعنی اس کا عشر نصف عشر لازم ہو جائے گا. دوسرا اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ زکات کے اندر تو جو قرض ہوتا ہے جیسے وہ منہا کیا جاتا ہے کہ قرض کی رقم نکال کے باقی جو رقم بچے گی اس کی زکات دیں گے, لیکن عشر کے اندر یہ نہیں ہوتا. عشر کے اندر قرض کا اعتبار نہیں ہوتا, وہ دینی ہی ہوتی ہے. تو یہ دو فرق ہے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے فرق ہیں لیکن جو بنیادی تعریف کے اعتبار سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو سونا چاندی روپے کرنسی ان کے اوپر جو مال تجارت جو اس کے اوپر دی جاتی ہے اسے زکات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, جو زمین کی پیداوار ہے اس کا جو دیا جاتا ہے اسے عشر یا نصف عشر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں گا, جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ لا علمی مسائل سے بہت زیادہ ہے. اچھا لا علمی کے ساتھ ایک پرابلم اور بڑھتی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ جو عشر نہیں دیتے, زمینوں کا عشر نہیں دیتے,
بعض اوقات ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں, آبیانہ دیتے ہیں, یعنی حکومت کی طرف سے جو پانی آتا ہے تو ہم پانی کے پیسے دیتے ہیں, لہذا وہ زکات ہماری ادھر نکل گئی. آبیانہ جو ہوتا ہے یہ عشر نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا ایک ٹیکس ہے یا پانی کی قیمت ہے یا پانی کی سروسز کے چارجز جو بھی ہیں وہ, یہ وہ ہے عشر نہیں. عشر اس کے علاوہ دینا فرض ہے. اب جو لوگ اپنی اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے عشر نہیں دیتے وہ بھی گناہگار, لیکن اب اس کے ساتھ ایک نیا پرابلم اس سال سامنے آیا. ویسے تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن
مشین لگا کے پانی دیا
تو وہ بھی اسی محنت کے اندر ہی آ جائے گا, یعنی بیسیکلی وہ بارش والا جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے, اور یہ مشین ہے جو ہے یہ بجلی استعمال ہے موٹر کا,
اتنی ہوتی نہیں ہے, ہوتی تھوڑی استعمال ہے, پر چاہے جتنی بھی ہو اب 5% ہی دینا پڑے گا,
وہ اس کا وہ فرق ہو جاتا ہے. اچھا, ایک جو غلط کانسیپٹ جو عام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ابھی یہ جو جدیدیت کے مارے علماء اور اسکالر ٹائپ کے لوگ آ رہے نا, یہ اتنی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں عبادات کے بارے میں کہ الامان والحفیظ, یعنی دین کے احکام کو یوں کہہ لیں کہ وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹ اپنے اس میں بدلتے تھے نا کتاب کے اندر ہی, اب یہ کتاب تو بدل نہیں سکتے کہ قرآن کے الفاظ بدل دے, خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, تو یہ اس کے تعبیر, اس کی تعویل اور اس کی تفسیر کے اندر خیانت کرتے, اور اس کی خیانت کر کے جو اس کے معنی ہے اس کو اجتہاد کے نام پہ, اسے ریسرچ کے نام پہ, اسے تحقیق کے نام پہ, اسے روشن خیالی کے نام پہ, اسے جو ہے وہ جدید ذہنیت, ماڈرن اسلام, زمانے کے تقاضے, آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے, اور میرا فہم دین یہ ہے, اور اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ وٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ فرام اسلام, وہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جو ہے اب قرآن و حدیث کے احکام میں تحریف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک آدمی نے کلپ بھیجا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس کلپ کا جواب دیں. اب وہ ایک صاحب تھے تو عام طور پہ وہی کہ جن کو جدیدیت کی مار پڑی ہوتی ہے نا تو وہ اسی طرح کی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب اس نے زکات کا کیا مسئلہ بیان کیا کہ جناب وہ جو حکومت ٹیکس لیتی ہے تو وہ زکات تو اس میں نکل گئی,
چلو
لہٰذا حکومت نے جو ٹیکس لے لیا اسی کے اندر
زکات 5% سے زیادہ ہی لے لیتی ہے, تو
وہ 10% اب سیلز ٹیکس ہے وہ 16% تک پہنچا ہوتا ہے, لہٰذا زکات اس کے اندر ہو گئی. تو اب وہ وہاں ایک بندہ پوچھ رہا ہے یار اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان میں کسی بندے پہ زکات ہے ہی نہیں, کیونکہ ہر بندہ ہی اگر وہ انکم ٹیکس نہیں دے رہا تو سیلز ٹیکس تو ہر بندہ ہی دے رہا نا, جو بھی دکان سے خریدتا ہے تو ٹیکس وہ دے رہا ہے, موبائل ہر بندے کے پاس ہے اس کے اوپر ٹیکس وہ ادا کر رہا ہے, تو لہذا زکات تو پاکستان میں کسی بندے پہ ہے ہی نہیں, تو کدھر گیا نظام اسلام اور کدھر گیا نظام زکات اور کدھر گیا غریبوں کا حق اور کہاں سے جو ہے نا وہ غریبوں کی کچھ کریں. تو وہ کہنے لگے بس جی جو میں سمجھاؤں وہ یہی سمجھا. اب یہ کہہ کے اس نے بڑا غرق کر دیا قوم کا. اب جتنے وہ لوگ کہ جو پہلے ہی دین سے دور اور نفور اور دینی احکام سے جان چھڑانے والے, اس طرح کے الٹے سیدھے مسئلے ان کے سامنے آئیں گے تو جو فرض ادا کرتے تھے اس سے بھی جاتے رہیں گے.
وہ تو ایسا نہ کریں,
لوگوں کی لا علمی تباہ کر رہی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ علم والے کہلانے والوں کی جو جہالتیں ہیں وہ تباہ کر رہی ہیں. حالانکہ ٹیکس کیا چیز ہے, زکات کیا چیز ہے, قرآن پاک نے جو فرمایا تھا کہ نماز پڑھو اور زکات دو, اس کا ترجمہ گویا یہ ہو گیا کہ نماز پڑھو اور ٹیکس دیا کرو, نماز پڑھو اور حکومت کو ٹیکس دیا کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں. میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ٹیکس ادا کیا کروں, کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں تو میں نماز پڑھوں اور ٹیکس ادا کروں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو زکات کا حکم دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا تھا, یا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وہ ٹیکس ادا کرنے کا کہا تھا. تو بھائی اگر زکات کا مطلب ٹیکس میں لابھ لے لیں گے تو پھر قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اور جتنا پچھلے نبیوں کو جو ہے وہ فرمایا وکانا یا امر اہلہ بالصلاۃ, تو اب اس کے ساتھ نماز کے ساتھ وہ ٹیکس کا ذکر آ جائے گا. تو اب کیسی تحریف کی ہے کہ وہ جو ہزاروں احادیث ہیں اور وہ جو بیسیوں کی تعداد میں آیتیں ہیں سب جگہ اب پتا چلا کہ وہ ہو یہاں تو ٹیکس مراد تھا.
وہ یہ کہتے ہیں نا جناب پہلے اسلامی حکومت جب تھی نبی پاک کے دور میں تو اس زمانے میں بھی جو زکات تھی وہ بیت المال اور وہاں جو حکمران تھے وہ لے لیا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. تو اب بھی گورنمنٹ آپ سے پیسے لیتی ہے اور وہ آپ کی روڈیں بناتی ہے, آپ کے لوگوں کو اسپتال بناتی ہے, تو فائدہ تو ہوتا ہے نا غریبوں کا.
ٹیکس یہ ہے, یہ تو بیچاری حکومت بھی نہیں سمجھ رہی کہ ہم ان سے زکات لے رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لے رہے ہیں وہ حکومت بیچاری پریشان ہے کہ ہیں اچھا ہم زکات لے رہے تھے یہ تو ہم اب پتا چلا
زکات لے سارے جو جتنے بھی سرکاری عہدیداران نے سب کو زکات کے پیسے سے
تنخواہ زکات کے پیسے سے جاری تو یہ نہ سر نہ پیر ہے لیکن چونکہ زمانہ اجتہاد چل رہا ہے آج کل چار مشتہد تو گزر گئے اور 34-35 نئے آج کل چل رہے ہیں تو پھر اسی طرح کے مسائل آنے
چلے جناب مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں ایک تو عشر کے بارے میں بہت سو کے لیے نئی معلومات تھی اور دین کن سے سیکھنا ہے یہ بھی عقل ہمیں ہونی چاہیے یہ فہم بھی ہمیں ہونا چاہیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں آج امین سے ایک حکایت بھی سننی ہے مفتی صاحب سے ایک سوال بھی کرنا ہے کہ مفتی صاحب ابھی جیسے ماشاءاللہ آپ نے بے شک ایک التزامی طور پہ بہت ساری باتیں کی لیکن اپنے بیان میں نے دیکھا ہے اپنی گفتگو میں آپ بہت ماشاءاللہ موقع بہ موقع آیتیں پڑھتے ہیں یہ ایسا کیسے آپ کو یاد آ جاتا ہے کس موقع پہ قرآن نے کیا فرمایا
اس میں بیسیکلی تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں لیکن جو ایک ظاہری اسباب ہے ان کے اندر بہرحال کئی چیزیں اس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تفسیر ہے صراط الجنان اب اس کے لکھنے کے اندر جتنا عرصہ گزرا تو قرآن پاک کا مطالعہ اور آیات کو دیکھنا آپس میں ملانا چیک کرنا پھر ایک مرتبہ لکھی گئی تو اس کی پروف ریڈنگ کرنا پروف ریڈنگ کے بعد پھر ایک مرتبہ پڑھنا پھر چھپنے سے پہلے تو یہ تو اب 8-10 مرتبہ جو ہے نا وہ ایک ایک آیت کو تو اس زمانے کے اندر بڑھا پھر اس کے بعد معرفت القرآن جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کو لفظ بلفظ ترجمے کے لیے ایک مرتبہ پڑھا پھر اس کی ہیڈنگز لگانے کے لیے پھر ایک مرتبہ پڑھا پھر اس کے حواشی کے لیے ایک مرتبہ اس کو پڑھا پھر اس کی کلر چینجنگ اور کلر کنٹراسٹ چیک کرنے کے لیے پھر اس کو ایک مرتبہ پڑھا تو یوں 5-7 مرتبہ اس کے اندر گزر گیا پھر فیضان قرآن کی ریکارڈنگ جو مدنی چینل پہ کروائی ہے تو اب یہ پورا ایک ڈیوریشن جو اسی زمانے میں گزرا پھر جو ہے وہ خلاصہ تراوی کے نام سے ریکارڈنگ کروائی تھی اس کے اندر پورا قرآن پاک ریوائز ہوا پھر مضامین سورت قرآن پاک کی سورتوں کے مضامین اس کے اندر دہرائی ہو گئی پھر ابھی روٹین کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے پھر سیرت الانبیاء جو کتاب ابھی نئی نئی جو ہے یہ مکمل ہوئی ہے تو چونکہ وہ واقعات بھی سارے قرآن پاک سے ہی انبیاء
کتاب کا تو انتظار ہے انشاءاللہ جلد آ جائے بس
تو اب اس کے اندر بھی پڑھا گیا پھر ویسے جدا گانا بھی عادت ہے تفسیر کا ایک ذوق بھی ہے پڑھنے کا تو یوں بار بار پڑھنے سے پھر لازمی بات ہے کہ چیزیں ذہن کے اندر بیٹھ جائے
اللہ پاک آپ کو اور فہم قرآن اور قرآن پر اور عبور عطا فرمائے مفتی صاحب یہ ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا آپ عید والے دن بھی مطالعہ کرتے ہیں
عید والے دن پہلے تو میں بال التزام مطالعہ کرتا تھا یعنی میری کوشش ہوتی تھی کہ عید کا دن بھی بغیر مطالعے کے نہ گزرے مطالعے کے اندر جیسے ناغہ آئے نا تو اگلے دن مطالعہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جتنے ناغے بڑھتے جائیں گے اس کے بعد مطالعہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے مطالعے کا ایک سمپل سا یہ اصول ہے لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اب مطالعہ نہیں کرتا میں اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خاص ہے تو میں اس کے حوالے سے دیکھ لوں گا جیسے مثال کے طور پہ سلسلے میں آنا تھا تو اب اس کے حوالے سے ایک دماغی مطالعہ میں نے کر لیا یعنی نظروں کے مطالعے کے بجائے نا جیسے خوشی پہ شکر پہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نے سوچ لیا تو اپنے ذہن کے اندر وہ جو ہے نا وہ سارا گھومتا رہا
بن جاتا
اس کو تھوڑا سا
دماغی مطالعہ نہیں اصطلاح یہ ویسے اپنی چیزوں کو پلان کر لے بندہ کیا کیا بیان کرنا ہے ماشاءاللہ کال دیجیے جناب کال دیجیے
میرا نام محمد سعدی رضا اتاری بن غلام یاسین ہے میں انڈونیشیا سے بول رہا ہوں حاجی عبدالحبیب اتاری نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو اور حاجی عبدالحبیب اتاری اور نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ اب کی بار جب وہ انڈونیشیا تشریف لائیں تو وہ مفتی قاسم صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں
انشاءاللہ چلیں جناب مفتی صاحب انڈونیشیا کی دعوت آ گئی آپ
یہ غالباً پچھلے سال بھی آئی تھی
انڈونیشیا واقعی جانا چاہیے بڑا محبت کرنے والا ملک ہے
میں کہتا ہوں یہ مختلف ہوگا
بالکل الگ ہوگا کیونکہ اب تو ہمارے اپنے
جو 10-12 اسلام بھائی آئے نا انڈونیشین اس سے زیادہ آئے یہ جب واپس جائیں گے نا ایک ہوپ ہے امید ہے کہ یہ وہاں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو جس انداز سے لے کر چلیں گے تو شاید اب اس بار اگر جانا ہوا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی 20-25 جگہوں پر اجتماع ہوں گے
جو ایسا ہی
جو اجتماع یہ لوگ ارینج کریں گے
بالکل ایسا ہی انشاءاللہ انشاءاللہ جی اگلی کال
میرا عبدالحبیب بھائی نگرانی شورا مفتی قاسم صاحب سے یاد ہے کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جو آپ لوگوں کو ابھی بھی یاد آتا ہو تو آپ کو ہنسی آتی ہو کوئی بھی ایسا معاملہ
ظاہر ہر کسی کا الگ الگ ہی ہوتا ہوگا پوچھ لیں انشاءاللہ اگلی کال دیجیے
ماشاء اللہ نگرانی شورا مفتی قاسم عطاری صاحب اور عبدالحبیب بھائی ہمارے پیارے ماشاء اللہ تشریف فرمائے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک اللہ پاک ہم سب کو عید کی برکت عطا فرمائے حضور عرض یہ تھی آپ کی بارگاہ بالخصوص نگرانی شورا کی بارگاہ میں کیے تنظیمی تجربات ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں یہ ارشاد فرمائے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیخ مسعود صاحب میں مدنی کام کرتا ہوں الحمدللہ، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدنی کاموں میں اسلام بھائی حصہ نہیں ملاتے، ساتھ نہیں دیتے، تو ایک ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے کہ اب کیا 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 جائے، سمجھ نہیں آتا کچھ، کافی مطلب کہ ذمہ داریاں بھی نہیں لیتے، ذمہ داری دی جائے ان کو، تو آپ ارشاد فرمائے براہ کرم کہ آپ کے تجربات کیا ہیں اس حوالے سے، کیسے اپنے آپ کو بھی سنبھالا جائے اور کیسے مدنی کاموں کو آگے بڑھایا جائے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی ساتھ نہیں دیتے، کیسے حوصلہ بڑھائیں؟ ان شاء اللہ جواب لیتے نگران سے. اگلی کال دیں.
ماشاء اللہ عز و جل، ذاتی تجربات بہت ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے. آپ لوگوں میں سے عرض ہے کہ کوئی ایسا تجربہ آپ شیئر کرے کہ جس میں سفر میں یا حجر میں ایسا مومنٹ آیا ہو کہ بس ہمیں لگے جیسا آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ اب بس جان چلی جائیں گی یا کچھ معاملہ بڑا ہو جائے گا اور وہ کرم کے باعث ٹل گیا، جس کو سن کر یقین بڑھے گا اللہ اور اس کے رسول کی رحمت پر. ماشاء اللہ.
ایک اور کال لیتے.
نگران سورا اور حاجی عبد الحبیب عطاری سے میری یہ عرض ہے کہ آپ یہ جو ٹریولنگ ایئر لائنز کی جو احتیاطیں بیان کر رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا ایک اچھا مدنی گلدستہ بن جائے اور اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جائے، تو انشاءاللہ کافی اچھی ہمارے لیے بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کو اگر مدنی گلدستہ بنانا ہے نا عبد الحبیب بھائی، مگر بنانا ہے تو اس میں تین چار چیزیں ضرور ایڈ کرنی چاہیے جو لوگ عموماً مسٹیکس کرتے ہیں.
جی جی.
گھر سے دیر سے نکلتے ہیں، جو گھر پہ دیر سے نکلتے ہیں نا تو بھولنے کا چانس بڑھ جاتا ہے.
اب سارے کام ایمرجنسی میں آگے بڑھ جاؤں گے.
جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو وہاں دیر ہو گئی ہوتی ہے تو بہت سارے پرابلم سیٹوں کے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا اس میں مشورہ یہی ہے کہ جتنی آپ گھر پر دیر لگا رہے ہیں نا اس سے اچھا ہے کہ وہاں جا کر آپ انتظار کر لیں، ریسٹ کر لیں، بیٹھ جائیں، کیونکہ تقریباً ایئرپورٹ پر بعض تو چلو وی آئی پی لانچ ہوتے ہیں جو ہر، لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے بھی نارمل لانچ بھی ہوتے ہیں جو
کتاب وغیرہ ساتھ لے جاؤ،
کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہر آدمی کو کوئی ایئرپورٹ پر لوگ ملنے جلنے والے نہیں ملتے. آپ جا کر وہاں بیٹھ جائیں گے تو ہر آدمی آپ سے ملنے آئے گا، پوچھنے آئے گا، نام پوچھے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن گھر پر ٹینشن لینے کے بجائے، کیونکہ ٹریفک ٹائمنگ آپ کو عبداللہ بھائی یاد ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا مفتی صاحب، کہ اثر کے بعد آپ کا اجتماع یہاں ہے، مغرب کے بعد آپ کا اجتماع یہاں ہے. میں عبداللہ بھائی کو بولتا عبداللہ بھائی اثر کے بعد تو وہاں ہے، مغرب ہم نے وہیں پڑھنی ہے، جہاں اثر سے مغرب ہمارا اجتماع ہے. تو مغرب کے بعد وہاں اجتماع کیسے کر سکیں گے، کیونکہ مغرب سے وہاں پہنچتے ہیں بہت عشاء ہو جائے گی.
وہ جو فارم ہوں گے
تو ہمارے اسلام میں ٹریفک ٹائم، اچھا وہ ٹائم اگر 10 بجے کے رات کو بات کا ہے تو آپ آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے، اگر وہ ٹائم صبح 9 سے لے کر 12 بجے تک کا ہے تو آپ اتنا سفر آپ 2 گھنٹے میں کریں گے، اور اگر شام کو 3 بجے 4 بجے سے لے کر رات 8-9 بجے تک کا وہ سفر ہے تو آپ 3 گھنٹے میں وہ سفر کریں گے. تو جو ٹریفک لوڈ کے ٹائمنگ ہے وہ بھی نارملی ایئرپورٹ پہ جانے والے ٹریول کرنے والے کیلکولیشن میں عموماً نہیں لیا کرتے. تو یہ جب تک کہ پوری کیلکولیشن اگر آپ کے پاس ہوگی اور جہاز کے ٹائمنگ کے حساب سے اگر آپ لے کر چلیں گے تو آپ اتنا کمفرٹیبل آپ کا سفر ہوگا. اچھا اسپیشلی جب نمازی آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کے ٹائمنگ کو بھی دیکھ لے اور نماز قصر نماز کے حوالے سے بھی پوچھ لے کہ میں جہاز میں ہوں گا اس ٹائم پر نماز آئے گی تو میں کیا کروں، اور وضو وغیرہ کے اعتبار سے کیا کروں، اس طرح اگر سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑ گئی تو کیا کروں، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے تو کیسے نماز پڑھوں، یا کہیں اگر مجھے اترنا ہے کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو اس میں مجھے نماز کی جیسے تجربے کا، جیسے میں نے کئی دفعہ ان سے بھی معلومات حاصل کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. آدمی کو تجربات ہوتے ہیں کہ آپ کو دوسری کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے اور ایئرپورٹ کسی کا جاننے والا ہے، مطلب پہلے وہ ایئرپورٹ پہ جا چکا ہے تو اسے لے لے مسجد کی طرف ہوگی، وضو کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا، ہر ملک کے اندر مسجد کی جگہ نہیں ہوتی، وضو کا انتظام نہیں ہوتا،
نماز کے معاملات تو
ڈائریکشن قبلہ ڈائریکشن کیسے ہوگی، اسی طرح اپلیکیشن کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ اصل تو فرض نماز کی تو اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. اگر بھوک وغیرہ کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، تو اس ایئر لائن کے اندر آپ کو کیا کیا احتیاطیں کرنی پڑیں گی، ان تمام تر چیزوں کے تب ایون کہ میں پرسنلی اگر اپنا بتاؤں تو میں اگر اکیلا سفر کرتا ہوں نا، اور میں کئی دفعہ اکیلا سفر کرتا ہوں عبدالحبیب بھائی کو پتا ہے، تو میری سب سے بڑی ٹینشن پتہ ہے مفتی صاحب کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ٹینشن، اور بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی لیڈیز نہ ہو. اکیلے میں زیادہ تر یہ چانس ہوتا ہے. آج کل بدقسمتی کے ساتھ جیسا وہ جدید لوگ جو مسائل بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے غیر محرم، مطلب یہ شرعی سفر بغیر محرم کے عورت کے کرنے پر جو انہوں نے کھل کر اجازتیں دی ہوئی ہیں، اس کا ایک الگ پریشانی آئی ہوئی ہے کہ اب وہ عورت اکیلی ہوتی ہے.
لیکن وہ کون سا شرعی مسئلہ پوچھ کے سفر کر رہی ہوتی ہے؟
وہ دو دو عورتیں اکیلی ہوتی ہیں. تو یہ پر تو پھر مجھے پرسنلی طور پہ ہوتا تھا، بہت سارے ایئرپورٹوں پر میں نے دیکھا ہے کہ مذہبی آدمی کی عزت کرتے ہیں. یہ آپ کو یہ شاید حضور کا حیرت ہوگی، مجھے ذاتی تجربات ہے، میں مذہبی آدمی ہوں، میں اپنے مذہبی حلیے میں ہی سفر کرتا ہوں، مجھے ایئرپورٹ پر عزت ہی ملی ہے، چاہے وہ اپنا ملک ہو یا بیرون ملک ہو. زیادہ جو ایک پروٹوکول ہے یا جو ایک سسٹم ہے سیکورٹی کا، اس سے گزرنے میں کوئی بےزتی نہیں ہوتی، ویسے سچ کوئی زیادہ نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھے کہ 100 میں سے ایک دو ایئرپورٹ ایسے ہوتے ہوں گے جہاں پر ہمیں پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، اتھوا 98% مجھے پرسنلی طور پر میں نے فیل کیا ہے. اسپیشلی نان مسلم اگر ایئرپورٹ پر جائے نا، غیر مسلموں کے بہت عزت کرتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ ڈرتے ہیں، امام کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کیس ویس نہ ہو جائے. اس بورڈنگ میں پرسنلی اپنے سنگل کا بول رہا ہوں، میں کم از کم اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ اگر مجھے سیٹ ایسی دینا ناٹ نیکسٹ ٹو وومین، میرا لفظ میں نے یاد کر لیا ہے، ناٹ نیکسٹ ٹو وومین. اچھا وہ ایک دو دفعہ یہ ہوا کہ ہم آپ کو عورت کا نام نہیں بتا سکتے. میں کہا میں نے عورت کا نام پوچھا کب ہے؟ آپ کو نام سے تو پتا چل جائے گا یہ مرد ہے کہ یہ عورت ہے. اچھا عورتوں کو پوری ایئر لائن، پورے جہاز میں، ایئر کرافٹ میں بعض سیٹیں عورتوں کو دی نہیں جاتی، بعض پورے جہاز میں بعض حصے ایسے ہیں جن میں عورتوں کو سیٹیں نہیں دی جاتی، وہ ویکنیس ایریا ہوتے ہیں، تو وہاں عورتوں کو سیٹیں عموماً نہیں دی جاتی. عموماً نہیں دیا جاتا، اگر لوڈ اوور لوڈ ہو جاتا ایک الگ بات ہوتی ہے. تو یہ وہ ضروری ہوتا ہے، ایسا پریشانی ہو جاتی ہے اگر عورت ساتھ بیٹھی ہو نا. اب مر اچھا وہ تو اٹھنے سے رہی نا، اس نے تو اٹھنا ہی ہے، وہ تو ہم کو بولے بیٹھنے بیٹھو، نہیں بیٹھا تو نکلے گی ادھر گھر پہ پردہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اور ٹیسی سی باتیں کریں گی. تو اب جب بنانا ہے مدی گلدستہ، تو مذہبی لوگ اور نمازی لوگ، غیر نمازی لوگ سب مدی گلدستہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو اپنی عبادات، فرض، کھانا پینا، حلال حرام، ان سب کی معلومات جہاز و سفر میں ہونی چاہیے.
بلکہ اس بار تو جہاز میں ایک زندگی کا، میری زندگی کا بھی ایک انوکھا تجربہ ہوا، کیونکہ چاند رات جو سفر تھا، مفتی صاحب سے بھی بار بار رابطہ ہوتا رہا، آپ سے بھی رابطہ ہوتا رہا، اور جس ملک میں میں تھا وہاں چاند کا اعلان ہو چکا تھا، پاکستان میں صبح پہنچنا تھا تو روزہ تھا. تو بڑا ٹپیکل اور بڑی یونیک سچویشن تھی، میں نے جہاز میں کچھ ریکارڈنگ کی تھی.
آپ نے کنٹینیو کیا کہ عبدالحبیب بھائی، آپ نے کنٹینیو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے،
الحمدللہ
آپ نے کنٹینیو مفتی صاحب سے،
مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، کنٹینیو جواب دیا.
مفتی صاحب کی ایک طبیعت میں نے آپ کو بتاؤں، جیسے انہوں نے کہا نا مفتی صاحب سے کانٹیکٹ بہت مشکل ہے، لیکن دیکھیں ہر آدمی کا، ہر شخص سے ایزی کانٹیکٹ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں مفتی صاحب بعض اوقات معاملے کی نوعیت سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے اب اس سے رابطے میں رہنا چاہیے.
بالکل ایسا ہی،
تو ایسے میں میرا بھی ایسا ہوا ہے، پھر وہ کنٹینیو فریکوینٹلی مفتی صاحب کے رابطے.
آپ کو بتاؤں اس کے بعد وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکا، وہ جو جہاز میں کیفیت بنی نا ماشاءاللہ، کیونکہ مجھے لوگ پہچان گئے، پاکستانی ہمارے تھے، کراچی کی فلائٹ تھی. جب میں کھڑا ہوا اور میں بیسیکلی ہمارے ایک اسلامی بھائی کو بتانے گیا کہ دیکھیں روزہ بند کر لیں، ابھی تھوڑی دیر باقی ہے، مسقط کے پاس پہنچ رہے. تو اب کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے سب کو پھر تو میں نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ دیکھیں ہم پہ روزہ رکھنا یوں ضروری ہے، ہم پاکستان پہنچ رہے ہیں، جو رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانا پینا بند کر دیں. تو بڑا منظر بن گیا جہاز میں، پھر کئی لوگ میری سیٹ پر آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں قضا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی. تو جو میں نے آپ سے سنا تھا، تو ایک بڑی یونیک سی چھوٹی سی ویڈیو ہے، میں نے جہاز میں اس کو ریکارڈ کیا تھا. سچویشن بڑی عجیب تھی کہ میں عرب امارات جب پہنچا تو وہاں عید کا اعلان ہو چکا تھا، یعنی وہاں شوال شروع ہو چکا تھا، لیکن اب وہاں رات 2:30 بجے میری فلائٹ تھی، صبح 5:30 بجے کراچی لینڈ کرنا تھا. کراچی میں 29واں روزہ تھا، 29واں روزہ تھا، اور میرا چونکہ یہ وطن تھا، تو اب میں نے روزہ اگر رکھنا ہے تو کب کھانا پینا بند کرنا، یہ بڑا ٹپیکل سوال تھا. مفتی صاحب سے رہنمائی لی، وہاں پہ میپ دیکھا، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن کیسے جہاز میں کام آئی، یہ ایک دو منٹ کا ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. دکھائیے جناب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں جہاز میں ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دبئی میں صبح کے 3:15 بجے ہیں، پاکستان میں 4:15 بجے ہیں،
اور ہم یہاں دبئی میں چاند نظر آ چکا ہے، اس کا اعلان ہو گیا ہے اور ہم پاکستان جا رہے ہیں، اب ہم روزہ رکھیں گے کہ نہیں؟ مفتی صاحب سے جو رہنمائی ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اگر ہم دبئی یعنی عرب امارات سے صبح صادق سے پہلے پہلے باہر نکل جاتے ہیں اور کسی ایسے ملک میں پہنچ جاتے ہیں یا اس کے یوں سمجھیے کہ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے مطلب میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں عید نہیں بلکہ رمضان ہے، تو پھر ہم روزہ رکھیں گے، یعنی ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اب بڑا ٹپیکل معاملہ ہے کہ جہاز ہمارا تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں نے دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پر چیک کیا ہے تو 3:57 پر آج عمان میں مسقط میں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور مجھے ابھی تک معلومات یہ ہے کہ آج مسقط میں عید کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاؤں اور مسقط میں کسی سے معلوم کر لوں، کیونکہ اس کے بعد گوادر پہنچیں گے اور گوادر پاکستان کا حصہ ہے تو اس میں تو عید نہیں ہے، روزہ ہے، لیکن اس تک پہنچتے پہنچتے کہیں ہمارا جو ہے وہ روزہ بند ہونے کا ٹائم پہلے نہ آ جائے اور ہم روزہ نہ رکھ سکیں۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں اور یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے اور بڑا جس کو آپ کہیں کہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ایک جگہ ہم نے چاند رات کی ہے صبح، دوسری جگہ رمضان ہے، یہاں تراویح نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ یہاں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور پاکستان پہنچ کے روزہ رکھنا ہے۔ تو سفر میں کبھی کبھی یہ سچویشن آ جاتی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی ہم عرب امارات سے نکلے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہم تقریباً 20,160 فٹ کی بلندی پر ہیں اور 1:25 ہمارا سفر باقی ہے اور اس وقت جہاں ہم نے پہنچنا ہے پاکستان میں 4:18 ہو رہے ہیں، یعنی دبئی میں 3:18 ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپلیکیشن میں یہ دیکھا ہے کہ عمان میں 3:51 پر سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو احتیاطاً ہمیں 3:40 تک روزہ بند کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ہم عمان کی جو سرحد ہے، یہ مسقط آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، ہم جب اس ایریا میں پہنچ جائیں گے تو ہم اگر 3:40-3:45 تک انشاءاللہ اگر روزہ بند کر لیتے ہیں تو ہم رمضان میں ایک بار پھر داخل ہو جائیں گے۔ تو اب انشاءاللہ اس کو چیک کرنا ہے اور ہم پاکستان پہنچتے ہیں تو وہاں روزہ شروع ہو چکا ہوگا اور سحری کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا، تو اب ہم نے اس ایریا میں پہلے داخل ہونا ہے جہاں رمضان ہے اور وہاں پر ہم نے اگر نیت کر لی تو انشاءاللہ ہم روزہ رکھ لیں گے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی الحمدللہ فکر ہونی چاہیے اور میں مفتیان کرام سے بھی رابطے میں ہوں، میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ مسقط کے اندر آج رمضان ہے، چاند نہیں نظر آیا، پاکستان کے ساتھ ہی وہاں پر عید منائی جائے گی۔ تو یہ الحمدللہ علماء کرام سے سیکھنے کی سعادت ملی، میرے لیے بھی کافی چیزیں اس میں سیکھنے والی تھی اور ماشاءاللہ مفتی صاحب مسلسل رابطے میں رہے، میں توقیت مجلس کے اسلامی بھائی سے بھی رابطے میں رہا اور اس کے ذریعے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی۔ اور لاسٹ دن نارملی جو ٹریول کرتے ہیں اس میں کئی لوگ، اچھا پھر میں نے کئی لوگوں کو وہ مسئلہ بھی بتایا جو آپ نے بتایا تھا کہ کئی لوگ روزہ نہیں رکھ سکے، وہ سحری کرتے رہے، کیونکہ اچھا ہوا کہ جہاز اڑتے ہی 20 منٹ بعد ٹائم ختم ہو گیا تو بےچاروں کو سحری کا ٹائم بھی نہیں ملا، تو سفر میں روزہ تو معاف تھا لیکن مفتی صاحب نے پھر یہ بتایا کہ پاکستان پہنچنے کے بعد وہ غروب آفتاب تک کھائیں گے پیئیں گے نہیں اور یہ ناجائز ہے نا۔ تو میں نے پھر سب کو یہ بتایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکے آپ پہ بعد میں قضا کرنی پڑے گی لیکن آپ مغرب تک نہیں کھائیں گے،
اتنا اس کو ہم پریشر کے ساتھ لیں کہ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے۔ آدمی سحری کا جس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دے،
جی نہیں نہیں اس میں ایک پرابلم تھی کہ اگر مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر ایسی جگہ موجود ہے جہاں صبح صادق ہو گئی جہاں رمضان ہی نہیں ہے تو اب روزہ نہیں ہوگا نا،
یہ کیا کھانا پینا بند کر دے روزے کی نیت ہی نہ کرے؟
ہاں تو پھر وہ یہ ہوگا کہ ہاں
بھائی کھانا پینا بند کر دے روزے کی نیت ہی نہ کرے، کیوں اتنا ٹینشن میں رہ رہا بھائی؟
نہیں نہیں
اور جہاں جائے اور وہاں رمضان نہیں ہے تو کھا لے، اگر رمضان نہیں رمضان ہے نیت تو نیت کر لے،
اتنا آسان نہیں تھا روزے کی نیت تو صبح
صحیح کہہ رہے
نہیں تو صبح
صحیح کہہ رہے ہیں،
روزے کی نیت جو ہے وہ تو صبح صادق سے پہلے نہیں کرنی فرض روزے کی،
وہ دعوی کبرا تک ہو سکتی،
ٹھیک ہے
روزے کی نیت دعوی کبرا تک ہو سکتی، تبھی تو یہ تھا کہ اگر یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر چاند نظر آ چکا اور اس کی سحری بھی وہیں پر ہو رہی ہے تو اب لازمی بات ہے کہ ابھی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تو شوال میں نیت کر رہا ہوگا،
ٹھیک ہے
لیکن یہ کھانا پینا سحری کے وقت یہ بند کر دے، اب نیت نہیں کی اس نے، اب یہ جہاز ہے یا جیسے بھی ہے اب یہ ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں رمضان ہے،
ٹھیک ہے
تو اب یہ روزے کی نیت
اور چاہے اس نے سحری ختم صبح صادق وہاں دیکھیے جہاں رمضان نہیں تھا،
ہاں ہاں
اچھا سبحان اللہ، چلے یہ ایک اور اضافہ ہوا ماشاء اللہ، نہیں تھے نا آپ
تو رکھا کرو دیکھیں ایک یہ مفتی صاحب جہاز کے اندر یہ عبداللہ پہلے آپ دیکھ لو،
جی جی
اب نا یہ بھی ایک جہاز کے اندر اپلیکیشن اسکرین پر سامنے ہے،
جی جی
یہ لکھا ہے چینج سٹی،
جی
یہ جہاز کے اندر ہے،
جی جی جی
آپ چینج سٹی کر دیں جیسے آپ کو عمان کا چیک کرنا ہے، دنیا کا کوئی بھی جہاز جس کے اوپر سے جا رہا ہے نا یا جہاز جو دنیا کا چینج دیکھنا چاہتا ہے ٹائم، یہ آپ کو اوپر بتا رہا ہے کہ ٹائم انٹل پریئر 18 سیکنڈ، ٹھیک ہے یہ آگے قبلہ
جی قبلہ رخ تو بتاتے ہیں ماشاء
اللہ، قبلہ رخ بتاتا ہے،
سٹی والی نہیں،
چین سٹی، اس کے ساتھ ساری ساری نمازوں کا ٹائمنگ چل رہا ہے.
ویسے ماشاء اللہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ جہاز میں بھی چل رہی ہوتی ہے آف لائن، بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ
تھوڑا سا معلومات اصل میں ہے. یہ عبد الحبیب یہ کرتا ہی وہی ہے
جس کو فکر،
جس کو اپنے فرائض، اپنے واجبات، اپنے ساتھ حرام حلال جائز ناجائز کا جس کو خیال رکھنا ہے نا،
جی جی جی،
وہ سب کر لے گا.
صحیح.
اور جدید اس دور کی جدید ٹیکنالوجی کو وہ اپنے دین اور ایمان اور عبادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرے گا.
بالکل صحیح.
اور یہی جدید ٹیکنالوجی کو لوگ اپنے دین اور ایمان اور اپنے اخلاق کی بربادی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
ایسے ہی
یہ تو اللہ جس کو پوزیٹو سوچ دے دے، مثبت سوچ ہوگی تو اس طرح چلا جائے گا. بہت ٹینشن میں رہے آپ.
الحمد للہ مجھے تو سیکھنے کو ملا، لیکن اگر
کھانا کھاتے دے کر رکھنا بہت اچھی،
لیکن کھانا کھاتے رہتے اور ٹائم نکل جاتا تو پھر تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے نا. ہاں کیونکہ
وہ شادی کے بعد اگر کھا لیا تو روزے کی نیت کا محل ختم
ختم ہو گیا. الحمد للہ یہ بڑی ایک اور معلومات میں اضافہ ہوا کہ یہ بھی پاسبل تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب ایک شارٹ جہاز کے اندر بھی تھوڑا ہی رابطہ ہو رہا تھا تو جتنا میں سمجھ سکا. پھر مقصد نے بڑا اچھا کام کیا کہ آپ نے ایک تحریر بھی بھیج دی تھی، تو وہ تحریر سے بھی مجھے
تجربات کی جو بات کرتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا عبدالحبیب بھائی جس طرح سوچ رہا ہوتا ہے نا اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ سائٹ کے کئی پہلو اس سے نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں.
بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا.
اس میں کوئی ایک بات کر دیتا نا اور ہاں یار یہ تو ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے. اچھا اس وقت میں تھا بھی یوں، اس طرح دیکھا جائے تو اس
ٹرم آپ کو روزہ بچانے کی ٹینشن
الحمدللہ
میں کیا کروں، ایسا نہ ہو کہ میرا روزہ چلا جائے.
الحمدللہ
پھر یہ بھی تو ہوگا نا کہ وہاں تو پہنچ جائیں گے سارا دن ویسے ہی نہیں کھانا ہے،
کھانا پینا نہیں ہے،
پتا چلے نیت بھی نہیں کہ وہ کھا بھی نہیں سکیں گے.
یہ دوسرا یہ کہ ان کو ایک اور ٹینشن یہ ہوگا کہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ہم میں سے ہم ایک تو ان کی فین فالوئنگ ہے، لوگ جانتے بہت ہیں، پھر یہ اویلیبلٹی ان کی قدرے آسان ہے. تو عام آدمی رابطہ کر عبدالحبیب بھائی کیا کروں.
کئی اس رات تو میرا کام ہی ایک تھا نا، کیونکہ دبئی ایئرپورٹ میں تھا تو کئی لوگ ٹریول میں تھے، تو یہی سوال بار بار ہو رہا تھا کہ ہمارے روزے کا کیا ہوگا. یہ
وہ گھنٹے علم دین سیکھنے، سکھانے اور پہنچانے، وہ جو وقت گزرتا ہے بندے کا
بہت بیزی رہا،
کتنا آؤٹ کلاس اور کتنا ایکسکلوسیو ٹائم ہے یار. اگر وہ لیلۃ الجائزہ کے طور پر لیں تو ساری رات عبادت کا ثواب کمانے اگر نیت ہو تو اس کو کتنا فرض علم سیکھنے وغیرہ کی عبادت کا ثواب.
لیلۃ الجائزہ بھی دو ملی نا الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو. الحمدللہ جناب اور کالز لیتے ہیں. اچھا آدی امین سے حکایت کو نصیحت آموز، آج آپ آئے اور بغیر حکایت، ایک تو آپ نے ویسی سنا دی چلتے چلتے،
ان کو بھی میرے کو لگتا ہے گفتگو کو تو تجربات ہو گئے. ٹھیک ہے یہ دو آپ کی عمر اور ان کی عمر کا نہیں مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت گھومتا پھرتا ہے یار، یورپ تو انہیں کے پاس رہا ہے.
جی 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 چلے بھائی اپنا تجربہ. ایسا تجربہ پوچھا گیا جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہو، تو ایک سوال تو یہ تھا کہ آپ ہنسی آ جاتی ہو اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جاتے جاتے بچ گئے ہو. دو خطرناک سوال ویسے آئے. کوئی ایسا تجربہ جو آپ
پوچھتا کہ آپ کو رونا آ جاتا ہو، کیونکہ بولتے اس کے لیے میرے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیا
کون آ جاتا ہے.
جی جی جی
اس میں یہ کہ جو
ساتھ ہوں اور پھر مرشد کا ذکر ہو رہا ہو یا آخرت کا ذکر ہو رہا ہو یا عشق رسول کی بات ہو رہا ہو تو پھر اس کو رونے کو روکے کون.
کیا بات ہے، کیا بات ہے.
کیوں روکے خطرناک کا جو ہے نا وہ تجربہ، وہ ایک مجھے وہ تجربہ یاد ہے کہ وہ جو ہم تینوں کا اکٹھا ہی تجربہ ہے،
گاڑی والا،
گاڑی والا،
ایکسیڈنٹ والا.
یہ ساری باتیں آپ کو میری والی یاد رکھنی ہے.
اسٹینڈنگ ان کے ہاتھ میں تھا.
اوف اللہ، وہ زندگی کا شاید میری زندگی کا کم از کم سب سے خطرناک وہ وقت تھا، کیونکہ وہ جسٹ میرے خیال دو ایک سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے نا بس
ہم مفتی صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ ڈوب رہا ہے نا کوئی تختہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، اب صرف اپنے آپ کو رب کے سپرد کرتا ہے نا.
بالکل
بس اب یا تو مطلب کوئی سب پانی میں اچھالا آئے گا اور مجھے کنارے پہ پھینک دے گا.
وہ
یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ اسٹیئرنگ کام نہیں کر سکتا تھا، دماغ کام نہیں کر سکتا تھا، اب جو بھی ہو سکتا تھا تدبیریں ختم ہو چکی تھی، اب محض تقدیر کے سپورٹ ہے. صحیح وہ جملہ ہے.
گاڑی میں تھا کون کون؟ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، ساتھ نگرانی شورا بیٹھے ہیں، مفتی قاسم صاحب ہیں اور قاری سلیم صاحب ہیں، چار بندے ہم گاڑی میں. اور ہوا کیا تھا کہ ہمیں کچھ مشورہ کرنا تھا، ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا، تو ہم الگ الگ گاڑیوں میں تھے، تو مشورہ ایسا تھا کہ ہم چاروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں بٹھا رہا، تو میں نے کہا میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو مشورہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، گاڑی بھی بڑی زبردست تھی. اور
یہ نہیں تھا آپ کو اس گاڑی چلانے کا بھی شوق؟
آپ نے بولا مشورہ کرنا، یہ گاڑی کا کدھر سے آ گیا مسئلہ. تو بہرحال وہ گاڑی واقعی اچھی تھی، میں نے ذکر کر دیا. تو بہرحال وہ گاڑی روڈ بھی بہت اسموتھ تھا، تو ہم باتیں کرتے جا رہے ہیں، مشورہ کرتے جا رہے ہیں. گاڑی میرے خیال 125 پہ تھی، 130 پہ تھی، تو آگے ہمارے ایک ٹرک تھا، تو میں نے اس کو اوورٹیک، سنگل روڈ تھا تو اوورٹیک کرنے کے لیے جب میں نے، تو مجھے ایسا لگا کہ گاڑی جو سامنے سے آ رہی ہے میں کراس کر جاؤں گا. تو میں نے
ٹرک کے آگے سے نکالنا شروع کی. جب میں نے نکالی اب مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میری گاڑی نہیں نکلی, کیونکہ سامنے والی گاڑی بھی نا اسی اسپیڈ سے آ رہی. اب وہ جگہ اتنی تھی ان دو گاڑیوں کے درمیان کہ ہماری گاڑی اگر نہ ہلتی تو نکل جائے گی. لیکن ہم سبھی کی زبان سے میرا خیال ہے زوردار یا غوث پاک کا نعرہ نکلا یا رسول, جو بھی نکلا یا اللہ کرم. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے لگا کہ ہم گئے نا, لیکن اللہ نے کرم کیا کہ بس جب حواس بحال ہوئے,
نہیں سکتے کہ ہم کیسے بچے,
ہمیں حواس بحال ہوئے تو ہماری گاڑی جا رہی تھی اور وہ گاڑی نکل گئی تھی. کیسے ہوا یہ سیکنڈوں میں ہوا ہے, اللہ نے بچایا ہے, بس کی دعا پڑی ہوگی اور بزرگ ساتھ تھے. بعد میں مجھے جو تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ عبدالحبیب تم کر کے آ رہے تھے, گاڑی میں تھا کون کون, پھر یہ سب سارے جو ہے وہ ایک ہی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے. بہرحال بہرحال خیر سے پہنچ گئے.
مفتی صاحب مطلب اس کو کہتے ہیں نا حیرت انگیز ہنسی, یہ ہے میرے ساتھ آ کیا.
واہ,
یعنی وہ محل ہنسنے کا نہیں ہے اور میری ہنسی رک نہیں رہی ہے. جب ہم چٹا گونگ سے ڈھاکہ آ رہے تھے نا, وہ جو حادثہ تھا بنگلہ دیش کا,
وہ بڑا انوکھا.
اچھا حادثہ تو ہو گیا, جو میں نے کئی دفعہ مدنی چینل پہ ہوا بھی ڈسکس, حادثہ ہو گیا.
اللہ نے نہیں,
گاڑی اندر میں, چھت ویگن اندر میں, ہم پانی کے اندر. اچھا ہم جیسے پہ پانی سے باہر نکلا نا, زخم تھوڑے بہت آئے تھے, جیسے پانی سے باہر نکلے تو باہر آ کر جب میں بیٹھا ہوں نا مفتی صاحب سوکھے پر, یہ سامنے میرے وین الٹی رکھی, الٹی ڈلی ہوئی ہے, یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. میں اس وقت ہنس رہا ہوں مفتی صاحب, یعنی یہ ہنسی کیا تھی, یعنی وہ ہنس رہا ہوں کہ یا اللہ کی تھیو نے اب یو یا اللہ کچھ ہوا نہیں ہے,
کمال ہو گیا, کمال ہو گیا.
اس پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ رہی, یعنی کوئی دیکھے تو بولے لگتا ہے کہ بےچارے کے ہاتھ میں دماغ چل گیا ہے نا, لگ گئے یہی. لیکن یہ مجھے میں اللہ کو یاد کر کے ایک جیسے نا شکر کا ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. وہ لمحہ جو ہے نا وہ ہنسی کا لمحہ, ایکسیڈنٹ اپنا ہنسی کا لمحہ میرے ذہن سے نہیں جاتا یار, یہ کیسے ہو گیا.
ماشاءاللہ, نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی نئی زندگی دی,
جو مسکراہٹ
آتی ہے. اس سوال کا جواب بھی ہو گیا, ویسے تو انہوں نے ہنسی بھی اس کو لے لیا, لیکن واقعی یہ دونوں ہی واقعات وہ تھے. ہم تینوں کم تین تو ایک ہی ساتھ ہی تھے, ایک کو گاڑی والا اور یہ جو
جس طرح
ایکسیڈنٹ ہوا.
ایک اور جو سوال کیا نا, جس پر آپ کو بہت مطلب کہ ہاتھ اس سفر میں, وہ کریتی سے جہاز اڑا تھا, آپ نہیں تھے. میری زندگی میں مفتی صاحب ایسا ٹیک آف کبھی نہیں ہوا.
اچھا,
یہ 45 منٹس کی, کیونکہ میرے وہاں سے فلائٹ تھی. مفتی صاحب جہاز جو ہے نا یہ رن وے پہ یوں ہے, رن وے پہ بھاگ رہا ہے ٹیک آف کے لیے, یوں جا رہا ہے
اتنی.
میں بولا نہیں ٹیک آف کرے گا, ایسا کوئی تھوڑے کو پائلٹ ٹیک آف کرتا ہے یار, یوں جا رہا ہے نا جہاز رن وے پر, میں کہ روک دے گا,
یعنی ہوا چل رہی تھی,
کچے میں اتار دے گا, مطلب کھڑا کر دے گا, یہ بنا نہ ٹیک آف نہ کرے ایسا کوئی. مفتی صاحب جی یوں جہاز جاتے جاتے اسے ٹیک آف کر دیا. ارے میں تو
ہاؤ پڑ جانا,
کلمہ پڑھنا میں نے شروع کیا, جو مطلب جو آدمی جتنا آتا تھا نا پڑھے. میرا خیال ہے پوری فلائٹ میں ایک یا دو منٹ کا شاید اس نے سیٹ بیلٹ کا آف کیا, باقی پوری فلائٹ اس نے مطلب ذکر اللہ کرایا, بڑا
مطلب باندھ کے رکھے, ہم
باندھ کے رکھے اور پڑھتے رہے.
اچھا میرے ساتھ بہت دیوانہ صاحب نہیں تھا, وہ یہ کہتا ہے سب تہاڈی وجہ سے زیادہ زوجت کر رہے
ہیں. ہاں تو میں بولوں گا پیروں کو اتار دے بھائی. تو میرے ساتھ جو بعض لوگ تھے ان کو کچھ یہ شاید یوز ٹو ہوں گے, تو میرے لیے پھیلا نا, اور وہ واقعتا پورا سفر ہو جانا. میں کہ لینڈنگ کیسے گیا, تو لینڈنگ بھی ہے نا جس کو آپ اپنے جمعہ
کر رہا تھا.
اچھا ٹیک آف اتنا خطرناک کیوں نہیں ہوتا, لینڈنگ زیادہ
خطرناک.
حالانکہ ایسا یہ کوئی اور آدمی کہہ رہا ہوتا تو میں کہتا سفر ہی پہلی بار کے. انہوں نے حالانکہ بہت سارے ٹریول کیے, واقعی یہ خطرناک ہی ہوگا,
کیونکہ جہاز ٹیک آف نہیں کرتا, جہاز تو یوں اسموتھ جاتا ہے اور ٹیک آف کرنے کے بعد اوپر جا کر یہ مطلب
کرتا ہے
جو بھی مطلب اس کو کرنا ہے, اس نے تو زمین پر ہی کرنا شروع کر دیا.
بعض اوقات ایف 16 کا پائلٹ ادھر بیٹھا ہوتا ہے,
پتہ نہیں کون تھا, کرنا نہیں چاہیے
تگڑا والا.
عبدالحبیب بھائی والی تو پوزیشن تھی نہیں, کہ پائلٹ سامنے بیٹھا ہو, ہم جس جہاز میں تھے پائلٹ کا دروازہ ہوتا ہے.
بھائی صاحب نے پھر یہی کہا تھا کہ ایئر لائن نے دیکھ کے کروانا, آپ افریقہ جا رہے ہو اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اور پھر انہوں نے بٹھا دیا مجھے بچہ جہاز کے اندر. بہرحال جی ادھر بھائی تھوڑا کوئی واقعہ.
مسکراہٹ کی بات آئی تھی کہ بعض چیزیں یاد کر کے انسان مسکراتا ہے. عرب شریف کا پہلا سفر تھا, ٹیکسی والے سے ریٹ ہو رہا تھا, اس نے بولے 20 ریال, تو ہم نے کم کچھ کم کر دو, کٹ کر دو, کم کر دو, ہم نے کہا 20, میں نے کہا کچھ کم. اچھا غصے میں آ گیا نا, ٹھیک ٹھاک غصے ہو گیا. اچھا میں ڈر گیا, پتہ نہیں کیوں غصے ہو گیا, دو تین بار اس کو کم کروانے پر کہو تو غصے ہو جاتے ہیں. اب بیٹھ گئے تو تھوڑی سی وہ چلتے چلتے بات ہوئی, تھوڑا بہت انگلش سمجھ لیتا تھا. میں نے کہا وائی یو آر اینگری, کہتا تم بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کہ کتنے, ہاؤ مچ. میں نے کہا نہیں میں تو پوچھ رہا تھا کچھ لیس کرو, لیس کرو. پوچھ رہے تھے
عربی میں کم جو ہے وہ کم کرنے کو نہیں کہتے, کتنے کو کہتے. تو کتنے بار بار پوچھیں گے تو غصے آ جائے گا. اسی طرح ٹیکسی والے کا ایک واقعہ یاد آ گیا, بہت پرانی بات ہے. نگران شورا بھی غالباً سفر میں تھے بغداد شریف میں. اچھا ہر ملک کا جو ہے نا ایکسنٹ بھی الگ ہوتا ہے اور ہاں یا نہ کہنے کا اسٹائل بھی ہے. جیسے ہمارے ہند والے خوش ہوں گے وہ ہاں ایسے کہیں گے پہلے شروع میں, لگے منع کر رہے ہیں, برابر بالکل برابر ہے. ہم بولے یار یہ منع بھی کہہ رہا ہے برابر بھی کر رہا ہے تو پتہ لگے منع نہیں ہے یہ ہاں ہے. لیکن عراق کے لوگوں کا اور شام کے لوگوں کا بالکل نرالا انداز ہے کہ وہ ہاں منع کس طرح کریں گے. آپ کہیں گے نا یہاں جاؤ گے, ابھی سر اوپر کیا نا اس کا مطلب منع ہے. ہم نے ٹیکسی روکی, ہم نے کہا فلاں جگہ, تو ہم صاحب دروازے کھول کے بیٹھ گئے اس کے اندر. وہ کہ وہ غصے ہو گیا, بولا یار ہم نے منع کیا ہے. تو اب ہم سمجھ ہی نہیں آئی کیوں غصہ ہو رہا ہے بھائی. تو پھر کسی نے بتایا کہ بھائی یہ جو سر اوپر ہے نا یہ منع ہے. ارے بھائی یہ تو نئی بات پتا چلی بھائی. تو یہ ہر ملک کا ایک الگ اسٹائل ہے, ان کی الگ چیزیں ہیں. تو سفر کر کر کے سیکھیں بھائی, تو اس سے گڑبڑ ہو جاتی کبھی کبھی.
کچھ اور امین
شادی امین جی,
یہ جو ابھی شروع سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی یہ کون سا کاروبار ہے کیا ہے, پھر کہیں مفتی صاحب کے سوال جواب پہ ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے حجام سے روزانہ حجامت کرواتا تھا.
کس سے کہہ رہے گا؟
تو باغ میں بیٹھا وہ حجامت ہوتی تھی اس کی, وزیر صاحب آ کر اس کو کارکردگی بیان کرتے تھے
حجامت کی,
اپنے ملک کی کارکردگی. تو حجامت کے دوران وہ کارکردگی سنا کرتا تھا. تو ایک دن اس حجام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا اتنا پرانا حجام ہوں اور آپ کے پاس اتنے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں اور یہ وزیر تو آتا ہے 10-15 منٹ میں بات کر کے چلا جاتا ہے, تو آپ مجھے وزیر کیوں نہیں بنا دیتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہیں بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن تمہیں ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے حاضر ہوں. کہہ رہا سنا ہے بندرگاہ پہ کوئی جہاز آیا ہوا ہے. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں, ابھی دیکھ کے آ جاتا ہوں. وہ بھاگا بھاگا گیا اور آ کر بادشاہ کو کہا کہ جی جہاز کھڑا ہوا ہے. تو کہا کہاں سے آئے؟ پھر بھاگا بھاگا گیا, پھر پوچھ کے آیا کہ جناب یہ ایران سے آیا ہے. اچھا اچھا کتنے لوگ ہیں اس میں؟ پھر بھاگا بھاگا گیا, معلوم کیا کہ 250-300 آدمی ہیں. کہا کچھ سامان وامان بھی ہے؟ پھر بھاگا بھاگا گیا, پھر کہا گیا اناج ہے کپڑے ہیں بہت کچھ ہے. پھر بادشاہ نے کہا کب تک رکے گا؟ پھر بھاگا بھاگا گیا, پھر پوچھ کے آیا کہ جناب یہ ایک آدھ ہفتہ رکے گا. اور وہ شام ہو گئی دھکے لگاتے لگاتے. بادشاہ نے پھر جو ہے نا وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ سنا ہے کہ کچھ جہاز واز آیا ہوا ہے اپنے بندرگاہ پہ. تو وزیر نے ہاتھ باندھے اور کہا کہ جی بادشاہ سلامت ایران سے جہاز آیا ہے اور 250-300 افراد ہیں اس میں, اس میں کپڑا بھی ہے جانور بھی ہے اناج بھی ہے اور ایک ہفتہ رکے گا یہاں سے, یہ عراق کی طرف جائے گا اور ایک مہینے کا ٹریول ہے. تو ہم کچھ ورکنگ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس پہ کوئی ٹیکس لگا لیا جائے تاکہ اب جو جہاز آئے تو ہمارا آمدنی کا ذریعہ بن جائے. یہ اس نے ون شاٹ سارا کچھ بیان کر دیا. تو بادشاہ نے نظر اٹھا کے حجام کو دیکھا تو اس نے اس طرح اٹھایا اور کہا کیا وزیر وزیر ہوتا ہے حجام حجام ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے بعضوں کا جو تاثرات دیتے تھے اپنے کہ یوں چل رہا ہے نہیں یہ آ رہا ہے نہیں شوگر مل بن رہی نہیں, تو یہ وہ حجام ہی ہے. تو اصل میں تو وہ
امین بابا
ان کو کیا پتا,
بہرحال
ان کو نہیں پتا تبھی تو پوچھ رہے ہیں. اگر پتا ہوتا تو کیوں پوچھتے ہیں؟
پتا ہوتا حساب, یہ بس وہ مستیاں کرتے ہیں. ان کو حجامت ہی کرنی چاہیے اپنی, بس اسی پہ رہے یہ لوگ.
نہیں یہ آیا ابھی مل, آپ کی آئل مل ہے؟
ہاں میرے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آئل مل نہیں, میری آئل مل نہیں ہے, ویجیٹیبل گھی کی مل بھی پوچھا گیا تھا وہ بھی نہیں ہے. ہمارا اپنا میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا دھاگے کا کاروبار بھی ہے اور میرے والد صاحب پہلے دیکھتے تھے, پھر میں ان کے ساتھ تھا, اب میں نہیں کرتا, بھائی اور میرے بیٹا بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہے, ایک چھوٹی سی ٹریول ایجنسی بھی ہے. تو الحمدللہ کاروبار ہے اور اس کے ذریعے آمدنی کا سلسلہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شوگر مل اور ویجیٹیبل گھی کی مل اور جیسے نگران شورا کے بارے میں تھا ایئر لائن, اور ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کاروبار اچھا ہے اور اس سے آمدنی بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اچھا ایک کال آئی, کہہ رہے وہ سننے, سنا دے بھائی.
آج کا سلسلہ جاتی تجربات ماشاء اللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا سے اور حاجی عبدالحبیب بھائی سے سب کو عید مبارک اور دعوت اسلامی کے لیے ضرور ایک ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دین گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. محمد امین اتاری بنگلہ دیش.
بہت شکریہ بہت شکریہ. ہیلی کاپٹر نہیں میں تو کہتا ہوں جہاز ہونا چاہیے, لیکن شاید آج نہیں تو کل ہمارے نگران شورا اور اراکین شورا کے پاس اگلی شورا کے پاس ہوگا, کیونکہ جتنا ٹریول اور جتنا کام بڑھ گیا ہے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں رہے گا, لیکن ابھی تو نگران شورا اجازت نہیں دیں گے. کیا فرمائیں گے؟
میں نے کہا نا کہ میں ٹرین بس اور یہ جس میں زیادہ سے زیادہ انفرادی کوشش اور ہو سکے جہاز کا جہاں مطلب ہو کہ بھائی یہاں جہاز ضرور, جیسے یہ ایٹ اے ٹائم تو سچویشن ہی
اچھا جہاز ہوگا تو امین تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پھر کہیں گے پائلٹ کو کہ ذرا جاتے جاتے اظہر بھائی کو یورپ اتار دینا, واپسی میں کولمبو سے بکتے ہوئے کا سامان بھی لیتے آ جانا, تو پھر ہمارا جہاز ہوگا تو پھر بہت
ایسی سچویشن لینا نہیں چاہیے. اللہ خیر کرے.
امین آپ کے پاس اعلان بھی ہے ماشاء اللہ
مکتبۃ المدینہ کا, وہ جو سراط الجنان شریف جو اس کا جو 26% جو ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اور وہ 26 رمضان سے جو ہم نے چاند رات تک کا اعلان کیا تھا, پھر امیر علیہ سنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو عید کی نماز کے بعد تک جاری رکھا جائے, تو چونکہ سب برانچز کھلی نہیں تھی تو مجلس نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ ایک نیا آئٹم ہے اور ایک اچھی کوشش ہوئی ہے تو 10 شوال المکرم تک الحمدللہ 26% آف
جو ہے دس جلدو,
یہ 10 جلدو
6000 اور کچھ روپے کا ہے اور یہ
4440 تقریباً 1550
بہت خوبصورت اور
نئی کلرنگ ماشاء اللہ. واقعی یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور مفتی صاحب نے وہ کام کیا ہمارے لیے اور ہم اس کو پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی شاندار تفسیر لکھی گئی. اور
ٹینشن فری یار عبدالحبیب بھائی, ٹینشن فری اس میں تو سو ٹینشن فری ہے
ماشاء اللہ.
سرچ کرو اور وہ آ جاتی ہے جی سامنے.
بہت شکریہ آپ سب کا, بہت ساری کالز رہ گئی ہوں گی لیکن ہر سلسلے کو دائرے کسی ایک بورڈ پر آ کر اختتام کرنا ہوتا ہے. یہ کہہ کر اجازت لیں گے کہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر ذاتی تجربات سلسلے میں حاضری ہوگی. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده.